السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب لوگ بخیر و عافیت ہوں گے اور سب کے روزے بھی اچھے گزر رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے روزوں کو اور قیام کو. آج ہمارا 18 جز ہے, جز نمبر 18, سورہ مومنون. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ, آمین یا رب العالمین. سورہ مومنون مکی سورت ہے. سورہ مومنون شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا ہم یہ دیکھ لیں کہ یہ سورتیں, جیسے کہ ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں, سورہ حج ہم نے پڑھا, پھر یہ سورہ مومنون ہے, اس میں دراصل مومنین کی سیرت کے بارے میں بتایا گیا ہے اور ان ٹاپکس پر ڈسکس کیا گیا ہے جس کی وجہ سے ایک صحیح اسلامی معاشرہ قائم ہو سکتا ہے, ایک ایسی سوسائٹی قائم ہو سکتی ہے جو کہ نیکیوں پر بیسڈ ہوتی ہے, جو خیر خواہی پر بیسڈ ہوتی ہے, کہ جن کی اٹھان, جن کی تربیت, جن کا تزکیہ ہی اس نہج پر کیا گیا ہوتا ہے کہ وہ سوسائٹی میں خیر کو پھیلانے والے بنیں گے. اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام, ہمارا دین الحمدللہ پہلے زمین تیار کرتا ہے, تو ایسی زمین تیار کی گئی اور اس پر ایسی فصل تیار ہوئی یا ایسی عمارت کھڑی ہوئی جو بے حد مضبوط اور پائیدار تھی, جیسے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم, اور اسی بنا پر وہ اخلاقیات پیش کیے گئے کہ یہ سیرت کے لوازم, یعنی جو تعمیر سیرت کے لوازم ہم کہہ سکتے ہیں اس کو, کہ جس کی وجہ سے وہ سیرت تعمیر ہو, وہ سیرت اور کردار میں خوبیاں پیدا ہو کہ معاشرے میں خوشحالی پھیلے. جس کی وجہ سے صحابہ کرام کی شخصیت ہمارے سامنے ہے, ان کا کردار, ان کا اخلاق ہم سب جانتے ہیں کہ ایسی اللہ کے رسول کے ہاتھ ان کی تربیت ہوئی تھی ماشاءاللہ, اور ایسا ان کا ایمان مضبوط تھا کہ جنہیں کوئی خرید نہ سکا, جنہیں کوئی اپنے ایمان سے ہٹا نہیں سکا, جنہیں کوئی کمزور نہیں کر سکا, جنہیں کوئی اپنے مشن سے ہٹا نہیں سکا, جنہیں کوئی ڈیفیٹ نہیں کر سکا ماشاءاللہ. جو مقصد تھا وہ اسے حاصل کر کے رہے, اسی راہ پر گامزن رہے جس پر ان کو اللہ تعالی نے چلنے کے لیے کہا تھا, مسلسل اس راستے پر چلتے رہے, کبھی پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا. حالات نے انہیں نا امید نہیں کیا تھا, نہ ان کے شوق اور جذبے میں کوئی کمی واقع ہوئی تھی, ان کے پائے ثبات میں کوئی تزلزل نہیں آیا تھا, کوئی کمی ان کے ارادوں میں پیدا نہیں ہوئی, بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا شوق مزید بڑھتا گیا, بلکہ مرض بڑھتا گیا, جوں جوں دوا کی مستاق وہ اور آگے بڑھتے گئے, ان کا شوق اور جذبہ اور ان کی خواہشات اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اتنی بڑھتی گئی کہ الحمدللہ اللہ تعالی نے ان کا نام قرآن میں دے دیا اور پوری سورت سورہ مومنون ان کی کوالٹی سے یہاں بھری پڑی ہے. دیکھا جائے تو سورہ مومنون میں کس کی صفات بیان کی گئی, صحابہ کرام کی صفات بیان کی گئی. اس سورت کا نام ہی آپ دیکھ لیں کہ مومنون, یعنی وہ, یہ اسلام سے ہٹ کر ہوتا ہے یہ لفظ. ایک ہوتا ہے کہ مسلمان اور ایک ہوتا ہے مومن. مسلمان ہر ایک ہو سکتا ہے لیکن مومن ہر ایک نہیں ہو سکتا. جب بھی اللہ تعالی نے کوئی صفات, کوئی کوالٹیز بیان کی ہیں تو وہاں مومنین ہی کا ذکر کیا ہے, وہاں مسلم کا ذکر نہیں کیا ہے. اور اسی طرح سے ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ مسلم اور مومن میں فرق کیا ہے, تو انہوں نے کہا, بہت ہی چھوٹا سا آنسر انہوں نے دیا اور جو ہمارے سمجھنے کے لیے بہت زیادہ کافی ہے, کہ مسلم اللہ کو مانتا ہے اور مومن اللہ کی مانتا ہے. آپ دیکھیں کو اور کی کا فرق ہے ذرا سا, لیکن بہت, اس میں بہت بڑا فرق ہے. بظاہر یہ واؤ اور چھٹیا کا فرق ہے, لیکن اس میں بہت سارے ایسے فرق آ جاتے ہیں جو کہ ہم یہاں بیان بھی نہیں کر سکتے, ہمارے پاس فی الحال ٹائم نہیں ہے. کہ اللہ کو ماننا ایک الگ بات ہے اور اللہ کی ماننا ایک الگ بات ہے. تو مومن اپنی پوری زندگی اسی تگ و دو میں لگا دیتا ہے کہ وہ اللہ کی مانتا ہے, وہ اللہ کی مرضی پر چلتا ہے, وہ اللہ کے راستے پر چلتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے راستے میں سے کوئی بھی تکلیف پریشانی آتی ہے تو اس کے اوپر ہائے واویلا نہیں مچاتا, بلکہ وہ خوش اسلوبی سے صبر کے ساتھ اور شکر گزاری کے ساتھ اس راستے پر چلتا رہتا ہے. تو وہ کوالٹیز یہاں بیان کی گئی ہیں, وہ کردار, وہ اخلاق. جب یہ کردار اور اخلاق کے مالک کوئی لوگ بنتے ہیں اور ایک پوری قوم بنتی ہے, تو پھر وہ قوم پورے معاشرے کو لیڈ کرتی ہے, پوری سوسائٹی کو لیڈ کرتی ہے, پوری دنیا کو لیڈ کرتی ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا کا پیشور امام بنایا الحمدللہ, کیونکہ ہمارے اندر وہ کوالٹیز پیدا ہو سکتی ہیں. اور کسی بھی کام کے پائے تکمیل کو پہنچنے کے لیے, یعنی کوئی مشن ہے اور اس کو پورا کرنا ہے آپ کو, تو اس مشن کو پورا کرنے کے لیے دراصل وہ صالح مضبوط کردار کے لوگ چاہیے, وہ ایک پوری ٹیم چاہیے, ایک پوری جماعت چاہیے, ایک پورا گروپ چاہیے جو پھر پوری دنیا کو لیڈ کر سکے, جو پوری دنیا کو صحیح راستے پر لے کر چل سکے. تو یہاں پر سورہ مومنون میں عمل صالحہ کی ترویج کی طرف بات کی گئی ہے کہ کس چیز کو گرو کیا جائے، کس چیز کو اپنے اندر پیدا کیا جائے، افراد کی سیرت، پھر اس کے بعد معاشرے کی سیرت، یعنی انفرادی لیول سے ہی جب بات ہوں گی تو اجتماعی لیول پر پہنچے گی نا، کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ملت کی مقدر کا ستارہ، کہ افراد پہلے تیار ہوں گے تو پھر افراد سے مل کر ایک پورا معاشرہ اور سوسائٹی بنے گی، تو آئلی زندگی ہو یا معاشرتی زندگی ہو، سوشل لائف ہو ہماری یا کسی بھی کوئی بھی شعبہ ہو ہماری لائف کا، تو دھیرے دھیرے تدریجن تعمیر کی جاتی ہے سیرت کی، سیرت کی تعمیر ہوتی ہے، اور کس بنیاد پر ہوتی ہے، یہ ایک اللہ کو ماننے، اس عقیدے کی بنیاد پر یہ تعمیر سیرت کے لوازم پیدا ہوتے ہیں، جیسے عمارت کی بنیاد اسی وقت آپ دیکھیں کہ عمارت کب مضبوط ہو سکتی ہے، جب اس کی بنیاد مضبوط ہوگی، جتنا زیادہ لوہا جتنا سیمنٹ اس عمارت کے بنیادوں میں ڈالا جائے گا اتنا زیادہ اونچی وہ بلڈنگ بنتی چلی جائے گی۔ تو یہاں پر جو الفاظ آ رہے ہیں کہ کامیابی، فلاح، جس طرح کسان اپنے ہل چلاتا ہے اپنی زمین پر اور اتنی محنت کرتا ہے، زمین کا سینہ چیرتے ہوئے وہ زمین کا سینہ چیرتے ہوئے چلا جاتا ہے اور اپنی فصل اس میں لگاتا ہے اور پھر وہ فصل لہلا اٹھتی ہے، تو ایسے ہی ایک معاشرہ تعمیر ہوتا ہے، ایک سوسائٹی تعمیر ہوتی ہے، کہ اس میں بہت محنت، بہت جد و جہد کرنی ہوتی ہے، بہت لگن سے کام کرنا پڑتا ہے، ایک بیج بویا جاتا ہے نیکی کا، اور پھر وہ نیکی کا بیج اتنا پھلدار تناور درخت بن جاتا ہے کہ پھر اسے دیکھ کر کفار جلتے ہیں اور مومن خوش ہوتا ہے اس کو دیکھ کر، جیسے کہ سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی کوالٹیز وہاں بتائی ہے۔ تو بہرحال شخصیت کے جو اصل جوہر ہے اس انسان کے اپنے اندر چھپا ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر اچھائی رکھی ہے، الحمدللہ اچھائی بھی رکھ دی، فالہمہا فجورہا وتقواہا، اس کے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اچھائی بھی رکھ دی ہے اور اس کی برائی بھی رکھ دی ہے۔ اب انسان کو چاہیے کہ اپنے اس کے اندر کا جو اصل جوہر ہے، جو اس کے سیرت کو، اس کے کردار کو چار چاند لگا سکتا ہے، اس جوہر کو پہچانے، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں ہماری روح کو، ہماری سیرت کو ڈسٹروائے کرتی ہیں، جیسے ہماری انا ہے، تکبر ہے یا ریاکاری ہے، ان چیزوں کو دباتا چلا جائے، ان چیزوں کی اصلاح کرتا چلا جائے اور جو اچھائی ہیں اس کو باہر لے کر آئے، اس کو پھلنے پھولنے دیا جائے۔ تو ہماری روحوں پر جو غلاف چڑھ گئے ہیں، ہماری روح پر جو تالے پڑ گئے ہیں، تو اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ اس قرآن کی روشنی سے، اس قرآن کی تلاوت سے، اس قرآن کو سمجھنے سے ہمارے اس اندر کی جو روح ہے، جو سسک رہی ہے، جو بیمار ہے، جو مر رہی ہے، اس کو زندہ کرنا ہے، اس کو دوبارہ زندگی دینا ہے، اس جوہر کو ہمیں باہر نکالنا ہے۔ اور وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب تک ہم اپنی سیرت کو تعمیر نہ کریں، اپنی سیرت اور کردار اور اخلاق کو نہ بہتر بنائیں۔ جیسے کوئی خزانہ ہوتا ہے، تو آپ دیکھیں خزانہ کب نکلے گا؟ بغیر آپ زمین میں، یعنی جب تک آپ کھودتے نہیں ہیں زمین کو، تب تک خزانہ نہیں نکل سکتا باہر، وہ زمین کے اندر دبا رہے گا۔ آپ کو خزانہ نکالنا ہے تو آپ کو زمین کو لازماً کھودنا پڑے گا، مٹی نکالنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر جو خوبی رکھی ہے، ہمارے اندر جو جوہر رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے، وہ خوبی اور وہ تعمیر سیرت کے وہ لوازم، اخلاقی کردار، اخلاق اور کردار کو جو اعلیٰ جوہر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھا ہے، اس کو استعمال کرنا ہے، اس کو نکالنا ہے۔ تو اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں، کامرانی چاہتے ہیں، افراد کی سیرت اور معاشرے کی سیرت اور کردار کو اعلیٰ بنانا چاہتے ہیں، بہتر بنانا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں اپنے اس جوہر کو کھودنا پڑے گا، کھوجنا پڑے گا، اور پھر ہمیں وہ سوسائٹی تیار کر سکتے ہیں، اور پھر ہم اپنے وہ مشن کو حاصل کر سکتے ہیں، مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مخصوص کر دیا ہے۔ سورہ مومنون میں دراصل شروعات ہی مومنین کی صفات سے کی جا رہی ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے اندر وہ جوہر پیدا کرے، ہمارے اندر وہ سیرت اور کردار کا اعلیٰ رویہ پیدا کرے، کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو اور اللہ تعالیٰ ہماری سیرت اور کردار کی وجہ سے خوش ہو اور ہمیں اپنی جنتوں، نعمتوں بھری جنتوں میں جگہ دے انشاءاللہ، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللہ موردون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم الاعدون والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذین هم علی صلواتهم يحافظون اولئک هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ بہت ہی بہترین آیت ہے، اس پر ہم جتنا ڈسکس کرے کم ہے۔ یقیناً تحقیق فلاح پائی ہے ایمان لانے والوں نے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، لغویات سے دور رہتے ہیں، زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کے مل کے یمین میں ہوں کہ ان پر محفوظ نہ رکھنے میں وہ قابل ملامت نہیں ہیں۔ البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی زیادتی کرنے والے ہیں۔ اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں اور اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں۔ یہی وہ وارث ہیں جو میراث میں فردوس پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے اور ہمارے اندر یہ کوالٹیز کو پیدا کر دے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جو چاہتا ہو کہ اس کو جنت کا وارث بنے تو ان آیتوں میں جو کوالٹیز بیان کی گئی ہیں وہ کوالٹیز کو اپنا لے، انشاءاللہ جنت اس کے لیے پکی ہے۔ اور واقعی میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے کہ قد افلح، یعنی تحقیق وہ فلاح پا گیا۔ اور یہاں پر علماء کرام کہتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں کہ ماضی یقینی کہا جاتا ہے اس کو، یعنی یہ بات یقینی ہو گئی، اس میں کوئی شک نہیں کہ کامیاب ہو گئے، یعنی یہ کام ہو چکا، یہ کام اپنے پائے تکمیل کو پہنچ چکا، کہ یعنی وہ مومن واقعی میں فلاح پا گئے، یعنی ان کو وہ ساری نعمتیں دی جا چکی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ لیکن ان کی کوالٹیز کیا بتائی گئی کہ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون۔ اور یہاں پر شاہ ولی اللہ رحم اللہ کہتے ہیں کہ شیخ الہند نے اس کا ترجمہ جو کیا ہے، شیخ الہند کا ترجمہ ہے کہ یقیناً کام نکال لے گئے اہل ایمان، یعنی کام نکال لے گئے، یعنی فلاح، ایکچولی کسان کے لیے فلاح کا لفظ آتا ہے نا، کہ کسان جب اپنی زمین کو سینچتا ہے تو وہ ہل چلاتا ہے اس میں، اور اسی کو اس لیے پھر اس کو فلاح کہا گیا کہ مطلب یعنی یہ ایک محنت طلب کام ہے، یہ ایک مشقت طلب کام ہے، آپ کو زمین کھودنا ہے، آپ کو اندر دانا اور بیج ڈالنا ہے، آپ کو بہت محنت کرنا ہے، آپ کو سینچائی کرنی ہے زمین کی، آپ کو ایک اس میں فصل تیار کرنا ہے، گرو کرنا ہے، اس کے لیے کسان بہت محنت کرتا ہے۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ کام نکال لے گئے اہل ایمان، یہ ایک ترجمہ ہے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے بتایا، یعنی شیخ الہند کا ترجمہ ہے کہ کام نکال لے گئے اہل ایمان، یعنی ان کو کام کرنا پڑے گا، ان کو محنت کرنی پڑے گی، ان کو مشقت کرنی پڑے گی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو کامیابی اگر ملے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ فلاح پائی ان ایمان لانے والوں نے، سب سے پہلی جو کوالٹی بتائی گئی کہ اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ تو فلاح دراصل کیا ہے؟ ایسی کامیابی جو توقعات سے کہیں زیادہ ہو، یعنی جو ہماری امیجنیشن ہو سکتی ہیں، جو ہماری ریکوائرمنٹ ہو سکتی ہے اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر، ایسی کامیابی کو، ایسی توقعات کو فلاح کہتے ہیں۔ تو اگر کوئی انسان دیکھ رہے تو کسان کیا کرتا ہے، کسان کھیت پر کام کرتا ہے، تو کوئی انسان اپنے وجود پر کام کرے، اپنی ذات پر کام کرے، اپنے اندر جو خیر ہے اس پر کوشش کرے اور خیر کو باہر لانے کی کوشش کرے، تو پھر ایسے ہی اس سے خیر پھوٹتی ہے۔ تو مومن ہر کوئی نہیں ہو سکتا، مومن چند ہوتے ہیں، مسلمان ہر کوئی ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ عام انسانوں کے روش سے ہٹ کر مومن کیا کرتے ہیں، اپنے آپ پر کام کرتے ہیں، وہ محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، وہ کام کرتے رہتے ہیں، عمل کرتے رہتے ہیں، صرف روٹی کپڑا مکان کی حد تک نہیں رہ جاتے کہ صرف جسم کی خواہشات، تو مومن اس سے زیادہ کچھ چاہتا ہے، مومن اس سے زیادہ کچھ کرتا ہے۔ مومن دنیا اور اس کی ضرورت اور اس کی دنیا کے فائدوں کے پیچھے نہیں بھاگتا، بلکہ وہ اپنی آخرت کی بھی فکر کرتا ہے۔ کافر کا مقصد دنیا ہے، لیکن مومن کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ آخرت ہے۔ تو لہٰذا مومن اس کے لیے کام کرتا ہے۔ تو مومن اپنی سیرت کو سنوارنے کی کوشش کرتا ہے، اور صحابہ کرام نے یہی کام کیا کہ آپ دیکھیں کہ گنتی کی صرف چند رکعتیں پڑھنے سے کیا بولا جنت مل سکتی ہے، لیکن اصل چیز کیا ہے؟ نماز میں اس کا خشوع۔ اور خشوع کیا ہے، اس پر مختلف علماء کرام نے مختلف اس کا معنی بتایا ہے، اور سبھی ہمارے لیے فائدہ مند ہے کہ خشوع کس کو کہا جاتا ہے، خشوع کیا ہوتا ہے۔ ویسے تو اس کے لفظی معنی اگر دیکھیں گے تو دب جانا ہوتا ہے، جھک جانا ہوتا ہے، لیکن وہ دب جانا جو کہ اس انسان کے ظاہری جسم سے بھی ظاہر ہو اور اس کے باطن سے بھی ظاہر ہو۔ تو الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، سب سے پہلی کوالٹی ہے کہ خشوع اختیار کرتے ہیں وہ مومن۔ تو خشوع کو جب تک ہم خشوع کو نہیں سمجھیں گے تب تک کہ ہم اپنی نمازوں میں خشوع نہیں برقرار رکھ سکتے۔ آپ دیکھیں جیسے جو لوگ ماشاءاللہ ہمارے صحیح بخاری کے اسٹوڈنٹ ہوں گے وہ جانتے ہوں گے کہ ابھی ہم نے کتاب جو امام بخاری نے جو ابواب باندھے ہیں اس میں العمل فی الصلاح یا امور فی الصلاح ہم نے پڑھا تھا کہ نماز میں وہ امور جو آپ انجام دیتے ہیں۔ تو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ امام بخاری کا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ نماز میں جو چاہے کام کریں. کچھ چیزیں ہیں جو حدیث سے ثابت ہے کہ نماز میں آپ یعنی اگر آپ صف آپ کی مکمل کرنا ہے تو آپ بازو میں سے رکھ سکتے ہیں, بچہ گر رہا ہے تو آپ اس کو ہاتھ سے پکڑ سکتے ہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نماز میں سارے کام کرنے لگیں گے, ورنہ نماز میں اور عام حرکات میں پھر فرق کیا رہ جائے گا. تو اصل جو نماز کی جو کوالٹی ہے, جو نماز کو بلند کرتی ہے, جو اس کو معراج تک پہنچاتی ہے, جو اللہ تعالیٰ کے پاس قبولیت کا درجہ اسے دلاتی ہے, وہ خشوع ہے. اور بعض مفسرین تو کہتے ہیں کہ جس نے اگر اپنی نماز میں خشوع اختیار نہیں کیا تو ہو سکتا ہے اس کی نماز تو قبول ہو جائے لیکن اس کے خشوع کے اعتبار سے اس کو اس کا اجر ملے گا کہ جتنا خشوع تھا. تو اسی لیے بعض مفسرین نے کہا ہے کہ خشوع نماز کا رکن ہے, اس کی جان ہے. تو کیا ہے یہ خشوع؟ کہ اپنے آپ کو آپ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکا دیں, اپنے آپ کے اندر اپنے اندر عاجزی پیدا کریں. یہ نہیں ہو کہ آپ جو اپنے جسم پر آپ کچھ پہنے ہوئے ہیں یا آپ کا لباس ہے یا آپ کی جیولری ہے آپ اس کو چھوتے رہیں, اس کو ہلاتے رہیں یا کھجاتے رہیں جسم پر. نہیں, یعنی آپ کا جسم, آپ کا پوسچر وہ بھی اللہ کے آگے جھکا رہے اور آپ کا دل بھی اللہ تعالیٰ کے آگے جھکا رہے. آپ کے اندر وہ خشیت ہو, کانشیسنیس ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بہت بڑا ہے, آپ ایسے رب کے سامنے کھڑے جو اس پوری کائنات کا بادشاہ ہے, اس پوری کائنات کا مالک ہے, وہ علی کل شئین قدیر ہے. اللہ تعالیٰ کی معرفت کا آپ کو احساس ہو. جب تک اللہ تعالیٰ کی معرفت کا احساس نہیں ہوگا یقین جانیے خوشی نہیں ہو سکتا, خوشی پیدا نہیں ہو سکتا. تو خوشی پیدا کرنے کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ کی جو کبریائی ہے اس کا احساس ہونا چاہیے کہ آپ اس کے سامنے ایسا کھڑے رہیں دب کر کہ اس کی ہیبت آپ پر طاری ہو. پھر اسی طرح سے دیکھتے ہیں کہ یہ جو خشیت ہے وہ آپ کے جسم پر طاری ہونا چاہیے, آپ کے دل میں, آپ کے دماغ میں. اور ایسے ہو نہیں سکتا جب تک آپ اپنی نماز میں خشوع پیدا کر نہیں سکتے جب تک کہ آپ اس سے پہلے بھی وہ کام نہ کر رہے ہوں جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے ہوں. کیونکہ آپ دیکھیں نماز تو تھوڑی دیر کی ہوتی ہے, زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے آپ کو 10 منٹ لگے نماز پڑھنے میں, یا 12 منٹ لگے, یا 15 منٹ لگے. اگر بہت اچھی نماز الحمدللہ پڑھ رہے ہیں تو 15 منٹ, اگر بہت ٹھہر ٹھہر کر پڑھ رہے ہیں تو 15 منٹ کے لیے آپ کو, اس 15 منٹ میں نماز پڑھنے کے لیے آپ کو اس کے اندر خوشبو پیدا کرنے کے لیے اس کے لیے آپ کو پہلے سے تیاری کرنی ہوگی. کیونکہ جو چیز انسان سوچتا ہے, جو دیکھتا ہے, جو بولتا ہے, اس کا اثر پھر نماز پر ہوتا ہے. آپ نماز سے 10 منٹ پہلے, آدھا گھنٹہ پہلے, 15 منٹ پہلے اگر کوئی ٹائم میگزین ہی لے لیں یا کوئی فیشن میگزین کوئی دیکھ رہا تھا, اگر آپ یا تو نیوز دیکھ رہے تھے یا فیشن میگزین دیکھ رہے تھے یا آپ ٹی وی چینل پر کچھ سرچ کر رہے تھے یا پھر انٹرنیٹ پر کچھ دیکھ رہے تھے, تو لازماً اگر 15 منٹ پہلے, آدھا گھنٹہ پہلے آپ نے جو دیکھا تھا یا 1 گھنٹہ پہلے جو آپ نے دیکھا تھا, تو جیسے ہی آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے لازماً ذہن میں وہ ساری پکچرز دوبارہ زندہ ہو جائیں گے. تو نماز میں تو پھر کیا دل لگے گا اور کیا خوشی پیدا ہوگا, وہ تو ساری فلم چل رہی ہوگی نا ذہن میں کہ اچھا ابھی انٹرنیٹ پر جو دیکھا تھا وہ مناظر گھوم رہے ہوں گے, خبریں جو پڑھی تھی وہ مناظر ذہن میں آ رہے ہوں گے, جو فیشن میگزین دیکھی تھی تو اس کی جو لباس اور آرائش اور جو اس کا سارا اسٹائل تھا وہ سب ذہن میں آ رہا ہوگا. تو نماز کے لیے پہلے سے تیاری ضروری ہے. تو آپ اپنے جو باہر کی چیزیں اس کو دیکھیں. اگر آپ چاہتے کہ نماز میں خوشی پیدا ہو تو کم از کم اس سے تھوڑی دیر پہلے, 1 گھنٹہ پہلے تک کوئی ایسی باتیں سوچتے رہیں جس سے آپ کی نماز میں خوشی پیدا ہو سکے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچتے رہیں, اللہ کی کتاب کے بارے میں سوچتے رہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں سوچیں. انس رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قسم کھا کر کہا کرتے تھے کہ واللہ ہم سب میں سب سے بہتر نماز انس بن مالک کی ہے. وہ ویسے ہی نماز پڑھتے ہیں جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. یعنی ان کی نماز میں ایسا خشوع طاری ہوتا کہ ارد گرد کیا ہو رہا انہیں پتا نہ ہوتا. تو اس کے جو نماز میں جو آؤٹ سائڈ کی چیزیں ہیں وہ چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ ابھی دیکھیں کہ آپ قرآن پڑھ کر نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہیں تو آپ کی نماز میں خشوع بالکل مختلف ہوگا. اگر آپ ایک فیشن میگزین کو دیکھ کر نماز میں کھڑی ہوتی ہیں تو آپ دیکھیں آپ کی نماز میں خشوع اور آپ کا دھیان کا جو بیٹھنا ہے وہ کچھ اور ہوگا. تو لہٰذا یہ فرق پڑتا ہے. پھر کیسے اس کو ہم انکریز کریں خشوع کو؟ تو اس کو انکریز کیا جا سکتا ہے کہ سب سے پہلی بات آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کو ہم جانیں, اس کے جو ایٹریبیوٹس ہیں, جو اسماء و صفات ہیں اللہ تعالیٰ کے, یقین جانیں کہ اتنی یعنی جو اسماء و صفات جب ہم پڑھتے ہیں تو اتنا خشوع طاری ہوتا ہے اور اتنی اللہ تعالیٰ کی ہیبت, اس کی کبریائی کا احساس ہوتا ہے, اس کی عظمت کا احساس ہوتا ہے. یقین جانے کہ سب سے اچھا علم اگر دیکھا جائے, اگر آپ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننا چاہتے تو اسماء و صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی. اور اللہ تعالیٰ موقع دے, بہت خواہش تھی کہ اس سال رمضان میں اسماء و صفات پر ہم لوگ کچھ کریں گے انشاءاللہ, لیکن پھر دورہ قرآن کا ارادہ ہو گیا. لیکن اللہ نے چاہا تو بیچ میں کبھی موقع ملے تو ہم ضرور اس سیشن کو رکھیں گے. اور دوسری چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ انما یخش اللہ من عبادہ العلماء, کہ بے شک اللہ سے وہی لوگ ڈرتے ہیں. یخش اللہ, وہاں خشوع کا لفظ ہی آیا ہے, یہاں پر جو آیا ہے کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون اور یخش اللہ, دونوں کا روٹ ایک ہے. تو جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ادھر فرما رہے کہ بے شک علم والے ہی اللہ تعالیٰ کی خشیت اختیار کرتے ہیں. تو علم بہت زیادہ ضروری ہے, معرفت بہت زیادہ ضروری ہے, تبھی آپ کی نماز میں خشوع پیدا ہو سکتا ہے. پھر خشوع کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کا جو لباس ہے وہ لباس, یعنی جسے پہن کر آپ نماز پڑھ رہے ہوں تو وہ لباس کیسا ہے, کیونکہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا لباس ایسا ہو رہا ہوتا ہے, ادھر سے ہم اس کو کھینچتے ہیں ادھر سے کھینچتے ہیں, بعض وقت سطر کمپلیٹ نہیں ہو رہا ہوتا ہے, دوپٹہ ادھر گر رہا ہے دوپٹہ ادھر گر رہا ہے, اس کو کھینچنے اور بار بار باندھنے کے لیے, تو اس سے خشوع بہت ڈسٹرب ہوتا ہے نماز کا. تو لہٰذا اپنا لباس پہلی بات نماز میں دیکھیں, آپ کی نماز میں آپ کا لباس کیسا ہے. اور سب سے بہتر تو یہ ہے کہ جو آپ نے دیکھا ہوگا جو پہلے ایجپٹ سے شروعات ہوئی تھی, ایجپشن وہ اس ٹائپ کی نماز کے اسکارف آ رہے تھے, تو وہ اسکارف جو کہ پورا فل کور ہوتا ہے اور وہ کاٹن کا ہوتا ہے الحمد للہ, تو آپ بہتر ہے کہ آپ وہ لباس اوپر سے, آپ نے جو بھی لباس پہن رکھا ہو آپ اوپر سے وہ اسکارف ڈال لیں, پورا لمبا ہوتا ہے, پیر بھی پورے کور ہو جاتے ہیں ماشاء اللہ, ہاتھ بھی کور ہو جاتے ہیں. سب سے بیسٹ ہم خواتین کے لیے وہی ہے, اور اس واقعی میں اس سے خوشی پر بہت اثر پڑتا ہے لباس کی وجہ سے. پھر ہے سمجھ کر پڑھنا, یعنی آپ نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں تو آپ کا نماز میں خوشی برقرار رہے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ تم نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک تم یہ نہ جان لو کہ تم کیا پڑھ رہے ہو. تو لہٰذا اس کا مطلب ہے کہ سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے, اگر آپ سمجھ کر نہیں پڑھیں گے تو آپ کی نماز میں خشوع بہت کم پیدا ہو سکتا ہے. تو لہٰذا سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں اور ہر لفظ کو اس کا حق دیں, لمبا کھینچ کر پڑھیں. تو جتنا ہم اچھے سے قرآن پڑھیں گے اتنا ہی ہماری نماز میں خشوع پیدا ہوگا. پھر جو احسان کا لیول ہے, جیسے کہ جو حدیث ہمیں ملتی ہے نا, جو ہم ہمیشہ اکثر ڈسکس کرتے رہتے ہیں, آپ نے اکثر سنی ہوگی کہ انت عابد اللہ کانک ترہ فان لم تکن ترہ فانہ یراک, کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. یہ ہائیسٹ لیول ہے احسان کا. اور اگر ایسا نہ محسوس کر سکو تو کم از کم یہ محسوس کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو اب جب یہ ہم محسوس کریں کہ اللہ ہمارے سامنے ہے یا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, تو آپ سوچیں کہ ہمارا کیا حال ہونا چاہیے, کہ ہم احساس کریں اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا, اس کی عظمت کا, اس کی ہیبت اپنے پر طاری کریں, کہ وہ جو بادشاہوں کا بادشاہ, جو کائنات کا مالک, خالق کائنات, وہ ہمیں دیکھ رہا ہے نماز پڑھتے ہوئے, تو پھر ہماری نماز کا کیا حال ہونا چاہیے. پھر یہ محسوس کریں کہ گویا کہ ہماری آخری نماز ہے. اور عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے, کہا رہے تھے کہ ان کی نماز بہت زیادہ خشوع سے لبریز ہوتی تھی. لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی نماز میں ایسا خشوع کیسے ہوتا ہے, یعنی ہم نے دیکھا آپ کو نماز پڑھتے کہ گویا آپ دنیا سے بالکل بیگانہ ہو جاتے ہیں. تو کہنے لگے کہ میں نماز جب پڑھتا ہوں تو میں یہ امیجن کرتا ہوں کہ میری آخری نماز ہے, اور میں سوچتا ہوں کہ ملک الموت میرے پیچھے ہے, دائیں جانب جنت ہے بائیں جانب دوزخ ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. جب میں یہ محسوس کرتا ہوں تو میری نماز میں خود بخود خشوع پیدا ہو جاتا ہے, اور واقعی میں یہ سوچ کر پڑے کہ یہ میری آخری نماز ہے, تو ہماری آخری نماز کیسے ہو سکتی تھی. تو لہٰذا اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. اور سعدی رحمہ اللہ علیہ انہوں نے خشوع کے بارے میں کہا, وہ بھی ایک تھوڑا سا دیکھ کر چلتے ہیں ہم, کہ خشوع بندے کا دل اللہ کو قریب سمجھتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہو. یعنی خشوع کیا ہے, جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے لکھا کہ بندے کا دل اللہ کو قریب سمجھتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہو, یعنی اس کے سامنے ہو, اس سے قلب کو سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے. یعنی جب بندہ اپنے رب کو محسوس کرتا ہے, اس کی صفات کو محسوس کرتا ہے, تو کیا ہوتا ہے, اس بندے کو خود بخود سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے, اس کی تمام حرکات ساکن اور غیر اللہ کی طرف سے اس کا التفات کم ہو جاتا ہے. یعنی پھر اس کی نماز میں زیادہ حرکتیں نہیں ہوتی, وہ ادھر کھجاتا نہیں ہے, دوپٹہ نہیں کھینچتا ہے, کچھ اس طرح کے کام نہیں کرتا ہے, اور غیر اللہ کی طرف اس کی توجہ کم ہو جاتی ہے, یعنی دنیاوی چیزیں جو ہے اس کو کم ذہن میں آتی ہیں. وہ اپنے رب کے سامنے نہایت ادب سے کھڑا ہوتا ہے, جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا نا فرما بردار غلام کیسے کھڑے ہوتے ہیں, تو ویسے کھڑے ہونا ہے, اور یہی نماز کی روح ہے وہ کہتے ہیں, اور واقع میں نماز کی روح ہے. پھر اسی طرح سے خشوع کے اصل معنی ہے کسی کے آگے جھک جانا, دب جانا, اظہار عجز و انکساری کرنا, اور اسی کیفیت کا تعلق دل سے بھی ہے. تو جسم کی ظاہری حالت سے بھی ہے اور دل کی حالت سے بھی ہے۔ تو دل کا خوشی ہے کہ آدمی کسی کی ہیبت اور عظمت سے مرعوب ہو کر جھک جائے، اور جسم کا خوشی ہے کہ جب اس کے سامنے جائے تو سر جھک جائے، اعضاء ڈھیلے پڑ جائے، نگاہ پست ہو جائے، آواز دب جائے، اور ہیبت کے وہ سارے آثار اس پر طاری ہو جو فطرتاً طاری ہوتے ہیں۔ تو نماز میں خوشی سے مراد دل اور جسم کی یہی کیفیت ہے، یہی نماز، یہی اصل روح ہے نماز کی۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کو دیکھا گیا جو نماز پڑھ رہا تھا اور ساتھ ساتھ داڑھی کو ہاتھوں سے کھجاتا جا رہا تھا، کھیل رہا تھا داڑھی سے۔ تو اس پر آپ نے فرمایا کہ اگر اس کے دل میں خوشی ہوتا تو اس کے جسم پر بھی خوشو تاری ہوتا۔ تو خوشو کا تعلق حقیقت میں دل سے ہے، جب دل خوشو میں مبتلا ہوگا تو جسم پر بھی اس کا اثر لازمن ہوگا۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول نے نماز کے کچھ آداب مقرر کیے ہیں کہ نماز میں ادھر ادھر نہ دیکھا جائے، سر اٹھا کر نہ دیکھا جائے، دائیں بائیں نہ مڑا جائے، التفات نہ کیا جائے، کپڑوں کو بار بار سمیٹنا یا ان کو جھاڑنا یا ان سے کھیلنا، داڑھی کو بار بار ہاتھ لگانا، یا سجدے میں جاتے وقت آدمی اپنے بیٹھنے کی جگہ سجدے کی جگہ صاف کرنے کی کوشش کرے بار بار، یا پھر جمائیاں لینا، یا پھر نماز میں اگر آپ بہت زیادہ کھانا کھا کر نماز میں چلے جائیں تو ظاہر سی بات ہے جو ایک عجیب سی آواز آتی ہے کھانے کی وجہ سے وہ بھی آنے شروع ہو جاتی ہے، پھر نماز میں یہ سب سارے کام بے ادبی میں آ جائیں گے، یا پھر ایسے جلدی جلدی نماز پڑھنا اور رکوع اور سجود مکمل نہ کرنا، یہ سب خشوع کے خلاف ہیں۔ کچھ لوگ سجدہ کرتے ہیں اور ایک سجدہ کرنے کے بعد وہیں کبھی دوبارہ پھر جھک جاتے ہیں، تو یہ خشوع کے خلاف ہوگا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں میں خشوع پیدا کرے۔ دوسری کوالٹی ان کی بتائی گئی کہ والذین ہم عن اللغو معرضون، وہ لغویات سے دور رہتے ہیں۔ اب یہ جو ٹاپک ہے یہ تو ایسا ٹاپک ہے کہ میں اور آپ ہم سب جانتے ہیں کہ آج ہم کس طرح سے لغویات میں کس بری طرح انوالو ہو گئے ہیں۔ کچھ آپ سے بھی حال چھپا ہوا نہیں ہے اور کچھ مجھ سے بھی حال چھپا ہوا نہیں ہے، ہم سبھی جانتے ہیں اور ہم خود اس میں انوالو ہیں لغویات میں۔ اور لغویات کیا ہوتی ہے، آپ کیا سمجھتے کہ لغویات کس کو کہیں گے؟ اپنے ذہن میں وہ ساری چیزیں سوچ لیجئے جس کا نہ کوئی دینی فائدہ ہو نہ دنیاوی فائدہ۔ اور لغو کہا جاتا ہے ڈکشنری میں یا عربی زبان میں چڑیا کی چونچو کو کہتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ چڑیا کی چونچو کیا فائدہ دے سکتی ہے؟ بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر چڑیا گھروں میں گھونسلہ بنا لے یا آپ کے دروازے پر گھونسلہ بنا لے اور وہ بہت زیادہ چونچو کرنے لگے تو کتنا سر میں درد ہو جاتا ہے، ہم وہ شور سے پریشان ہو جاتے ہیں نا۔ کبھی بچے بہت شور کرنے لگے تو ہم کہتے ہیں کہ کیا چونچو لگا رکھی ہے، ہے نا؟ تو انسان کو یہ چیزیں پسند نہیں آتی، اس کے ذہن پر، اس کے دل پر گراں گزرتی ہیں۔ تو لغویات وہ کام جس کا نہ کوئی دینی فائدہ ہو نہ دنیاوی فائدہ ہو، فضول کام کو کہتے ہیں۔ لغو ہر اس بات اور کام کو کہتے ہیں جو فضول، لا یعنی اور لا حاصل ہو، جن باتوں یا کاموں کا کوئی فائدہ نہ ہو، جن سے کوئی مفید نتیجہ برآمد نہ ہو سکے، جن کی کوئی ضرورت نہ ہو، جن سے کوئی اچھا مقصد حاصل نہ ہو، وہ سارے کے سارے لغویات میں آتے ہیں۔ تو لغویات کی طرف توجہ نہیں کرتے، لغویات میں انوالو نہیں ہوتے مومن، وہ لغویات کی طرف رخ بھی نہیں کرتے، ان کو دلچسپی نہیں لغویات سے۔ جہاں لغویات کے کام ہو رہے ہیں وہ اس راستے کی طرف جاتے بھی نہیں ہیں، وہ اس راستے کو بدل لیتے ہیں، وہ اجتناب کرتے ہیں، اور کہیں ان سے سابقہ پیش آ بھی جائے تو کہتے ہیں کہ وہ وقار پر وقار طریقے سے وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ تو ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا مَرُّ بِاللَّغْوِ مَرُّ كِرَامًا، کہ جب کسی جگہ ان کا گزر ہوتا ہے لغویات پر تو وہاں پر سے وہ مہذب طریقے سے گزر جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ جو مومن، جیسے ہم نے شروع میں پڑھا کہ تعمیر سیرت کے لوازم، یعنی مومن کیا کرتا ہے، اپنی سیرت کی تعمیر کرتا ہے، اور اس کے لیے وہ تمام لوازمات وہ اس کے لیے اختیار کرتا ہے کہ جو جو سورسز ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی سیرت کی تعمیر ہو سکتی ہے، اس کا اخلاق اور کردار چمک سکتا ہے، وہ نکھر سکتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہتر ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے پھر وہ کیا کرتا ہے، سارے سورسز استعمال کرتا ہے۔ تو مومن کو چاہیے کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ مومن ہو اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کی قدر و قیمت ہو، اور جب اس کو معلوم کہ میری زندگی کا ایک مقصد ہے، تو وہ لغویات سے بالکل دور رہے گا۔ آج ہمارا کیا حال ہے، ہم تھوڑا غور کریں اور جائزہ لیں ہماری ایکٹیویٹی کا۔ لغویات ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہماری زندگی میں دیکھا جائے تو لغویات ہی لغویات ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو اپنی زندگی کا صحیح مقصد کے لیے جی رہے ہیں اپنی زندگی کو، ورنہ تو اکثریت 90% لوگ اگر آپ دیکھیں گے تو وہ یہی نظر آتے ہیں کہ بس ایک بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے، بس صرف ایک دنیا داری میں، کوئی آخرت کی فکر نہیں، کوئی آخرت کا خوف نہیں، کوئی اللہ کی رضامندی کا احساس نہیں۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب رخصت کر رہے تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ معاذ بن جبل بہت ہی ینگ سے صحابی تھے، اور اتنی ینگ ایج میں ماشاءاللہ اتنے بڑے وہ فقیہ تھے کہ اللہ کے رسول کے زندگی میں وہ خود فتویٰ دیتے تھے، یعنی اللہ کے رسول ان کو اتھارٹی دی تھی کہ وہ فتویٰ دے سکے۔ اور جب اللہ کے رسول ان کو یمن کی طرف گورنر بنا کر بھیجا تو بہت ہی کم عمر تھے وہ صحابی، اور اللہ کے رسول کو ان سے کتنی محبت تھی کہ آپ دیکھیں کہ جب اللہ کے رسول ان کو رخصت کرنے کے لیے جا رہے تھے تو اونٹ پر سوار ہو گئے معاذ بن جبل۔ تو اللہ کے رسول ان کے پاس آئے اور آپ نیچے کھڑے تھے، اونٹ آگے چل رہا تھا، معاذ بن جبل اترنا چاہ رہے تھے تو آپ نے اترنے نہیں دیا اور ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا اور کہا کہ اے معاذ مجھے تم سے محبت ہے۔ تو معاذ بن جبل نے کہا کہ اے اللہ کے رسول مجھے بھی آپ سے محبت ہے۔ سبحان اللہ، یعنی کیسے وہ صحابہ ہوں گے، کیا ان کا اخلاق اور کردار ہوگا کہ اللہ کے رسول کہہ رہے کہ مجھے تم سے محبت ہے۔ پھر کہا کہ اے معاذ تمہیں میں وہ بات نہ بتاؤں جو کہ سب سے بہتر ہے، آپ نصیحت کر رہے تھے اور آپ بتا رہے تھے کہ تمہیں یمن جا کے کیا کرنا ہے، کیسے دعوت دینا ہے، پھر آپ نے آخر میں کہا کہ میں تمہیں کیا، وہ بات بہت طویل حدیث ہے، اگر آپ معاذ بن جبل رضی اللہ کی سیرت پڑھیں گے تو آپ حیران ہوں گے ماشاءاللہ کہ انہوں نے اتنی کم عمری میں اتنے سارے کام کر لیے۔ صرف 28 سال کے کہا جاتا ہے، 28 یا 32 سال کے تھے جب ان کی ڈیتھ بھی ہو گئی۔ تو معاذ بن جبل کو آپ نصیحت فرما رہے تھے کہ کیا میں تمہیں اس چیز کے بارے میں آگاہ نہ کروں جو ان پر، جس پر سب چیزوں کا دار و مدار ہے، یعنی تمام جو مومن بننے کے لیے جو چیزیں درکار ہوتی ہیں اس کا دار و مدار اس پر ہے، یعنی لغویات سے دور رہنا اور زکات دینا ساری چیزیں۔ تو معاذ بن جبل نے کہا کہ ضرور بتائیے یا رسول اللہ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے اپنی زبان پکڑی اور فرمایا کہ اسے قابو میں رکھو، یعنی زبان کو قابو میں رکھو۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ انہیں لغویات زبان سے بھی ہوتے ہیں، لغویات آنکھوں سے بھی ہوتی ہیں، لغویات پیروں سے چل کر بھی ہوتے ہیں، اور لغویات پوری زندگی پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ اس طرح سے کہ انسان جب دیکھتا ہے لغو چیزیں، سنتا ہے، بولتا ہے، ہاتھوں سے انجام دیتا ہے، یہ پیروں سے چل کر جاتا ہے۔ آج کیا ہمارا حال ہو گیا ہے، اور یقین جانے کہ ہمیں دوبارہ وہ چیز شروع کرنی چاہیے کہ ہمیں واٹس ایپ پر باتیں کرنے کی بجائے کوشش کرنا چاہیے کہ ہم ایک منٹ کے لیے فون کر لیں تاکہ وہ گھنٹوں کی واٹس ایپ کی چیٹنگ ختم ہو جائے ہماری، کیونکہ ہمارا ٹائم بہت برباد ہو رہا ہے اس میں واٹس ایپ پر۔ اور سب اس میں ہم سب مخاطب ہیں، میں خود بھی اس میں شامل ہوں کہ مجھے بھی، ہم سب کو اپنے اوپر کنٹرول کرنا چاہیے کہ جتنا ہو سکتا اپنے آپ کو اچھے کاموں میں لگائیں۔ حالانکہ بعض اوقات صرف سوال جواب ہی ہو رہے ہوتے ہیں، فکی سوالات ہی ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن اس میں بھی بہت ٹائم لگ جاتا ہے۔ تو اپنے آپ کو ہم کسی قاعدے کا پابند بنا لیں کہ ہم کوئی ایسا قاعدہ اپنے لیے مقرر کر لیں جس میں ہم ایک ٹائم فکس کر دیں کہ بس یہ ٹائم ہم یہ دیکھیں گے اور یہ ٹائم اس سے ہم الگ رہیں گے۔ تو مومن کیا ہوتا ہے، وہ لغویات سے محفوظ رہتا ہے، لغویات سے دور رہتا ہے، اور جن کاموں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا وہ اس میں کبھی انوالو نہیں ہوتا۔ والذین ہم للزکاۃ فاعلون، زکات کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں، یعنی وہ ہمیشہ متوجہ رہتے ہیں، ایک تو اپنے تزکیے کی طرف بھی اور اپنے مال کے تزکیے کی طرف بھی، اپنے آپ کو سنوارنے میں لگے رہتے ہیں۔ زیادہ تر مفسرین کا خیال یہاں پر یہ ہے کہ للزکاۃ فاعلون کا مطلب یہاں پر اپنی ذات کو، اپنی سیرت کو سنوارنا ہے، یعنی وہ جو مال کو آپ کو دینا ہے وہ تو دینا ہی دینا ہے، وہ تو فرض آپ کے مال میں اللہ تعالی نے حق رکھ دیا ہے اپنے بندوں کا، تو فرض زکات تو آپ کو اینی ہاؤ دینا ہی دینا ہے۔ لیکن یہاں زکات سے مراد کچھ مفسرین لکھتے ہیں کہ اپنی سیرت و کردار کو سنوارنے میں لگے رہتے ہیں، اپنا تزکیہ کرنے میں لگے رہتے ہیں، اپنے آپ کو برائیوں سے پاک کرنے کی اور اچھائیوں کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کی اور ان عورتوں کے جو ان کی ملک یمین میں ہوں۔ اور یہی والی آیت ہے یہاں پر جو کہا گیا کہ فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، تو یہ آیت اس بات پر دلیل ہے کہ نکاح حلالہ اور نکاح متا حرام ہے، وہ جائز نہیں اسلام میں۔ کیونکہ جو اس زمانے میں جو لونڈیاں ہوا کرتی تھی، وہ جو شخص اس کا مالک ہوتا تھا وہی اس سے فائدہ اٹھا سکتا تھا، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں، اور بیوی ظاہر سی بات ہے بیوی تو بیوی ہوگی جس سے نکاح کیا ہے، تو ان دو کے علاوہ کوئی اور چیز جائز نہیں، اور نکاح متا میں اور نکاح حلالہ میں یہ دونوں چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا نکاح متا اور نکاح حلالہ جائز نہیں ہے، یہ آیت اس بات کی دلیل ہے۔ اپنی امانت اور اپنے عہد پیمان کا پاس رکھتے ہیں اور اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں۔ اب یہاں پر امانتیں کیا ہیں، تو سعدی رحم اللہ کہتے ہیں کہ یہ آیت تمام امانتوں کو پورا ادا کرنے کی بات کی جا رہی ہے، تمام امانتوں کی بات کی جا رہی ہے یہاں پر، کہ جس میں حقوق اللہ بھی آتے ہیں اور حقوق العباد بھی آتے ہیں، اور بس ہر وہ چیز جو اللہ نے اپنے بندے پر فرض کی ہے اسے پوری طرح ادا کرنا اور اس کی حفاظت کرنا، یہ امانت کو پورا کرنا ہوا۔ یعنی جو ہم پر فرائض ہیں وہ بھی دراصل امانت ہے اللہ تعالی کی طرف سے، اگر ہم ان فرائض میں کوئی کوتاہی برتتے ہیں تو یقین جانیے کہ پھر وہ ہم نے اپنی امانتوں کو پورے طریقے سے ادا نہیں کیا۔ اور والذین ہم علی صلواتہم یحافظون، اب دوبارہ پھر نماز کا ذکر آ گیا، تو بھلا اتنی جلدی دوبارہ نماز کا ذکر کیوں آیا؟ تو دونوں طرف الگ الگ معنی ہے، وہاں نماز میں خشوع کا ذکر تھا اور یہاں نماز کی جو دوسرے آداب ہیں اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور اس میں کیا آتا ہے کہ اس سے مراد عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ یہ والی جو اللہ صلواتہم یحافظون کا مطلب ہے کہ اس کے ظاہری آداب اس کو وقت پر ادا کرنا، کیونکہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تھا کہ نماز کو ضائع کرنا کیا ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ اس کو ڈیلے کر کے پڑھنا، تو نمازوں کے اوقات کا خیال رکھتے ہیں، اس کو ڈیلے کر کے نہیں پڑھتے، پوری طرح سے اس کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی ایک تو صحیح وقت پر پڑھنا، دوسرا اس کے جو آداب جو اس کی شرائط ہیں نماز کے، اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ فقہی کتابوں میں نماز کے فرائض، نماز کے واجبات، نماز کے سنن وہ سب بتائے گئے ہیں، تو اگر نماز کے جو فرائض ہیں اس میں سے کچھ چیز رہ جائے تو نماز ہی نہیں ہوتی، تو اس کی حفاظت کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کو ایک تو وقت پر ادا کرنا، جو نمازوں کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو پوری کرنا، اور دوسرا یہ کہ جو اس کے آداب جو اس کی شرائط ہیں اس کو پورا کرنا، یہ اس کی حفاظت میں آئیں گے۔ تو بہرحال آپ دیکھیں کہ اتنی جلدی دوبارہ سے پھر نماز کی حفاظت کا ذکر آیا ہے، تو بار بار نماز کا ذکر کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ نماز مومن کی معراج کہا جاتا ہے اس کو، یہ وہ طریقہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ وہ فرض ہے جو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر بلا کر فرض کیا الحمدللہ، تو آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیے کہ نماز کتنی اہم عبادت ہے۔ تو اس سے مراد دراصل پھر یہ ہے کہ محافظت کا مطلب یہ ہے کہ اوقات نماز، آداب نماز، ارکان و اجزائے نماز، یعنی نماز سے تعلق رکھنے والی ہر چیز کی پوری نگہداشت کرتے ہیں، جسم اور کپڑے پاک رکھتے ہیں، وضو ٹھیک طرح سے کرتے ہیں، اس بات کا خیال کرتے ہیں کہ بے وضو نہ نماز پڑھ لے، وضو میں کچھ کمی نہ رہ جائے، صحیح وقت پر نماز ادا کرنے کی فکر کرتے ہیں، وقت ٹال کر نہیں پڑھتے، نماز کے تمام ارکان کو پوری طرح سکون اور اطمینان کے ساتھ ادا کرتے ہیں، ایک بوجھ کی طرح جلدی جلدی اتارنے کی فکر نہیں کرتے، جو کچھ نماز میں پڑھتے ہیں وہ اس طرح پڑھتے ہیں کہ جیسے بندہ اپنے اللہ سے کچھ عرض کر رہا ہو، کوئی رٹی رٹائی عبارت کی طرح نہیں پڑھتے۔ تو یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر وہ کوالٹیز پیدا کرے، کیونکہ اولئک هم الوارثون، یہی وہ وارث ہوں گے، اور آپ دیکھیں جو کچھ اس وراثت میں ملتی ہے اس کی خوشی الگ ہی ہوتی ہے۔ آپ میں سے کوئی ایسے اگر ہوں گے جو لوگ جن کو وراثت سے کچھ نہ کچھ حصہ ملا ہوگا، کیونکہ ابھی الحمدللہ کچھ تو ایمان زندہ ہے، ورنہ تو ہمارے یہاں بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا، تو جن لوگوں کو وراثت میں حصہ ملا ہے وہ جانتے ہوں گے کہ کتنی خوشی ہوتی ہے اس وراثت کی۔ ابھی جیسے ایک تھوڑے دن پہلے ایک سوال آیا تھا، کسی نے بھیجا تھا کہ مجھے وراثت میں کچھ چیزیں ملی ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ اس کو دین کے کام میں لگاؤں، جو سب سے بہترین میرے لیے صدقہ جاریہ ہو سکتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ وراثت پر یعنی جو خواتین ہوتی ہیں، جو لڑکیاں ہوتی ہیں، ان کو ایک عجیب سی خوشی کا احساس ہوتا ہے، کیونکہ وراثت ان کو ان کا حق ملا ہوتا ہے، چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، تو وراثت اور اس میں آپ کا کوئی عمل دخل بھی نہیں ہوتا، یعنی آپ کو دیکھا جائے تو بیٹھے بٹھائے وہ دولت مل جاتی ہے اور آپ اس کے وارث بن جاتے ہیں، تو ایک وہ خوشی الگ ہی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ جنت جو ان کو ملے گی تو وہ اس کے وارث ہوں گے، یعنی ان کو کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دنیا میں وہ کام کیا تھا، انہوں نے دنیا میں ایسے اعمال کیے تھے جس کی بنا پر ان کو وارث بنایا جا رہا ہے، یعنی صرف انعام کے طور پر نہیں دی جا رہی ان کو جنت، بلکہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے، یہ ان کا اس پر حق ہے۔ الذین یرثون الفردوس، اور جنت بھی نہیں ملے گی بلکہ فردوس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے ہیں کہ جب بھی تمہیں جنت کا سوال کرنا ہو اللہ تعالیٰ سے، تم جنت الفردوس مانگا کرو، کیونکہ یہ جنت الفردوس سب سے اعلیٰ درجہ ہے جنت کا، ساری نہریں یہیں سے بہتی ہیں جنت کی، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں، اللہ کرے ہمیں وہ عطا ہو یہ ساری نعمتیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال کرنے والا بنائے انشاءاللہ۔ ہم فیہا خالدون، وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ اب آپ بتائیے کہ قرآن کریم کی یہ آیت پڑھ کر انسان کیا بے راہ رہ ہو سکتا ہے؟ کیا وہ ادھر ادھر بھٹک سکتا ہے؟ جب یہاں ماضی کے صیغے میں یہ بات کہہ دی گئی کہ قد افلح المومنون، تحقیق فلاح پا گئے وہ مومن، یعنی یہ کام ہو چکا، وہ فلاح پا چکے، کون؟ یہ ساری کوالٹیز جن کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو اب میں اور آپ غور کریں کہ کیا میرے اندر اور آپ کے اندر ہم یہ کوالٹیز کو پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا ہم اپنے معاشرے میں اس طرح سے لوگوں کی کردار اور سیرت کو سنوارنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے اندر بھی یہ کوالٹیز پیدا ہوں۔ چلے معاشرے کی بات تو بہت دور ہے، ہم اپنے گھر میں ہی کیا یہ کوشش کر رہے ہیں؟ اور اسی لیے آپ دیکھیں، سب سے پہلے نماز کا پابند بنائیں، خود کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی۔ جب نماز آ جائے گی نا تو انشاءاللہ باقی دوسری چیزیں خود بخود آتی چلی جائے گی انشاءاللہ۔ اور سب سے بڑی بات تو آپ دیکھیں، نماز اصل میں اللہ تعالیٰ کو بندے کو اللہ تعالیٰ سے قریب کرتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہے، اور انسان کو وقت کا پابند بناتی ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے سارے کام کس کے گرد گھومتے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر احسان ہے کہ ہمیں جو بھی کام کرنا ہو، کوئی کام کرنا ہو، کوئی کام انجام دینا ہو، کہیں جانا ہو، کہیں آنا ہو، کوئی کلاسز ہو، ہم سب سے پہلے کیا دیکھتے ہیں؟ نمازوں کے اوقات، کہ نمازیں ڈسٹرب نہ ہو، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ فلاں کام نماز کی بات کر لیں گے، فلاں کام نماز سے پہلے کر لیں گے، یہ کام عشاء سے پہلے، وہ کام عشاء کے بعد، یہ مغرب سے پہلے، وہ مغرب کے بعد، یعنی پھر مومن کی زندگی پوری نمازوں کے گرد ہی گھومتی رہتی ہے ماشاءاللہ۔ تو اگر نماز درست ہو جائے تو یقین جانے کہ بہت سارے کام خود بخود درست ہو جائیں گے۔ اور یہ تو اصل میں یاد ہے اللہ تعالیٰ کی، بندے اور رب کا معاملہ ہے یہ، کہ جس بندے کو جتنی اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی وہ اتنے ہی خوشو کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا، اتنے ہی شوق اور رغبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے آگے جائے گا۔ تو جو مومن بندے ہوتے ہیں ان کو نماز پڑھنا مشکل نہیں لگتا، بلکہ ان کو نماز چھوڑنا مشکل لگتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ مومنوں کی کوالٹیز ہوتی ہے۔ تو اللہ کرے ہم بھی اس کے وارث بنے جنت کے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اندر وہ کوالٹیز کو پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ تِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً مِنْ قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ ہم نے انسان کو مٹی کے سطح سے بنایا، پھر اسے ایک محفوظ جگہ ٹپکی ہوئی بوند میں تبدیل کیا، پھر اس بوند کو لوتھڑے کی شکل دی، اور پھر لوتھڑے کو بوٹی بنا دیا، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائی، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر اسے ایک دوسری ہی مخلوق بنا کر کھڑا کیا۔ بس بڑا ہی بابرکت ہے اللہ، سب کاریگروں سے اچھا خالق۔ پھر اس کے بعد تم کو ضرور مرنا ہے، پھر قیامت کے روز یقیناً تم اٹھائے جاؤ گے۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، یعنی ہم سب جانتے ہیں کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور یہاں پر انسان کی تخلیق کی بات کی گئی۔ آپ سوچیں کہ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے واقعی میں، کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ پر یقین اور ایمان لانا چاہتے ہیں تو صرف ایک بچے کی پیدائش کو دیکھ لیں۔ پتہ نہیں کیوں وہ لوگ، کیا کیسے ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے دلوں پر بھی پردہ پڑا ہے، کہ صرف اگر وہ ایک بچے کی تخلیق کو دیکھ لیں کہ کیسے وہ بچہ ایک نطفے سے ماں کے رحم میں، سبحان اللہ، وہ پہلے خون کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر وہ جو یہاں پر بتائی گئی ہے سارے اسٹیجز بتائے گئے ہیں، اور الحمدللہ آج کل تو سائنس ہر کوئی پڑھتا ہے اور ہر کوئی جانتا ہے کہ کیسے پھر وہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک دوسری مخلوق بنا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت آپ دیکھیں کہ وہ کیسے وہ اس اندھیروں میں ماں کے پیٹ کے اندر رحم میں بچے کو وہ رزق پہنچاتا ہے، ماشاءاللہ، اللہ سبحان تعالیٰ، اور پھر اس کی پیدائش، پھر اس کا پلنا بڑھنا، اور پھر ایک نیا انسان بن جانا۔ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ایک سب سے بڑا معجزہ ہے، دیکھا جائے تو بچے کی پیدائش۔ تو اسی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ تم دیکھو تو صحیح، تم غور تو کرو کہ یہ کون کر رہا ہے، یہ سب پیدا کرنے والا، یہ سب تخلیق کرنے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اور تم کو سب کو آخر کار لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے، اور یہ احساس مجھے گھر میں سفر رکھتی ہے کہ مجھے آخر کار اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے۔ جب انسان یہ سوچ لینا کہ مجھے اپنے رب سے ملنا ہے اور مجھے اپنے رب کے آگے جواب دہ ہونا ہے، تو لہٰذا اس کے تمام اعمال درست ہو جائیں۔ اور تمہارے اوپر ہم نے سات راستے بنائے، تخلیق کے کام سے ہم کچھ نابلد نہ تھے، اور آسمان سے ہم نے ٹھیک حساب کے مطابق ایک خاص مقدار میں پانی اتارا اور اس کو زمین میں ٹھہرا دیا، ہم اسے جس طرح چاہیں غائب کر سکتے ہیں۔ پھر اس پانی کے ذریعے سے ہم نے تمہارے لیے کھجور اور انگور کے باغ پیدا کر دیے، تمہارے لیے ان باغوں میں بہت سے لذیذ پھل ہیں اور ان سے تم روزی حاصل کرتے ہو، اور وہ درخت بھی ہم نے پیدا کیے جو تور سینا سے نکلتا ہے، تیل بھی لیے ہوئے اگتا ہے، اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی ہے۔ سبحان اللہ، کتنی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ اور آپ دیکھیں کہ پانی، یعنی ہم کو یہ آیت پر غور کرنا چاہیے، جب بھی ہم پانی پیئیں یا جب ہم وضو کرتے ہیں یا واش کرتے ہیں اپنے جسم کو یا غسل لیتے ہیں، تو ہر وقت ہم کو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا احساس ہونا چاہیے کہ اس پانی کو اگر اللہ تعالیٰ لے جائے تو کوئی ہمیں لا کر دے سکتا ہے؟ یہ پانی کسی کے بس میں نہیں ہے، کسی کے اختیار میں نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ جس نے ہم کو پانی جیسی نعمت سے نوازا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق ہے، ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہے اسی میں اسے ایک چیز ہم تمہیں پلاتے ہیں، اور تمہارے لیے ان میں بہت سے دوسرے فائدے بھی ہیں، ان کو تم کھاتے ہو اور ان پر اور کشتیوں پر سوار بھی کیے جاتے ہو۔ سبحان اللہ، واقعی میرے سے ہم نے سورہ نحل میں بھی پڑھا تھا کہ دو چیزوں کے درمیان، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ خون اور گوبر کے درمیان ایک خالص چیز بنتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی انتہا ہے سبحان اللہ، کہ کیسے اللہ تعالیٰ اس پیور خالص دودھ کو خالص ہی رکھتا ہے، اس میں ذرا سی ملاوٹ نہیں ہوتی، آپ دیکھیں ایک کچرا نہیں ہوتا اس میں۔ اور جیسے ہی وہ دودھ دوتے ہیں، بکیٹ ہوتی ہے، آپ کبھی دیکھیے گا گوالے کے پاس کہ جب وہ بکیٹ میں دودھ لیتا ہے تو بکیٹ میں کہیں نہ کہیں سے تنکے اڑ کر آ جاتے ہیں اور اس پر دودھ پر جم جاتے ہیں، بلیک سے، تنکے سے۔ لیکن جو دودھ نکلتا ہے جانوروں سے وہ اتنا خالص ہوتا ہے کہ اس میں ایک تنکا بھی نہیں ہوتا، ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ، وہ کیا چیز ہے جس کو پیور رکھے ہوئے ہے، یہ کس کی قدرت کے مظاہر ہیں؟ تو انسان غور تو کرے، دیکھے تو صحیح کہ کتنی خالص چیز ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں پلا رہا ہے، کتنی طاقتور چیز ہے کہ اس کی جیسا کیلشیم آپ کو کہیں سے نہیں مل سکتا۔ اور پھر سمندر میں کشتیوں کا چلنا، ہر چیز جس کو ہم دیکھیں سب یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں اور اس کو دیکھ کر ہمارے ایمان میں اضافہ ہونا چاہیے۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود نہیں ہے، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اس کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا وہ کہنے لگے کہ یہ شخص کچھ نہیں ہے مگر ایک بشر تم ہی جیسا، اس کی غرض یہ ہے کہ تم پر برتری حاصل کرے، اللہ کو اگر بھیجنا ہوتا تو فرشتے بھیجتا، یہ بات تو ہم نے کبھی اپنے باپ دادا کے وقتوں میں سنی ہی نہیں کہ بشر رسول بن کر آئے، کچھ نہیں بس اس آدمی کو ذرا جنون لاحق ہو گیا ہے، کچھ مدت اور دیکھ لو، شاید افاقہ ہو جائے۔ نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، ان لوگوں نے جو میری تکذیب کی ہے اس پر اب تو ہی میری نصرت فرما، ہم نے اس پر وحی کی کہ ہماری نگرانی اور ہماری وحی کے مطابق کشتی تیار کر، پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابل پڑے تو ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا لے کر اس میں سوار ہو جا اور اپنے اہل و عیال کو بھی ساتھ لے سوائے ان کے جن کے خلاف پہلے فیصلہ ہو چکا ہے، اور وہ ظالموں کے معاملے میں مجھ سے کچھ نہ کہنا، یہ غرق ہونے والے ہیں، پھر جب تو اپنے ساتھیوں سمیت کشتی پر سوار ہو جائے تو کہ شکر ہے اس رب کا جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات دی، اور کہو وقل ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، کہ اے پروردگار مجھ کو برکت والی جگہ اتار اور تو بہترین جگہ دینے والا ہے۔ اس قصے میں بڑی نشانیاں ہیں اور آزمائش تو ہم کر کے ہی رہتے ہیں، یعنی نوح علیہ السلام کا واقعہ پیچھے بھی کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ انہوں نے کئی سو سال تبلیغ کی ماشاءاللہ، اور آخر کار جب ان کی قوم نے نہیں مانا تو آپ دیکھیں کہ کیا ان کا حال ہو گیا ہوگا، کہ جب انہوں نے کہا کہ ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، کہ مجھے ان لوگوں میں نہ بنا دے، سوری اے اللہ تعالیٰ مجھے نجات دے ظالم قوم سے، یعنی اب جو ہے ان کا کوئی گھر نہ چھوڑنا، جو ان کی دعا تھی نوح علیہ السلام کی کہ ظالموں کو کوئی گھر نہ چھوڑا جائے، اور اسی لیے ایسا طوفان آیا کہ پوری زمین ہی غرق ہو گئی اور صرف وہ لوگ بچ گئے جو کشتی میں سوار تھے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ جوڑے لینے کے لیے کہا تھا۔ اور آپ دیکھیں ہر جگہ ان کی بیوی کا ذکر بھی ہے کہ جو ان کے ساتھ رہنے والوں میں سے نہیں تھی، تو آپ دیکھیں کوئی اہل ساتھ میں نہیں آتے، صرف کیا کام آئے گا؟ ایمان اور عمل صالح، یہی چیز انسان کو آخرت میں بھی عذاب سے بچائے گی اور دنیا میں بھی محفوظ رکھے گی۔ ان کے بعد ہم نے ایک دوسری دور کی قوم اٹھائی، پھر ان میں خود انہی کی قوم کا ایک رسول بھیجا جس نے انہیں دعوت دی کہ اللہ کی بندگی کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اس کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا اور آخرت کی پیشی کو جھٹلایا، جن کو ہم نے دنیا کی زندگی میں آسودہ کر رکھا تھا، وہ کہنے لگے یہ شخص کچھ نہیں ہے مگر ایک بشر تم ہی جیسا، جو کچھ تم کھاتے ہو وہی یہ کھاتا ہے اور جو کچھ تم پیتے ہو وہی یہ پیتا ہے، اب اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک بشر کی اطاعت قبول کر لی تو تم گھاٹے ہی میں رہو گے، یہ تمہیں اطلاع دیتا ہے کہ جب تم مر کر مٹی ہو جاؤ گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جاؤ گے، اس وقت تم قبروں سے نکالے جاؤ گے، بعید بالکل بعید ہے یہ وعدہ جو تم سے کیا جا رہا ہے، زندگی کچھ نہیں ہے مگر بس یہی دنیا کی زندگی، یہی ہم کو مرنا ہے اور جینا ہے، اور ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں ہیں، یہ شخص اللہ کے نام پر محض جھوٹ گھڑ رہا ہے۔ آپ دیکھیں کتنی ان کی جسارت، کیا ان کے پاس وہی آ رہی تھی یا انبیاء اکرام کے پاس وہی تھی، تو کس بنا پر انہوں نے اتنا بڑا جملہ کہا کہ یہ شخص جھوٹ کہہ رہا ہے، یعنی رسولوں کو جھٹلایا، اور ہم کبھی ماننے والے نہیں، یعنی ہر دھرمی کی انتہا ہو گئی، آپ سوچیں۔ قال رب انصرنی بما کذبون قال اما قلیل لیصبحن نادمین فاخذتهم الصیحۃ بالحق فجعلناهم غثاء فبودا للقوم الظالمین، رسول نے کہا اے میرے رب، ان لوگوں نے جو میری تکذیب کی ہے اس پر اب تو ہی میری نصرت فرما، جواب میں ارشاد ہوا قریب ہے وہ وقت جب یہ اپنے کیے پر پچھتائیں گے، آخر کار ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ایک ہنگامے عظیم نے ان کو آ لیا اور ہم نے ان کو کچرا بنا کر پھینک دیا، دور ہو ظالم قوم۔ پھر ہم نے ان کے بعد دوسری قومیں اٹھائیں، کوئی قوم نہ اپنے وقت سے پہلے ختم ہوئی اور نہ اس کے بعد پھر ٹک سکی، پھر ہم نے پیدل پہ اپنے رسول بھیجے، جس قوم کے پاس بھی اس کا رسول آیا اس نے اسے جھٹلایا، اور ہم ایک کے بعد ایک قوم کو ہلاک کرتے چلے گئے، حتیٰ کہ ان کو بس افسانہ ہی بنا کر چھوڑا، لعنت ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنی نشانی اور کھلی سنت کے ساتھ فرعون اور اس کے آیان سلطنت کی طرف بھیجا، مگر انہوں نے تکبر کی اور بڑی دشمنی لی، کہنے لگے کیا ہم اپنے ہی جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئے، اور آدمی بھی وہ جن کی قوم ہماری بندی ہے یعنی غلام ہے، بس انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا اور ہلاک ہونے والوں میں جا ملے، اور موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب عطا فرمائی، کتاب عطا فرمائی تھی کہ لوگ اس سے رہنمائی حاصل کریں، اور ابن مریم اور اس کی ماں کو ہم نے ایک نشان بنایا اور ان کو ایک سطح مرتفع پر یعنی بلند مقام پر رکھا جو اطمینان کی جگہ تھی، اور چشمے اس میں جاری رکھے۔ یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اے پیغمبرو، کھاؤ پاک چیزیں اور عمل کرو صالح، تم جو کچھ بھی کرتے ہو میں اس کو خوب جانتا ہوں۔ سبحان اللہ، اب یہاں پر پیغمبروں سے خاص طور سے فرمایا گیا کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور عمل صالح کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ اس سے لازمن یہ بات پتہ چلتی ہے کہ آپ پاک رزق کا اثر آپ کے عمل پر ہوتا ہے، آپ کی زندگی پر ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ پاک رزق استعمال کر رہے ہیں، حلال اور طیب رزق استعمال کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ خود بخود نیکی کی توفیق دیتا ہے اور عمل صالح انسان سے کرواتا ہے۔ تو رسولوں کو خاص طور سے کہا گیا کہ کھاؤ جو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے اور عمل کرو صالح۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نہ کھانا نہ پینا یا پھر اپنے آپ کو بالکل دنیا کی تمام لذتوں سے محروم کر لینا، یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں سے نہ کہتے کہ کھاؤ پیو پاکیزہ چیزیں اور عمل کرو صالح۔ تو میرے حال عمل صالح سے پہلے طیبات کا ذکر جو آیا ہے، اس سے اشارہ نکلتا ہے، اس اشارہ ملتا ہے کہ حرام ذرائع سے استعمال کی گئی روزی انسان کو عمل صالح سے محروم کر دیتی ہے۔ تو عمل صالح کے لیے شرط، پہلی شرط یہ ہے کہ رزق حلال ہو، اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ خود پاک ہے، اس لیے پاک ہی چیز کو پسند کرتا ہے۔ پھر آپ نے تلاوت کی، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ایک شخص لمبے سفر سے آتا ہے، سفر کر کے اس کا لباس اور اس کا جسم گرد آلود ہو جاتا ہے، اور وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعائیں مانگتا ہے کہ یا رب یا رب، مگر حال یہ ہوتا ہے کہ روٹی اس کی حرام، کپڑے اس کے حرام، اور اس کا جسم اس کا یعنی جس جو جسم اس کا پرورش پایا ہے وہ سب حرام رزق پایا ہو، تو اس شخص کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ۔ اور یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، پس مجھے سے تم ڈرو۔ مگر بعد میں لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے اسی میں وہ مگن ہیں۔ اچھا تو چھوڑو انہیں، ڈوبے رہیں اپنی غفلت میں ایک وقت خاص تک۔ کیا یہ سمجھتے کہ ہم جو انہیں مال و اولاد سے مدد دیے جا رہے ہیں تو گویا انہیں بھلائیاں دینے میں سرگرم ہیں؟ نہیں، اصل میں انہیں اس معاملے کا شعور نہیں ہے۔ یعنی کفار مکہ کا کانسیپٹ یہ تھا، اور آج بھی بہت سارے دنیا داروں کا یہی کانسیپٹ ہے کہ جن کو دنیا میں خوب مال و دولت ملی وہ خوش و خرم ہیں۔ یعنی ہمیشہ کافر اس بات پر تکبر میں مبتلا رہے کہ ہمارے پاس مال و دولت ہے، ہمارے پاس سرداریاں ہیں۔ تو اصل کامیابی یہ نہیں ہے، اصل کامیابی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو بندے سے، اور بندے کے پاس جب تک ایمان نہیں ہوگا تب تک اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہیں ہو سکتا۔ تو کانسیپٹ یہ دیا جاتا ہے کہ جو دنیا میں خوشحال اور خوش و خرم ہے وہ بہت اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہے، تو یہ کانسیپٹ ہمیشہ سے غلط ہے اور یہ غلط ہی رہے گا۔ تو انسان کی جو فلاح ہے دراصل وہ کس سے جڑی ہوئی ہے؟ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پابندی، اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرے۔ تو جو لوگ نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں اور نیکی کے راستے کی طرف چلتے ہیں، دراصل وہی کامیاب لوگ ہوں گے اور وہی فلاح پانے والے ہوں گے۔ تو اصل کامیابی کا جو معیار ہے وہ اولاد یا مال و دولت کا ہونا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رضامندی حاصل ہونا ہے۔ تو بعض لوگ خوبصورتی کو اللہ کی رضامندی سمجھتے ہیں، بعض لوگ اچھے خاندان کو، بعض کوئی عہدے کو، اور بعض اولاد کو سمجھتے ہیں۔ تو یہ دراصل ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے، اور پیچھے ہم فلاح کے معنی پڑھ چکے ہیں کہ کامیاب کون ہے یا کامیاب کون ہو سکتا ہے؟ جو اللہ کی نظر میں کامیاب ہو۔ دنیا کی جو مادی خوشحالی ہے وہ کسی کے پاس ہونا یہ کامیابی کی نشانی نہیں ہے۔ دوسری بات، فلاح کا جو تصور ہے وہ بہت اسلام کو بہت ہی بڑا یعنی وسیع تصور دیتا ہے فلاح کا، کہ خیر اور شر یا حق و باطل کا جو معیار ہے وہ ہم کو قرآن سے لینا ہے، لوگوں کے حساب سے نہیں لینا ہے۔ تو سب سے پہلے جو عقیدہ ہوگا وہ عقیدہ درست ہونا چاہیے، تو جن کا عقیدہ درست ہوگا وہی فلاح پائیں گے۔ اور تیسری بات یہ کہ دنیا کو جب تک انسان دار الامتحان نہیں سمجھتا، اور یہاں پر بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو انعام کا مستحق نہیں ہوتا اس کو انعام مل جاتا ہے، بعض اوقات جو قاتل ہوتا ہے وہ سب کے سامنے گھومتا پھرتا ہے اور اس کی لوگ واہ واہ کرتے ہیں، اور جو بیچارہ بے گناہ ہے وہ جیل میں قید ہوتا ہے۔ تو یہ دنیا جو ہے سزا اور جزا کا معیار نہیں ہے، اصل کامیابی کہاں ہونے والی ہے؟ آخرت میں۔ تو اس بات کو انسان ذہن میں رکھے۔ اور نیکی کا تصور جو دنیا والے دیتے ہیں وہ تصور اسلام پیش نہیں کرتا. نیکی کا تصور وہی نیکی ہو سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک نیکی ہو, ورنہ دنیا والے تو ہو سکتے بہت سارے کاموں کو نیکی کہیں, تو وہ معیار ہم کو نہیں چاہیے, بلکہ معیار کون سا ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے نیکی کا جو تصور دیا ہے. تو بہرحال اصل کامیاب پھر وہ لوگ ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بھلائیوں کی طرف دوڑنے والے اور سبقت کر کے انہیں پالنے والے تو در حقیقت وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں, جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں, جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے, اور جن کا حال یہ ہے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون, کہ جو کچھ دیتے ہیں تو اور ان کے دل اس خیال سے کانپتے رہتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے. سبحان اللہ, یعنی نیکیاں کر کے بھی وہ لوگ کیا کرتے ہیں, ڈرتے رہتے ہیں. تو نیک لوگوں کی خصوصیت کیا ہوتی ہے کہ جب وہ اللہ کی راہ میں جو کچھ لگاتے ہیں, چاہے مال ہو, اولاد ہو, وقت ہو, عبادات, جو بھی کچھ ہو ان کے معاملات ہوتے ہیں, وہ دے کر خوش نہیں ہو جاتے بلکہ ان کو ڈر لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں قبول ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے. تو لہٰذا یہاں پر اگر دیکھا جائے تو یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ دنیا کے حساب سے اگر ہم چلیں گے تو دنیا تو ہم کو نیکی کا یا برائی کا کچھ اور تصور دے سکتی ہے, وہ ہمیں بہکا سکتی ہے, گمراہ کر سکتی ہے, راستے سے ہٹا سکتی ہے, لیکن قرآن جو تصور دیتا ہے وہی اصل میں نیکی ہے. تو لہٰذا اللہ کی کتاب ہی کو کسوٹی قرار دیا گیا ہے. تو دیکھا جائے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے ان فرمانبردار بندوں کی کوالٹی بتائی ہے کہ جب وہ نیکیاں کرتے ہیں یا جو بھی کچھ خدمت انجام دیتے ہیں دین کی یا قربانیاں کرتے ہیں تو اس پر پھولتے نہیں ہیں, فخر و غرور نہیں کرتے, ان کے اندر غرور نہیں پیدا ہوتا, بلکہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں, کانپتے رہتے ہیں اور اس فکر میں مبتلا ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں قبول ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے, کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے جو گناہ ہیں, ہماری جو غلطیاں ہیں, ہماری نیکیوں کو بھی کھا جائے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان نیک کام کرے لیکن وہ ڈرتا بھی رہے, اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک انسان بالکل پرفیکٹ ہو جائے. ایک حدیث ہمیں ملتی ہے جو کہ ابن ماجہ, حاکم اور ابن جریر نے اس کو نقل کیا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ, کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص چوری اور زنا اور شراب نوشی کرتے ہوئے اللہ سے ڈرے؟ تو اس سوال سے معلوم ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے جو سمجھ رہے کہ جو کچھ وہ آتوں کے معنی میں لے رہی تھی, یعنی کرتے ہیں جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں. تو جواب میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں, اے صدیق کی بیٹی, اس سے مراد وہ شخص جو نماز پڑھتا ہے, روزے رکھتا ہے, زکات دیتا ہے اور پھر اللہ عزوجل سے ڈرتا رہتا ہے. اس سے پتہ چلا کہ جو کچھ وہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں یا جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں تو ان کی جو دلی کیفیت ہوتی ہے وہ بتا رہی ہے کہ وہ ڈرتے رہتے ہیں. اور ہم کو صحابہ کرام کی سیرت سے پتہ چلتا ہے, ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت آپ دیکھ لیں, کہ عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی پوری زندگی کس طرح سے حق اور عدل اور انصاف پر گزری ہے ماشاءاللہ, لیکن جب وہ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو اتنا ڈر رہے تھے کہ کہتے تھے کہ اگر میں آخرت میں برابر سرابر بھی چھوٹ جاؤں تو غنیمت ہے. اور حسن بصری رحم اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مومن اطاعت کرتا ہے پھر بھی ڈرتا رہتا ہے, اور منافق معصیت کرتا ہے یعنی گناہ کرتا ہے اور پھر بھی بے خوف رہتا ہے. تو ہم اپنے آپ کو سوچ لیں, ہم اپنے آپ کے بارے میں غور کر لیں کہ نیکیاں کر کے بھی ہم ڈرتے ہیں یا ہم نیکیوں پر پھولے تو نہیں سما جاتے, اور اللہ نہ کرے کہیں گناہ کر کے بھی ہم بے خوف نہیں ہو جاتے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. تو یہاں مومن اور منافق کی نشانی بتا دی گئی ہے. ہم کسی شخص کو اس کی مقدرت سے زیادہ کی تکلیف نہیں دیتے, اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو ہر ایک کا حال ٹھیک ٹھیک بتا دینے والی ہے, اور لوگوں پر ظلم بہرحال نہیں کیا جائے گا, مگر یہ لوگ اس معاملے سے بے خبر ہیں اور ان کے اعمال بھی اس طریقے سے جس کا اوپر ذکر کیا گیا ہے مختلف ہیں. وہ اپنے یہ اعمال کیے چلے جائیں گے یہاں تک کہ جب ہم ان مترفین کو عذاب میں پکڑ لیں گے تو پھر وہ آہ و بکا یا آہ و فغاں شروع کر دیں گے, اب بند کرو اپنی یہ فریاد و فغاں, ہماری طرف سے اب کوئی مدد تمہیں ملنی نہیں, میری آیت سنائی جاتی تھی تو تم رسول کی آواز سنتے ہی الٹے پاؤں پھر جاتے تھے, اپنے گھمنڈ میں اس کو خاطر ہی میں نہ لاتے تھے, اپنی چوپایوں میں اس پر باتیں چھانٹتے اور اس پر بکواس کیا کرتے تھے. یعنی آخرت میں ایسے لوگوں کا انجام آپ دیکھیں کیا ہوگا, کہ جنہوں نے رسول کا مذاق اڑایا تھا, رسول کی بات نہیں سنی تھی, اور اللہ تعالیٰ فرمانا کہ اب میرے آگے اپنی فریاد و فغاں پیش نہ کرو, کیونکہ اس وقت تم نے رسول کا مذاق اڑایا, لہٰذا آج بھی ہم تم سے منہ پھیر لیتے ہیں. تو کیا ان لوگوں نے کبھی اس کلام پر غور نہیں کیا, یا کوئی وہ ایسی بات لایا ہے جو کبھی ان کے اسلاف کے پاس نہ آئی تھی, یا یہ اپنے رسول سے کبھی کے واقف نہ تھے کہ اس سے بدکتے ہیں, یا یہ اس بات کے قائل ہیں کہ وہ مجنون ہے؟ نہیں, بلکہ وہ حق لایا ہے اور حق ہی ان کی اکثریت کو ناگوار ہے, اور حق اگر کہیں ان کی خواہشات کے پیچھے چلتا تو زمین اور آسمان اور ان کی ساری آبادی کا نظام درہم برہم ہو جاتا. نہیں بلکہ ہم ان کا اپنا ہی ذکر ان کے پاس لائے ہیں اور وہ اپنے ذکر سے منہ موڑ رہے ہیں. یعنی جب قرآن کو ماننا نہیں ہوتا تو انسان سو بہانے بناتا ہے اور اپنی منمانی کرنے لگتا ہے. تو اہل مکہ نے بھی یہی کیا. وہ جانتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے لیکن مان کر نہیں دے رہے تھے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرمانے کہ اس میں انہی کا ذکر کیا جا رہا ہے. کیا آپ ان سے کچھ مانگ رہے ہیں؟ اور آپ کے لیے تو آپ کے رب کا دیا ہی بہتر ہے اور وہ بہترین رازق ہے. آپ تو ان کو سیدھے راستے کی طرف بلا رہے ہیں مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ راہ راست سے ہٹ کر چلنا چاہتے ہیں. اگر ہم ان پر رحم کریں اور وہ تکلیف جس میں آج کل یہ مبتلا ہے دور کر دیں تو یہ اپنی سرکشی میں بالکل ہی بہک جائیں گے. جب اہل مکہ پر قحط پڑا تھا اسی کی طرف یہاں پر اشارہ ہے. ان کا حال تو یہ ہے کہ ہم نے انہیں تکلیف میں مبتلا کیا پھر بھی یہ اپنے رب کے آگے نہ جھکے اور نہ عاجزی اختیار کرتے ہیں. البتہ جب نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ ہم ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیں گے تو یک یک آپ دیکھیں گے کہ اس حالت میں یہ ہر خیر سے مایوس ہیں. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اہل مکہ پر اس قدر ایسا قحط پڑا تھا کہ وہ چمڑا اور پتے کھانے پر مجبور ہو گئے تھے. اور تبھی انہوں نے پھر اللہ کے رسول سے آ کر ریکویسٹ بھی کی تھی کہ آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے تاکہ وہ قحط سالی دور ہو جائے. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں سننے اور دیکھنے کی قوتیں دی اور سوچنے کو دل دیے مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو. وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے. وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے. گردش لیل و نہار اسی کے قبضے قدرت میں ہے. کہ تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی؟ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اسی نے تم کو پیدا کیا, تمہیں آنکھیں اور دل دیے. تو آنکھیں اور دل کس لیے دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے؟ تاکہ ہم اس سے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کام کریں؟ نہیں, بلکہ آنکھیں اور دل سوچنے اور سمجھنے کے لیے دیے ہیں. ان آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نظارے کریں, اس کی آیات پر غور و فکر کریں تاکہ ہمارے ایمان و یقین میں اضافہ ہو. دل سوچنے سمجھنے کے لیے دیے ہیں کہ ہم اس دل سے بصیرت سے کام لیں اور اس میں اللہ کی محبت جاگزی ہو جائے, ایمان اور یقین اس دل میں بیٹھ جائے تاکہ پھر وہ اللہ کی مرضی کے مطابق چلے. تو دل اس لیے نہیں ہوتا کہ دل اچھل اچھل کر ادھر ادھر چلا جائے, بلکہ دل اس لیے ہے کہ ایمان اور یقین اس میں جاگزی ہو جائے. مگر یہ لوگ وہی کچھ کہتے ہیں جو ان کے پیشرو یعنی پہلے کے لوگ کہہ چکے ہیں. یہ کہتے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کو پنجر بن کر رہ جائیں گے تو ہم کو پھر زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. ہم نے بھی یہ وعدے بہت سنے ہیں اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا بھی سنتے رہے ہیں. یہ محض افسانہ ہے, پارینہ ہے. یعنی وہ اس کو اساطیر الاولین کہا کرتے تھے یا قصے کہانیاں کہا کرتے تھے. ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ زمین اور اس کی ساری آبادی کس کی ہے, یہ ضرور کہیں گے اللہ کی. کہو پھر تم ہوش میں کیوں نہیں آتے؟ ان سے پوچھو ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ. کہو پھر تم ڈرتے کیوں نہیں؟ ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ ہر چیز پر اقتدار کس کا ہے اور کون ہے جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا. سیقولون للہ قل فأنا تسحرون. یہ ضرور کہیں گے کہ یہ بات تو اللہ ہی کے لیے ہے. کہو پھر کہاں سے تم کو دھوکہ لگتا ہے؟ تم کہاں پھرائے جا رہے ہو؟ جو امر حق ہے وہ ہم ان کے سامنے لے آئے ہیں اور کوئی شک نہیں کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں. اللہ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا ہے اور کوئی دوسرا رب اس کے ساتھ نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو ہر رب اپنی خلق کو لے کر الگ ہو جاتا اور پھر وہ ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے. سبحان اللہ اما یصفون. پاک ہے اللہ ان باتوں سے جو یہ لوگ بناتے ہیں. سبحان اللہ. عالم الغیب والشہادت فتعالی اما یشرکون. پاک ہے اللہ ان باتوں سے جو یہ لوگ بناتے ہیں. کھلے اور چھپے کا جاننے والا وہ بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ تجویز کر رہے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے کہ پروردگار جس عذاب کی ان کو دھمکی دی جا رہی ہے وہ اگر میری موجودگی میں تو لائے تو اے میرے رب مجھے ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کیجیے. اور حقیقت یہ ہے کہ ہم تمہاری آنکھوں کے سامنے ہی وہ چیز لے آنے کی پوری قدرت رکھتے ہیں جس کی دھمکی ہم انہیں دے رہے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادفع باللتی ہی احسن السیئہ نحن اعلم بما یصفون وقل رب اعوذ بک من حمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. کہو برائی کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم برائی کو اس طریقے سے دفع کرو جو بہترین ہو. جو کچھ باتیں وہ تم پر بناتے ہیں وہ ہمیں خوب معلوم ہیں. اور دعا کرو کہ اے رب میں شیاطین کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں, بلکہ اے میرے رب میں تو اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں. سبحان اللہ. اب دیکھیں کیا تعلیم اور کیا تاکید کی جا رہی ہے. کن لوگوں کے لیے؟ یہ اہل مکہ جو کہ دشمن بنے ہوئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے, کہ جب آپ نماز پڑھ رہے تھے کعبۃ اللہ کے پاس تو اونٹ کی اوجھڑی لا کر ڈال دی تھی عقبہ بن ابی معیط نے, اور اس جب اوجھڑی لا کے ڈالی تو تب وہاں ابو جہل اور بہت سارے دوسرے جو کفار مکہ تھے سرداران قریش وہ سب وہاں کھڑے تھے اور ہنسی ٹھٹھا کر رہے تھے, اور اللہ کے رسول بوجھ سے اپنی گردن نہیں اٹھا پا رہے تھے. اونٹ کی اوجھڑی آپ خود سوچے کتنی بھاری ہوگی, اور گندگی اور غلاظت والی, اور نماز کے دوران لا کے ڈال دی. پھر آپ کو یہی ایک کام نہیں تھا بلکہ ہمیشہ آپ کا مذاق اڑانا, ہمیشہ آپ کی دل آزاری کرنا, یہ ان کا کام تھا, شیوا بنا لیا تھا انہوں نے اپنا اس کو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ادفع باللتی ہی احسن, یہ مکی صورت ہے, کہ دور کرو بھلائی سے, کس کو؟ برائی کو. نحن عالم بما یصفون, ہم جانتے ہیں نبی, ہم جانتے ہیں اور ہم تمہارے پشتبان ہیں, ہم تمہارے نگہبان ہیں, جو یہ دشمن کر رہے ہیں کرنے دو. اور آپ دیکھیں کہ بعض اوقات یہ صرف اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں ہوتا ہے بلکہ یہ ہر دور میں ہوتا ہے, ہر نبی کے دور میں, نبی کے بعد بھی ہوتا رہا, ہر دور میں. اور بہت دور کہاں جائے, یعنی نان مسلم مسلمانوں کے لیے کب یہ کام کریں گے؟ آج تو خود مسلمان مسلمان کے دشمن بنے ہوئے, ایک آگے بڑھتا ہے تو دوسرا اس کی ٹانگ پکڑ کے کھینچتا ہے. یعنی ہم مسلمان خود آج ہم مسلمانوں کے دشمن بنے ہوئے ہیں. اور صحیح بات کہی تھی جس نے بھی کہی تھی کہ امت مسلمہ کو جتنا نقصان خود اپنے مسلمانوں کے ہاتھوں پہنچا, کسی اور کے ہاتھوں نہیں پہنچا. غیر مسلموں کو کیوں ہم مورد الزام ٹھہرائیں, ہمارے اپنے لوگ ہی کافی ہمارے لیے. آج یعنی کہا جاتا ہے ایسا ہے محلوں میں کہ ایسے لوگ ہیں جو بکے ہوئے ہیں لوگوں کے ہاتھوں, کہ صرف ایک سگریٹ پر اور یا ایک نشے کی بوتل پر, یعنی بوتل پر, یعنی ایک شراب کی بوتل ان کو دلا دیں, مسلمان کی بات میں کریں ہوں تو محلے کی جتنی خبریں ہیں وہ مسلمانوں کی وہ سب دے دیں گے پولیس اسٹیشن میں. کون سی دینی سرگرمیاں ہو رہی ہیں, کون ایک دوسرے کی ہیلپ کر رہا ہے, کون ایک دوسرے کو کیا کر رہا ہے, وہ ساری خبریں وہ جا کر دے دیتے ہیں. یعنی خود مسلمان, آپ بتائیں کہ کیا بھلا کوئی مسلمان ایسا ہو سکتا ہے کہ اپنے ہی مسلمان بھائیوں کی خبریں کسی نان مسلم کو دے دے؟ کس کو دوست بنا رکھا ہے اور کس لیے؟ ذرا سے دنیاوی فائدے کے لیے. آج مسلمانوں کا حال یہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ کوئی بات نہیں, ادفع باللتی ہی احسن, کہ دور کر دو, کس سے؟ برائی کو بھلائی سے دور کرو. اور یہ ہم آگے بھی پڑھیں گے انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو کوالٹی ہے وہ ایسی کوالٹی ہے جو دشمن کو دوست بنا لے. تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے فرما رہا ہے کہ دور کر دو, تو ہم تمہارے پشتبان ہیں, ہم تمہارے نگہبان ہیں. تو آج دنیا میں جو لوگ کر رہے ہیں کرنے دیں, جو دشمنی نکالتے نکالنے دیں. اور آپ دیکھیں آپ لوگوں کی زبانوں کو نہیں پکڑ سکتے, اگر آپ نیک کام کر رہے ہیں, اچھے کام کر رہے ہیں اور کوئی آپ کے بارے میں غلط خبریں پہنچا رہا ہے, اور ایسا ہوتا ہے ہمیشہ سے, جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے لوگوں نے مشہور کیا کہ یہ ساحر ہے, جادوگر ہے, یہ کاہن ہے, یہ مجنون ہے, نعوذ باللہ, بہت سارے الزامات لگائے. لیکن کیا وہ الزامات صحیح ثابت ہوئے؟ کیا لوگوں نے ان کے پروپیگنڈے کو مان لیا؟ نہیں مانا. تو لہٰذا آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں, لیکن ہم کو اپنا کام کرتے چلے جانا ہے. اور شیطان سے کیا کرنا ہے؟ شیطان سے بچنا ہے, اس کی اکساہٹوں سے بچنا ہے, اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا ہے اس سے بچ کر, تاکہ ہم شیطان کی اکساہٹوں سے, اس کے بہکاوے سے محفوظ رہیں. یہ لوگ اپنی کرنی سے باز نہ آئیں گے, یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے گی تو کہنا شروع کرے گا کہ اے میرے رب مجھے اسی دنیا میں واپس بھیج دیجئے جسے میں چھوڑ آیا ہوں, امید ہے کہ اب میں نیک عمل کروں گا. ہرگز نہیں, یہ تو ایک بس بات ہے جو وہ ایسے ہی کہہ رہا ہے. اب ان سب مرنے والوں کے پیچھے ایک برزخ حائل ہے دوسری زندگی کے دن تک, پھر جو ہی کہ سور پھونک دیا گیا ان کے درمیان پھر کوئی رشتہ نہ رہے گا اور نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے. اس وقت جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ, اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال لیا, وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ, آگ ان کے چہروں کی کھال چاٹ جائے گی اور ان کے جبڑے باہر نکل آئے گے. اللہ تعالیٰ رحم کرے, یہ آیت بہت ڈرا دیتی ہے. اور اس کے لیے کسی نے تصور پیش کیا تھا کہ کبھی جلے ہوئے وارڈ میں چلے جائیے, یہ کسی جلے ہوئے لوگوں کا چہرہ دیکھ لیجئے کہ جب چہرہ جلتا ہے نا تو جو ہونٹ ہے وہ واپس اپنی جگہ پر نہیں آتے. کوئی ٹیکنالوجی ایسی نہیں ہے آج دنیا میں جو ہونٹوں کو واپس اپنی جگہ لا لے. تو یہ جو تلفہ وجوہہم النار, آگ ان کے چہروں کو کھا لے گی, وہم فیہا کالحون, ان کے جبڑے, یہ جو ہونٹ ہے سمجھو وہ باہر نکل آئیں گے, وہ واپس دوبارہ نہیں جا سکتے کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے, جو کالہن کا لفظ استعمال کیا ہے، اور یہ عربی زبان میں اس چہرے کو کہتے ہیں جس کی کھال الگ ہو گئی ہو اور دانت باہر آ گئے ہوں، جیسے بکرے کی بھنی ہوئی سلی ہوتی ہے۔ اور عبداللہ بن مسعود سے کسی نے کالہ کے معنی پوچھے تو انہوں نے کہا کہ کیا تم نے کبھی بھنی ہوئی سلی نہیں دیکھی، یعنی وہ واپس اندر نہیں جا سکتا وہ جبڑا۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے یعنی نیک اعمال کی وجہ سے، وہ یہ جہنم میں جائیں گے، اور جن کے پلڑے بھاری ہوں گے نیک اعمال کی وجہ سے، وہ انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ تب ہم یہاں سوچ لیں کہ ہم کون سے اعمال کر رہے ہیں، ہماری زندگی میں نیک اعمال کی کتنی جگہ ہے اور کتنا وقت ہے۔ کیا تم وہی لوگ نہیں ہو کہ میری آیت تمہیں سنائی جاتی تھی تو تم انہیں جھٹلاتے تھے؟ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، اے ہمارے رب، ہماری بدبختی ہم پر چھا گئی تھی، ہم واقعی گمراہ لوگ تھے۔ اے پروردگار، اب ہمیں یہاں سے نکال دے، پھر ہم ایسا قصور کرے تو ظالم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جواب دے گا، دور ہو میرے سامنے سے، پڑے رہو اسی میں اور مجھ سے بات نہ کرو۔ تم وہی لوگ ہو کہ جب میرے کچھ بندے کہتے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لائے، ہمیں معاف کر دے، ہم پر رحم کر، تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے، تو تم ان کا مذاق بنا لیا کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کی ضد نے تمہیں یہ بھی بھلا دیا کہ میں بھی کوئی ہوں، یعنی میں تمہارا رب ہوں، اور تم ان پر ہنستے رہے۔ آج ان کے اس صبر کا پھل میں نے ان کو دیا ہے اور وہی کامیاب ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا، بتاؤ زمین میں تم کتنے سال رہے؟ وہ کہیں گے، ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ ہم وہاں ٹھہرے ہیں۔ شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجیے، ارشاد ہوگا، تھوڑی ہی دیر ٹھہرے ہو نا، کاش تم نے اس وقت جانا ہوتا کہ تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں فضول ہی پیدا کیا ہے اور تمہیں ہماری طرف کبھی پلٹنا ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیں، پھر وقت کی بات کی گئی، اور بار بار ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں وقت کی بات یاد دلاتا ہے کہ وقت کتنا اہم ہے اور وقت کتنا قیمتی ہے، کہ انسان نے اگر اس وقت سے فائدہ نہ اٹھایا تو پھر یہ اس کو لے ڈوبے گا، یعنی پھر وہ خسارے میں رہے گا اور نقصان اٹھائے گا۔ تو لہٰذا اس وقت قیامت کے دن پوچھا جائے گا، اور یہاں پر کس سے کہا جائے گا کہ یومن اور بعد یومن فصل الدین، یعنی جو وقت کے بارے میں جو بہت زیادہ اچھا اندازہ لگانے والا شخص ہوگا اس سے پوچھا جائے گا، تو وہ کہے گا کہ بس تھوڑے ہی دن رہے ہو، اس تھوڑے دن کی زندگی کے لیے اتنا بڑا نقصان، یہ کیسی نادانی ہے۔ یعنی آج اگر آپ سے کہا جائے کہ یہ ایک دن ہے، آپ تکلیف اور صبر برداشت کر لو ایک دن کے لیے، بس ایک پرانے گھر میں رہ جاؤ، یہ وہاں پر تم کو تکلیف ہوگی، مشقت اٹھانی پڑے گی، بھوک ہوگی، ہو سکتا ہے اور بہت سی تکلیف اٹھانی پڑے، لیکن ایک دن کے بعد تمہیں پھر بہت بڑا محل مل جائے گا۔ تو کوئی بھی عقل مند انسان اس کو ضرور، اس اپارچونیٹی کو اویل کرنا چاہے گا نا، اس کو لینا چاہے گا۔ تو یہ دنیا کی زندگی گویا ایک دن کی زندگی ہے، یہاں کی مشکلات، یہاں کی مشقتیں، یہاں کے جو مصائب ہیں وہ تھوڑے دن ہی ختم ہو جائیں گے، لیکن اصل چیز جو ہے وہ آخرت ہوگی جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، تو لہٰذا اس کی فکر کرنی چاہیے۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، پس بالا و برتر ہے اللہ، بادشاہ حقیقی، کوئی رب اس کے سوا نہیں، مالک ہے عرش بزرگ کا، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے، ایسے کافر کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اور کہہ دیجئے کہ کہو میرے رب درگزر فرما اور رحم کر، اور تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے۔ سبحان اللہ، فلاح سے شروع ہوئی تھی اور یہاں پر پھر بات آئی ہے کہ پھر ایسے لوگ، انہ لا یفلح الکافرون، کے کافر فلاح نہیں پا سکتے۔ فلاح پر ہی خاتمہ ہو رہا ہے کہ فلاح کس کے لیے ہے، کامیابی کس کے لیے ہے، اور ناکامی کس کے لیے ہے۔ سورہ نور، اب یہ مدنی سورت آئی ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہوں گے کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی جو تقسیم کروائی اپنے رسول سے، مکی اور مدنی صورتوں میں کروائی ہے، کہ کچھ صورتیں مکی اور کچھ مدنی ہیں۔ تو یہ مدنی صورت ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ مدنی صورتوں کا جو انداز ہے یا اس کے جو احکامات ہیں بالکل مختلف ہیں۔ سورہ نساء ہم نے پیچھے پڑھی تھی جو مدنی صورت تھی، سورہ نور بھی مدنی صورت ہے، سورہ بقرہ مدنی صورت تھی۔ تو بہرحال یہاں پر اس صورت کا انداز بالکل ڈفرنٹ، بالکل مختلف ہے۔ یعنی قرآن کریم کی جو دوسری صورتیں آپ دیکھیں گے کہ اس کا انداز الگ ہے، لیکن یہاں پر سورہ نور کا انداز بالکل مختلف ہے۔ اس کا جو آغاز ہو رہا ہے وہ بالکل ہی ڈفرنٹ طریقے سے ہو رہا ہے، ایسے لگتا ہے کہ بہت ہی زیادہ جلال میں اور بہت ایسے انداز میں کہ ہر ایک کو یہ بات ماننا ضروری ہے ورنہ وہ بہت نقصان میں رہے گا. تو ہر ایک کو الرٹ ہو جانا چاہیے. اور ہو سکتا ہے ہم سورہ نور ہی ہم ختم کر پائیں, اللہ کرے ہمارے وقت میں برکت ہو. سورہ فرقان ہم انشاءاللہ ہو, اگر ٹائم نہیں رہا تو پھر ہم سورہ فرقان سے ہی اپنے دوسرے پارے کا کل آغاز کریں گے انشاءاللہ. اللہ کرے سورہ نور کم از کم مکمل ہو جائے ہماری. تو آئیے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں ہمارے لیے کیا احکامات نازل فرماتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون. الزانية والزانی فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. یہ ایک سورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے اور اسے ہم نے فرض کیا ہے اور اس میں ہم نے صاف صاف ہدایت نازل کی ہیں, شاید کہ تم سبق لو. زانیہ عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو اور ان پر ترس کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں تم کو دامنگیر نہ ہو اگر تم اللہ تعالیٰ اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہو, اور ان کو سزا دیتے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود رہے. بہت سارے لوگ سورہ نور کے کچھ احکامات پر بہت آبجیکشنز اٹھاتے ہیں یا پھر اس کو مس کوٹ کرتے ہیں. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اس کو شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ, اس کا جو پس منظر ہے وہ جاننا ضروری ہے, اور آج کے حالت کا بھی تھوڑا سا جائزہ لینا ضروری ہے. آپ ہم خود ابھی الحمدللہ ہم جانتے ہیں ہم جس دور میں جی رہے ہیں, یہ انٹرنیٹ کا دور ہم اس کو کہہ سکتے ہیں, تو آپ کو ہر طرف سے خبریں فوراً مل جاتی ہے. ہر جو اسٹیٹسٹک ہے آپ وہ جان سکتے ہیں کہ کہاں پر کیا چیزیں چل رہی ہیں, جیسے شراب کا ریشو کیا ہے ہر ملک میں, زنا کا کیا معاملہ ہے, شادی کے بغیر کے تعلقات کا کیا معاملہ ہے ہر ملک میں. تو سورہ نور کی طرف آنے سے پہلے آپ دیکھیں کہ اسلام جو سوسائٹی تعمیر کرنا چاہتا ہے, جو سوسائٹی وہ ڈیولپ کرنا چاہتا ہے, جس معاشرے کی وہ تعمیر چاہتا ہے, وہ ایسا معاشرہ چاہتا ہے اسلام کی جس میں بے راہ روی کو کوئی جگہ نہ ملے, جس میں فحاشی بے حیائی اور زنا یہ جیسے کام ان سارے کاموں کی طرف کوئی چل کر بھی نہ جا سکے, یعنی وہ سارے راستے ہی بند کر دیے جائیں جو انسان کو بے حیائی کی طرف لے جاتے ہوں, ان سارے راستوں پر رکاوٹ لگا دی جائے جو انسان کو اس راستے کی طرف لے جاتے ہوں. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہم کو ایک تصور دیا گیا, ایک جو کانسیپٹ دیا گیا کچھ عرصے سے, کچھ سالوں سے, کہ کیا کیا جاتا ہے کہ برائی کے تمام سامان مہیا کیے جاتے ہیں, برائی پھیلنے کے تمام اسباب مہیا کیے جاتے ہیں, وہ تمام سورسز وہ وسائل استعمال کیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے بے حیائی اور فحاشی کی اشاعت ہو, اور ساتھ میں جو ہے جیسے مثال کے طور پر ایسا کیا جاتا ہے کہ آگ لگنے کے سارے سامان پیدا کر دیے, یعنی تیل بھی ہے, آئل بھی ہے, اور ادھر آگ بھی ہے, اور آگ اور تیل ایک دوسرے پر پھینکے جاتے ہیں کہ آگ لگے خوب اور خوب بھڑکے وہ آگ, اور ساتھ میں وہاں پر آگ بجھانے والی گاڑیاں لے کر کھڑی رکھی جاتی ہے کہ اچھا تم آگ لگنے دو, خوب جب آگ لگ جائے تو ہمیں فون کر دینا, ہم آ کر آگ بجھا دیں گے. لیکن الحمدللہ ہمارا دین فطرت ہے, ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ نہیں تم کیا کرو, وہ آگ لگنے کے مواقع ہی ختم کر دو, تم ایسے کام کرو, تم ایسی اپنی سوسائٹی کو ڈیولپ کرو, ایسے اپنے معاشرے کو تم تعمیر کرو کہ وہ آگ ہی نہ لگنے پائے, یعنی آگ لگنے سے پہلے وہ تمام اس کے ذرائع وہ استعمال کرتا ہے کہ آگ ہی نہ لگے اور وہ آگ بجھانے والی گاڑیوں کی ضرورت ہی پیش نہ آئے. ایک اور مثال ہم لے سکتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم راستہ طے کرتے ہیں, اور جب اسپیشلی آپ کسی کوئی ایسی پہاڑی علاقے میں گئے ہوں جہاں پکنک کے لیے ہم لوگ جاتے ہیں, پہاڑی علاقوں میں جب لوگ گھومنے کے لیے جاتے ہیں, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ راستے بہت ٹیڑھے میڑھے ہوتے ہیں, بالکل ایسے لگتا ہے کہ اگر آپ نے گاڑی ٹرن نہ کی تو کھائی میں گر جائے گی گاڑی, ہے نا, دیکھا ہوگا آپ نے ایسے پہاڑوں پر جو اونچے راستے بنے ہوئے اور بہت خطرناک ہوتے ہیں, تو پہلے سے انڈیکیشنز دیے گئے ہوتے ہیں راستوں پر کہ آپ جب ٹرن ہو رہے ہیں تو یہ آگے جا کر اس طرح سے ٹرن ہوگا, ایسا ٹرن ہوگا, ایسا ٹرن ہوگا. اب دیکھیں اگر وہ اس طرح سے انڈیکیشنز نہ ہوں اور آپ اپنی دھن میں گاڑی چلا رہے ہوں تو کیا ہوگا, گاڑی لازمن کھائی میں گر جائے گی, جیسے کہ اکثر ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں. تو اسلام ہمیں کیا بتاتا ہے اور اسلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے کہ آگے جو کھائی ہے وہ گرنے سے پہلے ہم کو بچاتا ہے, یہ نہ ہو کہ آپ جال لے کر وہاں کھڑے رہیں, آپ انتظار میں ہیں, جیسے آج کے دور میں کیا جا رہا ہے کہ وہاں پر جو ریسکیو لوگ ہیں, جو ریسکیو ہوتے ہیں وہ کھڑے ہیں کہ اچھا کوئی گرے تو ہم اس کو, اس کی جو ہڈیاں وغیرہ ٹوٹ گئی ہیں تو ہم اس کو سدھارنے کے لیے اس کو پھر ہاسپٹل لے جائیں, تو وہاں کھڑے رہ کر انتظار میں کہ کوئی گرے یہاں پر اور اس کی ٹوٹ پھوٹ اور ہم اس کو ہاسپٹل لے جائیں, ہمارا دین ہمیں الحمدللہ کیا تعلیم دیتا ہے کہ نہیں کسی کو گرنے ہی مت دو، کسی کے ہڈیوں کے ٹوٹنے تک انتظار ہی مت کرو، بلکہ کیا کرو پہلے کا پہلے اسے تھام لو، اگر کوئی گر رہا ہے تو اس کو پہلے تھام لو تاکہ اس کا کوئی نقصان نہ ہونے پائے بےچارے کا۔ تو آج دنیا جس تصور میں یا جس تھیم پر جی رہی ہے، زندگی گزار رہی ہے، دراصل وہ دیکھا جائے تو شیطان نے انسان کو اس قدر دھوکہ دے رکھا ہے کہ فحاشی کی اشاعت ہے، بے حیائی عام ہے، اور کھائی میں گرنے کے تمام سامان، تمام لوازمات فراہم کر دیے گئے کہ تم کھائی میں گرو، تم آگ میں جل مرو، تم آگ میں کود جاؤ، اور اس کے بعد تم کو بچانے کے لیے ہم آئیں گے۔ لیکن ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے کہ نہیں، تم آگ ہی نہ لگنے دو تو کسی کے جلنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی، تم کھائی میں گرنے ہی نہ دو کسی کو تو کسی کے ہڈیوں ٹوٹنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی، بلکہ تم کیا کرو، تم پہلے کے پہلے اپنے معاشرے کو سدھار لو۔ اور اسی بنا پر اسلام نے زنا کی روک تھام کے لیے، بے حیائی کی روک تھام کے لیے وہ تمام چیزیں، وہ ذرائع استعمال کیے، نظروں کے نیچے رکھنے کا حکم دیا، اس کے لیے پردے کا حکم دیا کہ جب باہر نکلے عورتیں تو وہ چادر ڈال لیا کریں تاکہ ان کی زینت چھپ جائے۔ اسی طرح سے اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ دو مرد، ایک مرد اور ایک عورت تنہائی میں نہ ملے، کیونکہ تیسرا شیطان ہوتا ہے، کیونکہ اس سے پھر گناہ کے پھیلنے کے چانسز ہوتے ہیں۔ تنہائی میں کوئی کسی سے بات نہیں کرے گا، جو طریقہ ہوگا بات کرے گا، اگر تمہیں رشتہ بھی دینا ہو تو معروف طریقے سے رشتہ دو، چھپی دوستی کو منع کر دیا گیا۔ پھر اگر اس طرح سے کوئی ایسے کسی کے غلط تعلقات کا پتہ چلتا تو اس میں اس کے لیے سزائیں مقرر کر دی گئیں، اور جو سزائیں ہیں وہ سراسر اسلام کی بھلائی کے لیے الحمدللہ۔ آج آپ دیکھیں کہ جب زنا کے لیے کوئی سزائیں نہیں ہیں تو اب ہم اگر ہم کیونکہ آج ہماری نظریں کس طرف اٹھتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے، کہ ہم جو ہے سارے لوگ نظریں اٹھا کر سیدھا ویسٹرن کنٹریز کی طرف دیکھتے ہیں، ہم کو ان کی ترقی بہت اچھی لگتی ہے، ہم کو جو ڈراموں اور سیریلز میں جو ایک تصور دے دیا گیا ہے، یہ فلموں کے ذریعے جو تصور دیا گیا ہے، وہ تصور یہ دیا گیا ہے کہ جو مغرب کی عورت ہے وہ بہت آزاد ہے، اس پہ کوئی پابندیاں نہیں ہیں، اس پہ کوئی جکڑ بندیاں نہیں ہیں، وہ پردے سے آزاد ہے، وہ معاشرے کے رسم و رواج سے آزاد ہے، وہ اجازتوں سے آزاد ہے، اس کو گھر سے باہر نکلنے کے لیے کسی کی اجازت نہیں لینی پڑتی، وہ ہر طرح سے آزاد ہے۔ اور کامیاب عورت کو ہمیشہ اس کی جو تصویر پیش کی جاتی ہے آج ہمارے ڈراموں میں، سیریل میں یا پھر فلموں میں، کہ پرس لٹکا ہوا ہے، اچھی اونچی جوتی پہنی ہوئی ہے، شارٹ سے شارٹ لباس ہے، اور خوش باش، خوش و خرم، اچھے بال لہراتی ہوئی بس ٹک 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 چلی جا رہی ہے۔ یعنی جو مختصر لباس اور آزاد عورت کا یہ تصور پیش کیا جاتا ہے کہ وہ بہت خوش و خرم ہے، اس کو ہمیشہ ہنستا ہوا بتایا جاتا ہے، اور دوسری طرف تصویر پیش کی جاتی ہے ہمارے ڈراموں میں، ہمارے فلموں میں، کہ ایک عورت نماز پڑھ رہی ہے، دوپٹہ اڑے ہوئے ہے یا ابایا پہنے ہوئے ہے، اور رو رہی ہے بےچاری، ہمیشہ کمزور ہے، پریشان ہے، معاشرے کی دبی پسی عورت ہے، روتے ہوئے بتاتا ہے اس کو ہمیشہ۔ تو ہماری جو جنریشن ہے، یہ جو ابھی ینگ جنریشن کی بات کیوں کریے بلکہ ہمارے دور کی بات ہم کرتے ہیں، کہ ہمارے وقت سے پھر یہ کانسیپٹ یہ دیا جا رہا ہے، اس وقت سے ڈرامے اور سیریل کے ذریعے پیش کیا جا رہا ہے کہ دیکھا، نماز پڑھنے والی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والی، جو پابندی کرنے والی عورت ہے، وہ ہمیشہ روتی رہے گی، ناکام عورت ہے وہ زندگی میں کچھ نہیں کر سکتی، اور جو اللہ تعالیٰ کی حدود و قیود سے آزاد ہو گئی ہے، جس نے اپنے آپ کو معاشرے کے رحم و کرم اور اس کے راستے پر ڈال دیا ہے، جس نے جتنا مختصر لباس کر لیا، جس نے ابایا نکال پھینکا، جس کو معاشرے جو ایک خاندان کی جو جکڑ بندیاں ہیں، جو کہ عورت کو پروٹیکشن دیتی ہیں، جو کہ عورت کی حفاظت کرتی ہے، اس کی عصمت کی، اس کی عفت کی حفاظت کرتی ہے، اس کو اتار پھینکا جس نے، وہ عورت بہت خوش باش ہے، جاب کرتی ہوئی دکھایا جائے گا اس کو۔ یہ میں سمجھے گا کہ میں جاب کرنے کے خلاف ہوں، بات یہاں پر جاب کی نہیں ہو رہی ہے، جب ہم نے اپنے معیار چینج کر لیے ہیں، جب ہم ٹھیک ہے، آج ہماری خواتین، ہماری لڑکیاں ماشاءاللہ بہت ہر فیلڈ میں آگے ہیں، ماشاءاللہ وہ الحمدللہ ڈاکٹر بھی بن رہی ہیں، انجینئر بھی ہیں، ٹیچرز بھی ہیں، ماشاءاللہ ہر شعبے میں ہیں، الحمدللہ بہت اچھی بات ہے۔ اسلام عورتوں کو کبھی پیچھے نہیں ڈالتے تعلیم میں، بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مکہ کی جو سب سے پہلے جو ریچسٹ وومن تھی ماشاءاللہ، وہ خدیجہ رضی اللہ عنہ تھی، یعنی وہ بزنس وومن تھی ماشاءاللہ۔ تو اسلام عورت کو روکتا نہیں ہے کسی کاروبار سے یا کسی کام سے، اصل چیز ہے کہ جب ہم جانتے ہیں کہ آج ہمارے معاشرے میں جب اتنا زیادہ عام ہو گیا ہے لڑکیوں کا پڑھنا اور باہر نکلنا، تو پھر ہم ایسے شعبے کیوں نہیں بنا لیتے، ہم ویسے ادارے کیوں نہیں بناتے کہ ٹھیک ہے جب عورتیں باہر نکل ہی رہی ہیں، اور جب عورتوں کا جاب کرنا اتنا ضروری سمجھا جانے لگا ہے، حالانکہ اتنا ضروری نہیں ہے، کمانے کی ذمہ داری مرد کی ہے۔ اب دیکھیے، تعلیم الگ ہے اور کمانا الگ ہے، ہم نے تعلیم کو کمانے سے ملا دیا ہے، تو تعلیم لڑکیاں ضرور حاصل کریں، تعلیم عورتیں ضرور حاصل کریں، اس سے آگہی اور شعور پیدا ہوتا ہے۔ میں تو کہتی کہ اگر الحمدللہ اگر وہ اپنے بچوں کو میتھس، فزکس اور کیمسٹری پڑھا دے لڑکیاں، خود اگر وہ تعلیم حاصل کرتی ہیں تو وہ ٹیوشن سے بچ جائیں گے بچے، جو ایک ماں پڑھا سکتی ہے وہ کوئی باہر کے لوگ تو نہیں پڑھا سکتے نا۔ تو تعلیم ضرور دے بچیوں کو، لیکن یہ کانسیپٹ نہ پیدا کرے کہ تم کو معاشرے میں مرد کے برابر کاندھے سے کاندھا ملا کر اور اس کے شانہ بشانہ تم کو کام کرنا ہے. اور اگر نکل ہی گئی ہیں لڑکیاں باہر اور نکل ہی گئی ہیں عورتیں باہر، تو پھر ویسے ادارے بنائے جائیں کہ عورتوں کا شعبہ الگ ہو اور مردوں کا شعبہ الگ ہو. اور آپ دیکھیں اس کے پھر فائدے بھی ہوں گے بہت سارے، کہ اگر اس طرح سے شعبہ الگ ہوگا تو یہ جو آج خرابیاں پیدا، جو گھر ٹوٹ رہے ہیں، وہ گھر کیوں ٹوٹ رہے ہیں، کیوں پرابلمس ہو رہی ہیں؟ آج کے جو ایکسٹرا میرٹل ریلیشن آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہر گھر پریشان ہے، ہر چار میں سے ایک گھر پریشان ہے، کہ وائف پریشان ہے کہ ہسبینڈ کے تعلقات کسی اور سے. اور اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے کہ اتنا برا حال ہو گیا کہ اب تو کچھ خواتین تک اس بے راہ روی پر نکل پڑی ہیں. تو یہ کس وجہ سے؟ یعنی میڈیا جو بے حیائی کو اتنا خوبصورت بنا کر پیش کر رہا ہے، اور عورت نے جو سمجھ لیا ہے کہ اچھا یہ آزادی اس کو ہو سکتا ہے بہت سارے فائدے دے گی، لیکن وہ عورت یہ نہ سمجھی کر رہی ہے کہ اصل اس کا جو مقام ہے وہ اس کا گھر ہے، اس کے بچوں کی تربیت ہے، اپنے گھر کی حفاظت کرنا ہے، اپنے شوہر کی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے، اصل اس کا میدان وہ ہے. اور یہاں پر یہ نہ سمجھے گا کہ اچھا ٹھیک ہے تو پھر کیا عورت باہر ہی نہ نکلے. نہیں، ہم اس کی بات نہیں کریں، ہم سب جانتے ہیں الحمدللہ، ہم سارے جس شعبے سے جڑے ہوئے، جو ماشاءاللہ ہمارے اسٹوڈینٹ جانتے ہوں گے جو سن رہے ہیں، کہ الحمدللہ ہم تو روزانہ کلاسز لینے اور سننے اور پڑھنے اور پڑھانے کے لیے باہر جاتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ جب عورت باہر نکلتی ہے تو اس کے کچھ حدود و آداب بتائے گئے ہیں، کچھ قیود ہیں، کچھ حدود ہیں، کچھ آداب ہیں، تو وہ ان تقاضوں کو اگر پورا کرے تو بہت ساری برائیوں سے وہ محفوظ رہ سکتی ہے. اگر خواتین کے شعبے الگ کر دیے جائیں تو وہ بہت ساری جو خرابیاں عام ہو رہی ہیں اس سے دور رہیں گے. تو ہمارا دین ہمیں کیا بتاتا ہے؟ جو سزائیں دی جا رہی ہیں تو یہ نہ سوچے گا کہ، اب آپ سوچے کہ سورہ نور کب نازل ہوا تھا، اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے، جو پس منظر ہے، 5 ہجری بتایا جاتا ہے کہ 5 ہجری میں سورہ نور نازل ہوئی، اور اس میں یہ زنا کی سزا نازل ہوئی ہے. اور یہ زنا کی سزا پر اتنا ہائے واویلا مچایا جاتا ہے، اور کہتے کہ دیکھا قرآن کتنا شدت پسند ہے، اسی لیے کہتے کہ قرآن کو اپنے نصاب سے نکال دو، نعوذ باللہ، قرآن کی آیتوں کو ہٹا دو، یہ تک ڈیمانڈ کی گئی. کہنے لگے دیکھا اسلام کتنی وحشیانہ سزائیں دیتا ہے، لیکن کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس وحشیانہ سزا، جس کو وحشیانہ کہہ رہے ہیں، وہ کتنی عدل پر مبنی سزا ہے، کہ اس عدل کی وجہ سے عورتوں کی عزتیں اور عصمتیں محفوظ ہیں. ماشاءاللہ، ایک عورت کے پاس سب سے بیسٹ چیز ہو سکتی ہے تو آپ بتائیے وہ کیا ہے؟ اس کی عزت، اس کی عصمت. جب عورت نے اس عزت اور عصمت کی پرواہ نہ کی اور وہ معاشرے میں اس طرح سے نکل آئی کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو حدود رکھے تھے اس کو کراس کر کے جب وہ باہر نکل آئی، تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ نہ عزتیں محفوظ ہیں نہ عصمتیں محفوظ ہیں. آپ کو وہ واقعہ، جب بھی ہم سورہ نور کی تفسیر کرتے ہیں، وہ واقعہ یاد آتا ہوگا، اور سارے لوگ جانتے ہوں گے، ساری خبریں تو سارے ہی لوگ پڑھتے ہیں، اس میں تو کوئی حدود، یعنی کوئی ملک کی قید نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا انڈیا میں ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ ایک بس میں ایک لڑکی سفر کر رہی تھی، نان مسلم تھی وہ، یہاں پر اس کی بات نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں کوئی بھی ہو، عزت سب کی عزت ہے، چاہے وہ نان مسلم ہو چاہے وہ مسلمان ہو. تو وہ ایکچولی اپنے کسی دوست کے ساتھ سفر کری تھی، اور رات کا وقت تھا، اور بس میں اکیلی وہ لڑکی تھی اور 10-12 لڑکے تھے، اور اس کا اجتماعی ریپ ہوا تھا. اس وقت کتنا ہائے واویلا مچایا گیا، اور اس وقت کے جو ہندو حکمران تھے، ایون وہ پارٹی کے لوگ، جو کہ آج بہت سارے ہم سب جانتے ہیں، جو دیکھا جائے تو ایک طرح سے مسلمانوں کی دشمنی ہے، ان لوگوں نے کہا تھا کہ ایسے شخص کو سر عام پھانسی کی سزا دی جائے، سر عام، ایسے وہ لڑکوں کو. اور اس لڑکی کی ڈیتھ واقع ہو گئی تھی کچھ دن کے بعد. تو بہرحال آپ دیکھیں کہ انہیں غیر مسلموں نے بھی خود یہ بات کہی کہ ایسے شخص کو چھپ کر سزا نہیں دینا اس کو، بلکہ اس کو سر عام پھانسی کی سزا دی جائے. تو کیا بات کہی؟ دیکھا جائے تو انہوں نے جو اسلام کہتا ہے، جو ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے، کہ زانی کو ایسی سزا دی جائے اور سر عام دی جائے. کیوں؟ تاکہ اور وہاں پر ایک گروہ موجود ہو، تاکہ وہ لوگ دیکھیں اور عبرت حاصل کرے کہ جو کسی عورت کی عصمت اور عزت پر ہاتھ ڈالے گا اس کو کس قدر عبرت ناک سزا دی جائے گی. اس کو اگر وہ شادی شدہ تو اس کو سنگسار کر دیا جائے گا، اور اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے تو اس کو کوڑے مارے جائیں گے سب کے سامنے، تاکہ کوئی آئندہ ایسا کرنے کی ہمت نہ کر سکے. اور آج آپ خود بتائیں کہ آج ہم کیوں پریشان ہیں نا. آپ دیکھیں ہم جو گلف میں رہنے والے ہیں، وہ خاص طور سے کتنا پریشان ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو باہر نہیں بھیجنا چاہتے. اور کچھ لوگ تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ 5th اور 6th کلاس میں ہماری جو بیٹیاں ہیں، ہمارا دل نہیں چاہتے کہ ہم ان کو باہر معاشرے کے حوالے کریں، ڈر لگتا ہے. یعنی کیسے انسیکیور آج ماحول میں ہم جی رہے ہیں، آپ خود بتائیں. اور جس معاشرے کی بات کی جاتی ہے، جس معاشرے میں بتایا جاتا ہے کہ عورت بہت آزاد اور خوشحال ہے اور شانے سے شانہ ملا کر چل رہی ہے، اور دیکھا وہاں پر تو کچھ پابندیاں نہیں ہیں عورت کو، آپ وہاں کی عورت کا حال جا کر خود دیکھ لیں ذرا. پیٹرول پمپ پر جاب کرنے والی عورت ہے، رات کے 12 بجے بھی ڈیوٹی وہی انجام دے رہی ہے. جتنے جو جابس کے جتنے بھی جو جگہ ہیں جہاں پر عورت جس شعبے میں کام کر رہی ہے، وہاں پر عورت کو مرد کے مقابلے میں بہت کم تنخواہ دی جاتی ہے. ایون ملٹری میں جہاں پر عورتیں ہیں وہاں پر وہ ملٹری میں عورتوں نے شکایت کی کہ ہم سے یہ جو جتنے سپاہی ہیں یہ ہم سے غلط کام کر ہمارے ساتھ کر رہے ہیں. انہوں نے آ کر شکایت کی اور کہا جتنی تنخواہ ایک آدمی کو دی جاتی ہے ملٹری میں وہاں پر عورت کو اس سے کم دی جاتی ہے. تو کہاں ہے عورت کی آزادی, کہاں ہے عورت کو شانہ بشانہ چلنے کا؟ انہوں نے جو ایک کانسیپٹ دیا ہے عورت کو شانہ بشانہ چلنے کا جھوٹا نعرہ دیا گیا کہ ہم نے عورت کو آزاد کیا, ہم نے عورت کو اپنے شانے کے برابر لا کر کھڑا کیا, عورت مرد کے برابر ہے, اور یہ کہہ کر عورت کی تمام عزت اور عفت کو چھین دیا. مرد پورا لباس پہنے لیکن عورتیں مختصر لباس پہنیں گی. جبکہ کئی ایئر ہوسٹس نے کمپلین کی, جو جتنے بھی ویسٹرن کنٹریز کی جتنی فلائٹ ہے, تو کہا جاتا ہے کہ ان کا جو اسکرٹ ہوتا ہے وہ گھٹنوں سے اوپر ہوتا ہے, آستینیں غائب ہوتی ہیں اور بہت ہی مہین پتلا سا شرٹ ہوتا ہے جس سے سارے سب نظر آتا ہے. تو ان خواتین نے شکایت کی ایئر ہوسٹس نے کہ ہم کو چونکہ فلائٹ میں جب اے سی چلتا ہے تو بہت ٹھنڈا ہو جاتا ہے, تو ہم کو کوٹ پہننے کی اجازت دی جائے, ہم کو ساکس پہننے کی اجازت دی جائے تاکہ ہمارے پیر کور ہو, ہمیں بہت سردی لگتی ہے. تو ان کو اجازت نہیں دی گئی. مرد فل ٹائی اور بوٹ سب لگا ہوا, کہ ایون کف کی آستین لگی ہوئی اور کالر کا بٹن بھی لگا ہوا کہ اس کی گردن بھی نہ دکھائی دے. ہاتھوں کی کلائی تک مرد کے کف لگے ہوئے ہیں, فل کوٹ اور پینٹ میں مرد, اور عورت اس کا لباس اتنا مختصر. تو یہ آزادی ہے؟ یہ کیا آزادی ہوئی بلا ہے؟ جسم کو دکھانے کو آپ آزادی کہتے ہیں تو یہ ایسی آزادی پر لعنت ہے. پھر ایون آپ دیکھیں کہ ایک بلیڈ کا ایڈورٹائز آتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا سارے ہی بہت ساری جگہ, جو یہ بات عام ہی ہے مشہور ہے کہ ایک کار کا ایڈورٹائز ہے, اس میں عورت کار پر لیٹی ہوئی دکھائی دے رہا ہے. ایک شیونگ کا ایڈورٹائز آ رہا ہے کہ مرد حضرات شیونگ کریں, اور شیونگ کے لیے جو کریم استعمال کرتے ہیں, جو بلیڈ استعمال کرتے ہیں, تو اس کا جو ایڈورٹائز آ رہا ہے اس کے لیے عورت سامنے. مرد کے لیے گھڑی کا ایڈورٹائز ہے اور اس میں عورت کو دکھایا جا رہا ہے. تو یہ عورت کے جسم کو دکھانے کو آزادی کہتے ہیں, تو ایسی آزادی کا کیا فائدہ جس میں عورت کی کوئی عزت اور عصمت محفوظ نہ رہے؟ تو اسلام عورت کو عورت رکھ کر ہی عزت اور عصمت دیتا ہے ماشاء اللہ, اس کو وہ رسپیکٹ دیتا ہے. آپ دیکھیں ہمارے دین میں کتنا رسپیکٹ ہے ماشاء اللہ. اگر بیوی ہے تو اس کو خیر المتا کہا گیا ہے, نیک بیوی ہے تو وہ جنت میں جائے گی انشاءاللہ. اگر بیٹی ہے اس کے لیے اتنا رسپیکٹ ہے کہ جو بیٹیوں کی پرورش کرے گا تو وہ جنت میں ہوگا انشاءاللہ. بہن ہے تو اس کی وہ رسپیکٹ, ماں ہے تو اس کا درجہ اتنا بڑھایا گیا کہ اس کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی گئی, کہ اس کی خدمت میں جنت ہے. آپ خود سوچیں کہ جو رسپیکٹ آج اسلام عورت کو دیتا ہے, کہ ہم الحمدللہ ہماری جتنی خواتین ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے گھر کے مرد حضرات ہمیں ذرا سا وزن نہیں اٹھانے دیتے. سلینڈر کون لگاتا ہے؟ جو بھاری بھاری ہم شاپنگ ہم کرتی ہیں اور پیچھے شاپر کون اٹھاتا ہے؟ ہمارے بیٹے, ہمارے شوہر, ہمارے والد, ہمیں, ہمارے بھائی, ہمیں وزن نہیں اٹھانے دیتے. سارے گھر کی چیزیں کون لاتے ہیں؟ جو مشکل کے کام ہیں کون کرتا ہے؟ مرد حضرات کرتے ہیں. ہمیں کچھ یہ کام نہیں کرنے دیا جاتا. تو جس مغرب کی نام نہاد آزادی پر آج ہم فریفتہ ہو رہے ہیں, وہاں جا کر دیکھیں کہ وہاں پر سنگل پیرنٹ سسٹم عام ہو گیا ہے. ایون بہت سارے کالجز اور اسکولس ایسے ہیں جہاں پر جو فارم بھرا جاتا ہے جب بچے کا ایڈمیشن کیا جاتا ہے, تو جو ماں اور باپ کے نام کا خانہ ہوتا ہے تو وہاں سے باپ کے نام کا خانہ ہٹا دیا گیا ہے, کیونکہ 50% سے زیادہ بچے ان کو علم نہیں کہ ان کا باپ کون ہے. آپ بتائیے کسی بچے کے لیے سب سے بڑھ کر جو اگر اس کے اوپر کوئی ظلم ہو سکتا ہے یا اس کے ساتھ اگر کوئی ناانصافی ہو سکتی ہے تو اس بچے کو اس کے خاندان کا کوئی اتا پتہ نہ ہو. اور آپ دیکھیں ہمارے یہاں پر کتنا رسپیکٹ ہے. ایک خاندان کا جو تصور پیش کیا گیا کہ جب پہلا بچہ پیدا ہوتا ہے تو ددھیال اور ننیان والے چاہے ان کی آپس میں کتنی بھی پرابلم رہی ہو, لیکن جب پہلا بچہ پیدا ہوتا ہے, جب دوسرا بھی بچہ پیدا ہوتا ہے, تو سارے سب خاندان مل جاتے ہیں, مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں, ماشاءاللہ اس عورت کو کتنا آنر اور کتنی عزت دی جاتی ہے. اور وہاں پر کیا حال ہے کہ وہاں پر مرد اپنا کام کر کے چلتا بنا, پیچھے عورت پریگنینٹ ہو گئی, اب وہ بچہ پیدا کرنے کے لیے وہ اکیلی ہے, اس کو جاب بھی کرنا ہے, اب اس کو اس بچے کی فکر کرنی کہ مجھے جاب کرنا ہے تو میں اس بچے کو کہاں چھوڑوں. تو وہ بچوں کو جو چلڈرن کیئر سینٹر ہوتے ہیں اتنے زیادہ, کہا جاتا ہے کہ آج غیر جو ویسٹرن کنٹریز میں جتنے گھر نہیں ہوں گے اتنے ایسے ادارے کھل گئے ہیں, جگہ جگہ ایسے ادارے کھل گئے ہیں, ڈے کیئر سینٹر یا بچوں کو سنبھالنے والے یا بوڑھے لوگوں کے لیے گھر کھل گئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. بےچاری وہ ماں جس نے جو سنگل پیرنٹ سسٹم ہو گیا ہے کہ نہ اس کو کوئی خاندان ملا, نہ میکا ہے, نہ سسرال ہے, نہ ہسبینڈ ہے, کیونکہ وہاں پر کانسیپٹ یہ دیا جا رہا ہے کہ جب شادی کے بغیر ہی یہ سب کچھ ہو سکتا ہے, انجوائمنٹ ہو سکتا ہے, تو شادی کی کھٹکھٹ یا بیڑیاں کون اپنے پیروں میں ڈالے. لیکن اس سے جو ایک خاندان, مضبوط خاندان بنتا ہے, وہ آپ دیکھیں کہ وہ آپ کو اس کے علاوہ کہیں اور نہیں مل سکتا. تو الحمدللہ اسلام ہمیں عورت رکھ کر, یعنی ہم خواتین ہیں, ہم کو خواتین کو خواتین رکھ کر ہی وہ عزت اور رسپیکٹ دیتا ہے. الحمدللہ ہم پر معاش کی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی. ایک جیسے میں نے شاید آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ کئی سال پہلے ہم لوگوں کا ایک بہت بڑا پروگرام ہوا تھا اور اس میں اسپیشلی خواتین سے ریلیٹڈ کچھ پروگرام رکھا گیا تھا کہ اسلام معاشرے میں خواتین کا رول یا کردار کے تعلق سے. تو اس وقت تو انٹرنیٹ نہیں تھا, اتنا عام انٹرنیٹ نہیں ہوا تھا, بلکہ 25 سال پرانی بات ہے یہ. تو اس وقت کتابیں کہیں سے منگوائی گئی تھیں اور کتابوں سے سرچ کیا گیا تھا. تو اس وقت جو کتاب تھی ان کتابوں میں باقاعدہ یعنی وہاں کے اخبارات کی خبر کے ساتھ اور ڈیٹ کے ساتھ وہ خبر دی گئی تھی کہ راستے یعنی ایک کوئی اخبار کے رپورٹر یہاں سے جب گئے جو گلف کنٹری سے وہاں پر ویسٹرن کنٹری میں, تو انہوں نے دیکھا کہ ایک لڑکی کھڑی ہے, اس نے کہا کہ میں کل ہی 18 سال کی ہوئی اور میرے والد نے مجھے اب گھر سے نکال دیا کہ اب 18 سال کی تم ہو گئی ہو, لہٰذا تم اپنا خرچہ خود اٹھاؤ, اب میں مجھے اچانک جاب تو نہیں مل سکتی, تب میں کیا کروں. تو ظاہر سی بات اس کی وجہ سے پھر بہت ساری لڑکیاں بے راہ بھی ہو جاتی ہیں. یعنی وہاں کانسیپٹ کیا دیا جاتا ہے, ہر کوئی نہیں کرتا ایسا, ٹھیک ہے میں ہر ایک کی بات نہیں کر رہی, لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اس بات کو اس طرح سے لیتے ہیں کہ اچھا اب یہ بچے 18 سال کے ہو گئے, یہ اپنی ذمہ داری خود نبھائیں. ہمارے یہاں پر کیا تصور دیا گیا ہے کہ لڑکی کی بیوی کی یا ماں کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے, جو یا تو ہسبینڈ ہے اس پر, اگر ہسبینڈ یا بھائی ہے تو بھائیوں پر, والد ہے تو والد پر, نہیں تو بیٹوں پر ہے ذمہ داری. تو الحمدللہ ہمارا دین ہمیں بہت رسپیکٹ دیتا ہے. تو بہرحال یہ سزاؤں کی طرف آنے سے پہلے یہ سوچ کرنا آئیے گا کہ نعوذ باللہ اسلام سزاؤں کو پہلے پیش کرتا ہے. اسلام پہلے زمین سینچتا ہے, پہلے زمین تیار کرتا ہے, پہلے صحابہ اکرام کی تربیت کی گئی, ان کے ہاں ان کی نگاہوں میں شرم و حیا پیدا کی گئی, ان کو بتایا گیا کہ عورت اور مرد کا تعلقات کتنے نکاح کے بغیر عورت اور مرد کا تعلقات بالکل جائز نہیں ہے. یہ ساری تربیت کرنے کے بعد پھر اب جب اس کے بعد بھی اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے, کوئی کسی کے ساتھ اس طرح سے غلط طریقے سے پیش آتا ہے, تو پھر اس کی سزا بہت سخت رکھی گئی. تو ایک اور چیز بھی ہم دیکھ لینا چاہیے کہ نام نہاد آزادی سے کچھ حاصل نہیں ہوتا, اور نام نہاد آزادی انسان کو صرف وہ خواہشات میں اور تمناؤں میں مبتلا کرتی ہے اور پھر وہ سیدھا گڑھے میں گراتی ہے. جیسے کہ آج مغرب کی عورت بیچاری پریشان ہے کہ نہ اس کا خاندان ہے نہ اس کا گھر ہے. اور الحمدللہ آپ ہمارے خاندان کو دیکھیں, مسلمانوں کے خاندان کو, کہ الحمدللہ پوری زندگی اللہ کا شکر گزر جاتی ہے. آج کل ایسے حالات ہو رہے ہیں کہ بہت زیادہ طلاقیں ہو رہی ہیں, ورنہ تو الحمدللہ میجورٹی ہماری ایسی ہے کہ ایک خاندان مضبوط خاندان کی بنیاد رکھی گئی ہے, اور اس کے لیے وہ تمام سورسز استعمال کیے گئے ہیں جو کہ اسلام جس کو چاہتا ہے اور جس کی بنا پر ایک اچھا معاشرہ قائم ہو سکتا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح طریقے سے اللہ کی آیت کو سمجھنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ ایک سورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا اور اسے ہم نے فرض کیا, اور اس میں ہم نے صاف صاف ہدایت نازل کی ہے, تو لہٰذا اس کے ہر احکام فرض ہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ یہاں پر ہر جگہ ان انزل نہ و فرد نہ و انزل نہ فی ہے آیت بینات لعلکم تذکرون. تو مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کے جو احکامات ہیں وہ بہت ہی عظیم احکامات ہیں, اور عظیم مقصد کے لیے یہ احکامات اتارے گئے ہیں, لہٰذا ان آیتوں کا مذاق نہ اڑایا جائے. ان آیتوں کو یہ نہ کہہ کر ٹال دیا کہ اچھا یہ تو شدت پر مبنی آیت ہے, نعوذ باللہ, نہیں. اللہ تعالیٰ فرما کہ یہ ہم نے نازل کیا, ہم نے اس کو فرض کیا. تو سورہ نور کے ہر بات آپ دیکھیں فرض ہے ہمارے لیے, تو لہٰذا بہت غور سے پڑھیے گا. تو زانی عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو, اور ان پر ترس کھانے کا جذبہ تم کو اللہ کے دین کے معاملے میں دامن گیر نہ ہو. اس کا مطلب ہے کہ اگر کہیں سے پتہ چلتا ہے کہ کسی نے زنا کیا, آپ کو یاد ہوگا سورہ نساء میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہاں پر پتہ چلا تھا کہ اگر کسی کوئی عورت کے تعلق سے تم کو خبر ملی ہو کہ اس کے تعلقات کسی غیر مرد سے ہیں, تو تم ان کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کوئی اور فیصلہ نازل کر دے. اب یہاں پر یہ سورہ نور میں وہ فیصلہ نازل کر دیا گیا. تو اب اگر کسی کے بارے میں زنا کا پتہ چلتا ہے اور چار گواہ موجود ہونا چاہیے, چار لوگوں نے گواہی دے دی کہ فلاں فلاں نے زنا کیا ہے, تب ان کے اوپر سزا نافذ کی جائے گی. ایسے ہی خود بخود سزا نہیں, یعنی کسی کے کہنے پر سزا نہیں نافذ کی جائے گی. تو اگر کوئی غیر شادی شدہ لڑکا یا لڑکی یہ کام کرے تو ان کے لیے پھر سزا ہے, 100 کوڑوں کی سزا ہے. اور اگر کوئی لونڈی جو اس زمانے میں کنیزیں ہوا کرتی تھی ان سے اگر یہ گناہ سرزد ہوا تو اس کے لیے 50 کوڑے کی سزا ہے. ہاں, لیکن اگر کسی کوئی شادی شدہ مرد اور عورت سے یہ گناہ سرزد ہوا ہو تو اس کے لیے پھر رجم کی سزا ہے, اور یہ صحیح احادیث صحیحہ سے اس بات ثابت ہے. اور آج منکرین حدیث اسی بات کو لے کر بہت واویلہ مچاتے ہیں, اور وہ اپنے آپ کو اہل القرآن کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو ماننے والے ہیں, وہ اسی بنا پر کہ قرآن میں بہت ساری چیزیں جو ان کو قرآن میں ان کے لیے ایک طرح سے راستہ کھل جاتا ہے بہت ساری چیزوں کو خود جائز کر لینے کا. تو وہ کہتے کہ قرآن میں کہاں ہی سزا بتائیے کہ شادی شدہ مرد اور عورت نے اگر کوئی زنا کیا ہے تو اس کو سنسار کیا جائے, کیونکہ قرآن میں صرف 100 کوڑوں کی سزا کا ذکر ہے. تو آپ دیکھیں کہ قرآن ہمیں احکامات نہیں دیتا, قرآن کے ساتھ ساتھ ہمیں حدیث بھی ملتی ہے. تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرآن اور حدیث دونوں مل کر قانون بنتا ہے, شریعت قرآن اور حدیث سے مل کر بنتی ہے. اگر کوئی یہ کہتے کہ صرف ہم قرآن کو مانیں گے اور حدیث کو نہیں مانیں گے تو سمجھو اس نے قرآن کا بھی انکار کر دیا, کیونکہ قرآن کو لے کر کون آئے ہیں, خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو پیش کیا ہے، تو جب وہ قرآن کو مانتے تو اس کو حدیث کو بھی ماننا پڑے گا، تو حدیث میں ہمیں یہ سزا ملتی ہے کہ ان کو سنگسار کیا جائے گا۔ زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ، اور زانیہ کے ساتھ نکاح نہ کرے مگر زانی یا مشرق، اور یہ حرام کر دیا گیا ہے اہل ایمان پر۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یعنی زانی کو کیوں کہا گیا، کیونکہ اس سے نکاح نہ کیا جائے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو پاکیزہ لوگ ہوں گے ان کی سوچ، ان کی ہر چیز مختلف ہوگی، وہ نیکی کے راہ پر گامزن ہوں گے، اور جو زانی ہوتا ہے چونکہ اس نے اتنا بڑا گناہ کا ارتکاب کیا ہے تو وہ ایکچولی دیکھا جائے تو اس نے کیا کیا، بہت بڑا گناہ کیا۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب کوئی شخص زنا کرتا ہے تو اس وقت اس ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے، تو اس لیے کہا گیا کہ زانی نکاح نہ کرے مگر ایک مشرک کے ساتھ، اس کی پھر جو کوالٹیز ہے وہ کس سے ملتی ہے، خراب کوالٹیز مشرکوں سے ملتی ہے۔ والذین یرمون المحسنات ثم لم یاتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانین جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئک هم الفاسقون الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم۔ اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر چار گواہ لے کر نہ آئیں، ان کو 80 کوڑے مارو اور ان کی شہادت کبھی قبول نہ کرو، اور وہ خود ہی فاسق ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو اس حرکت کے بعد تائب ہو جائیں اور اصلاح کر لیں کہ اللہ ضرور ان کے حق میں غفور الرحیم ہے۔ اب یہاں پر وہ سزا یہاں پر بیان کی گئی ہے کہ اگر کوئی کسی پر زنا کی تہمت لگاتا ہے، ایسی کسی پر جس نے وہ کام نہ کیا ہو، تو پھر سمجھے اس نے جھوٹی بات کی، تو لہٰذا اس کی جھوٹی بات کہنے پر اس کو سزا دی جائے گی۔ آپ دیکھیں کہ اس سے خود آپ اندازہ لگا لیجیے کہ اسلام کیسی سوسائٹی چاہتا ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ سوسائٹی میں بے راہ روی نہ پھیلے، بے حیائی کی اشاعت نہ ہو، ایسی باتوں کو منظر عام پر نہ لایا جائے، اور جب منظر عام پر لا ہی رہے ہو تو تم پہلے سے گواہ ڈھونڈ لو۔ چار گواہ ہونے چاہیے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے وہ کام دیکھا ہو لائیو، اور اگر وہ چار گواہ نہیں لا سکتے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنی زبان بند رکھنی ہے۔ کسی کے یعنی اسکینڈلز کو تو عام کر ہی نہیں سکتے ہم، اور کسی کے بارے میں یہ نہ کہیں اللہ کے لیے کہ اچھا سنا وہ فلاں کے ساتھ افیئر ہیں۔ اسکینڈلز کو ہم عام کرنے والے نہ بنے، اور یہ ایسی باتیں تو بالکل بھی نہ کرے۔ آپ دیکھیں مومن کی زبان سے ایسی باتیں زیب نہیں دیتی ہیں۔ اسلام جو پاکیزہ معاشرہ، جو پاکیزہ سوسائٹی اسلام ڈیولپ کرنا چاہتا ہے، جس کو بلڈ کرنا چاہتا ہے، اس میں ان باتوں کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ ہم کسی کے افیئرز کو، کسی کے اسکینڈلز کو ڈسکس کریں۔ آپ دیکھیں ہمارے پاس کرنے کے لیے بہت کام ہے ماشاء اللہ، ہمیں پڑھنا پڑھانا ہے، ہمیں سیکھنا سکھانا ہے، ہمیں اپنے مشن کو پورا کرنا ہے، اپنے مقصد کو حاصل کرنا ہے، تو بھلا یہ بیکار کی باتوں اور کاموں میں ہم کہاں لگے رہیں گے۔ اسکینڈلز کو ڈسکس کون لوگ کرتے ہیں؟ جن کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا، جن کے پاس زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، تو وہ لوگ اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ تو کہا جا رہا ہے کہ جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائے پھر چار گواہ لے کر نہ آئے، ان کو 80 کوڑے مارو اور ان کی شہادت کبھی قبول نہ کرو، وہ خود ہی فاسق ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو اس کے بعد تائب ہو جائیں اور اپنی اصلاح کر لیں۔ اب لوگوں کو سبھی کو یاد ہوگا کہ جو واقعہ اس آیت کے پس منظر میں جو واقعہ ہے، ہلکا سا ہم اس کو ڈسکس کر لیتے، کہ عائشہ رضی اللہ عنہا اس سفر میں اللہ کے رسول کے ساتھ ہی غزوہ بنی مستلق، جس غزوے کے لیے آپ گئے تھے، تو جیسے کہ اللہ کے رسول ہمیشہ قرآن ڈالتے تھے، تو اس دفعہ قرآن عائشہ رضی اللہ عنہ کے نام نکلا اور وہ اس سفر میں آپ کے ساتھ تھی۔ جب وہاں سے واپس آ رہے تھے تو عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ مطلب میرا ہار کچھ چیز گم ہو گئی تھی ان کی، یا کچھ اور مسئلہ تھا، رفع حاجت کے لیے وہ گئیں۔ تو رفع حاجت کے لیے جب وہ گئیں تو ادھر جو قافلہ چل نکلا، اور چونکہ وہ کہتی کہ اس زمانے میں ہم ہلکی پھلکی ہوتی تھی، کیونکہ کھانے کے لیے زیادہ چیزیں ہوا نہیں کرتی تھیں، تو ہمارا وزن بہت ہلکا ہوتا تھا۔ تو جب ان لوگوں نے حودج کو اٹھا کر اونٹ پر رکھا تو وہ سمجھے کہ اس میں عائشہ رضی اللہ عنہا ہے یا نہیں ہے، وہ نہیں جان پائے جو اونٹ کو چلانے والے تھے، اور وہ سمجھے کہ اس میں عائشہ رضی اللہ عنہا ہے۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہا جب رفع حاجت سے واپس آئی تو دیکھا کہ اچھا قافلہ چل نکلا، تو انہوں نے کہا کہ میں یہ سوچ کر وہاں بیٹھ رہی کہ جب قافلے والوں کو پتا چلے گا کہ میں اس میں نہیں ہوں حودج میں، تو وہ واپس مجھے لینے کے لیے آئیں گے، اور میں وہی کسی چیز سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ کہا جاتا ہے کہ جو صفوان بن معطل نامی ایک صحابی ہے، وہ ہمیشہ قافلے سے پیچھے رہا کرتے تھے، تاکہ جو قافلے والے اگر کوئی چیز چھوڑ دیں یا بھول جائیں تو وہ اس کو اٹھا کر لے کر چلتے تھے۔ تو صفوان بن معطل جو کہ پیچھے رہ گئے تھے، جب انہوں نے دیکھا وہاں پر کوئی خاتون بیٹھی ہے، تو وہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے عائشہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ چکے تھے، تو انہوں نے دیکھ کر پہچان لیا اور ان للہ و ان الیہ راجعون پڑھا۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ فوراً اٹھ گئیں اور وہ انہوں نے اپنا کپڑا برابر کیا یعنی چہرے پر، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے صفوان نے، اور اس کے بعد علاوہ کوئی بات نہیں ہوئی، یعنی انہوں نے ان للہ و ان الیہ راجعون پڑھا، اس کے بعد پھر وہ اونٹ لا کر ان کے سامنے بٹھا دیا، اونٹ پر وہ سوار ہو گئیں، اور وہ اونٹ کی نکیل پکڑتے ہوئے جا کر قافلے سے ملے، یعنی عین دوپہر کے وقت وہ جا کر قافلے سے ملے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ دوپہر کا وقت تھا، اگر خدا نہ خواستہ ایسی کوئی بات ہوتی تو وہ چھپ کر جاتے تھے، وہ تو عین قافلے کے سامنے کھلم کھلا پہنچے وہ لوگ. اب یہ ادھر چکے منافقین کا سردار عبداللہ بن ابئی، وہ ابھی تک دیکھ چکا تھا کہ اب اس کا کوئی زور چلنے والا نہیں ہے، اسلام کو وہ پھیلتا ہوا دیکھ رہا تھا اور اس نے ہر طرح سے کوشش کر لی تھی. اس نے انصار اور مہاجرین کو لڑوانے کی کوشش کی، اللہ کے رسول نے اس کو بھی معاملے کو رفع دفع کر دیا. اس نے اللہ کے رسول کے تعلق سے بہت ساری خلاف میں باتیں کی، اس کو بھی لوگوں نے نہیں مانا. بہرحال اس نے ہر پروپیگنڈا کر کے دیکھ لیا، لیکن وہ کچھ نقصان نہیں پہنچا سکا الحمدللہ اسلام کو. جب اس نے دیکھا کہ اس طرح سے کوئی کام نہیں بن پا رہا ہے، اب اس نے کیا کیا کہ یعنی بہت ہی نچلی حرکت پر وہ اتر آیا، بہت ہی ذلالت پر وہ اتر آیا، اور اس نے کیا کیا کہ نعوذ باللہ یہ جملہ اس نے کہا کہ واللہ رسول کی بیوی بچ کر نہیں آئی، نعوذ باللہ اس طرح سے جملہ کہا. اور یہ بات اس نے سب میں مشہور بھی کر دی. کہا جاتا ہے کہ مدینہ پہنچنے تک یہ بات اتنی عام ہو گئی کہ لوگ اس پر ڈسکس کر رہے تھے کہ نعوذ باللہ عائشہ رضی اللہ عنہا بچ کر نہیں آئیں اس طرح سے. استغفر اللہ تعالیٰ معاف کرے، بہت ڈر لگتا ہے بات کہتے ہوئے. اور عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی کہ مجھے خود اس بارے میں کوئی خبر نہیں، اور یہ بات پہنچتے پہنچتے اللہ کے رسول تک بھی پہنچ گئی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہو گئے، اور کہا جاتا ہے کہ وہ ایک مہینے تک پریشان رہے، ایک مہینے تک کوئی وحی نہیں نازل ہوئی اس بارے میں. اور عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی کہ جب یہ سفر سے واپس ہم لوگ آئے تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کا وہ التفات جو مجھ پر ہوتا تھا وہ نہیں ہے، یعنی آپ کی توجہ مجھ پر نہیں ہے، اور میں بیمار بھی ہو گئی، مجھے بخار بھی آ گیا. تو میں نے اللہ کے رسول سے اجازت چاہی کہ میں اپنے میکے جانا چاہتی ہوں، تو اللہ کے رسول نے اجازت بھی دے دی. اور وہ کہنے لگے کہ میں میکے آ گئی، اور مجھے لیکن کسی نے نہیں بتایا، نہ میرے میکے والوں نے بتایا نہ اللہ کے رسول نے بتایا. اور اللہ کے رسول سارے لوگوں سے پوچھتے جا رہے تھے، اور ہر ایک عائشہ رضی اللہ عنہ کے حق میں گواہی دے رہا تھا کہ ہم نے ان میں کوئی برائی نہیں دیکھی. زینب بنت جحش سے گواہی لی گئی، ام سلمہ سے گواہی لی گئی، ان کی کنیز جو تھی بریرہ ان سے گواہی لی گئی، برہ ان سے گواہی لی گئی. سب نے کہا کہ ہم نے عائشہ رضی اللہ عنہ کے اندر بھلائی کے علاوہ کوئی چیز نہیں دیکھی. اور عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی کہ ایک دن جب میں رفع حاجت کے لیے جا رہی تھی تو میرے ساتھ ام مستہ ساتھ تھی میرے، اور یہ مستہ بن اساسہ جو تھے صحابی، کہہ رہے تھے کہ تین لوگ تھے جن کی وجہ سے یہ بات اور زیادہ یعنی مومنوں میں بھی پھیل گئی، ورنہ منافق تو کہہ رہے تھے لیکن مومن لوگ اس کو آگے نہیں لے جا رہے تھے. تو مستہ بن اساسہ، حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، اور حمنا بنت جحش کے زینب بنت جحش کی بہن تھی، یہ تین مومن بھی اس میں انوالو ہو گئے، یعنی ان باتوں کو آگے پہنچانے میں، اسکینڈل کو عام کرنے میں. تو جب ام مستہ جو کہ ابو بکر صدیق کے رشتے دار تھیں، اور ابو بکر صدیق ہی ان کی کفالت کرتے تھے کیونکہ وہ غریب لوگ تھے، تو ابو بکر صدیق ان کو الحمدللہ ہیلپ کیا کرتے تھے. تو جب وہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ جب ہم رفع حاجت کے لیے جا رہے تھے تو ایک جگہ ٹھوکر لگی، اور ام مستہ نے جو ہے جب ان کو ٹھوکر لگی اور وہ گرنے والی ہوئی تو انہوں نے مستہ کو برا بھلا کہا، لعنت بھیجی اس پر. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اپنے بیٹے کو کیوں اس طرح کہہ رہی ہیں، اس پر کیوں لعنت بھیج رہی ہیں؟ تو کہا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ اس نے کیا کیا ہے؟ تو میں نے کہا مجھے نہیں معلوم. پھر انہوں نے وہ پورا واقعہ مجھے بتایا. تو عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی کہ میں اپنی رفع حاجت بھول گئی اور واپس گھر آ گئی، اور میں اتنا روئی میں کہ میرا دوپٹہ بھیگ جاتا تھا، اور میرے والدین بھی کچھ کہنے کے لیے تیار نہیں تھے میری طرف سے. اور اسی دوران پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور جب اللہ کے رسول نے مجھ سے پوچھا کہ اے عائشہ جو کچھ ہوا ہے اگر وہ سچ ہے تو مجھے بتا دو، تو دنیا میں سزا اگر پالو گی تو بچ جاؤ گی آخرت میں، اور اگر نہیں یہ سب غلط ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ضرور کوئی فیصلہ نازل کرے گا. تو میں نے اللہ کے رسول کہا کہ یا رسول اللہ، واللہ جو بات آپ لوگوں نے اپنے دل میں بٹھا لی ہے میں اگر کہوں گی بھی تو آپ لوگ میری بات نہیں مانیں گے، تو بس مجھے میں اس وقت وہی کہوں گی جو یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا، اور ان کو یعقوب علیہ السلام کا نام نہیں یاد آ رہا تھا. تو کہا کہ میں وہی کہوں گی جو یوسف کے والد نے کہا تھا، فصبر جمیل واللہ المستعان، کہ بس صبر کرنا ہے اور بہترین صبر، اور اللہ ہی مدد کرنے والا ہے. تو وہ کہتے کہ اس کا یہ کہہ کر میں لیٹ گئی دوسری طرف منہ کر کے، تو اسی وقت اللہ کے رسول پر وہ کیفیت طاری ہوئی، وہی کی کیفیت، اور پھر سورہ نور کی یہ پورا رکو جو ہے نازل ہوا، جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک قانون دے دیا کہ جو بھولی بھالی پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ ان کے لیے چار گواہ ڈھونڈ کے لائیں، اور اگر وہ چار گواہ ڈھونڈ کر نہیں لا سکے تو ان کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے، یعنی غلط گواہی دینے کی سزا 80 کوڑے ہے. تو پھر یہ تینوں صحابہ کو، یعنی جو حسان بن ثابت، مستہ بن اساسہ اور حمنا بنت جحش کو، یہ 80 کوڑوں کی سزا دی گئی. کہا جاتا ہے انہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح بھی کر لی، لیکن منافقین کو کوئی سزا نہیں دی گئی، ان کی سزا آخرت میں ان کو ملے گی. تو آپ دیکھیں اسلام کیسی سوسائٹی چاہتا ہے. اور صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ یعنی یہ کبیرہ گناہ میں سے ہے، یہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر لعنت کرتا ہے اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا جو کسی بھولی بھالی پاک دامن مومن عورتوں پر اس طرح سے تہمت لگاتے ہیں. تو کسی پر الزام لگانا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور وہ بھی زنا کا، یہ اس طرح سے کسی غلط بات کا یا افیئر کا الزام لگانا، یعنی اسکینڈلز آپ کہہ سکتے ہیں اس کو ہماری عام زبان میں، کہ اسکینڈلز کو عام کرنا بالکل بھی جائز اور درست نہیں ہے. اور آپ دیکھیں کہ آج ہماری سوسائٹی میں جتنا جو میڈیا ہے وہ کیا کام کر رہا ہے دیکھا جائے تو، یعنی آج سارے اخبارات کیوں بکتے ہیں، میگزینز کیوں سیل ہوتی ہیں، نیوز چینلز اتنے کیوں چل رہے ہیں، اس میں کیا چیزیں بتائی جاتی ہیں، اسکینڈلز سارے یہی معاملات ہیں. تو اس کو جتنا ہو سکتا ہے اس کو اوائڈ کرنا ہے. دیکھا جائے تو آج وہ میڈیا کو ہمیں پکڑنا پڑے گا، لیکن آج ہمارے پاس اتنے سورسز نہیں کہ ہم وہ میڈیا کو جا کر ہم سمجھا سکیں یا میڈیا کو روک سکیں. یعنی آج میڈیا ہمارے ہاتھ میں ہے ہی نہیں بالکل بھی، اور میڈیا تو ہم سب جانتے کہ تو ان لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے جو اس کو خرید لیتے ہیں. تو بہرحال جو پھر ان کا دل چاہتا ہے وہ وہی کرتے ہیں، جس کو چاہا ہیرو بنا دیا، جس کو چاہا زیرو بنا دیا. تو جو پاک دامن بھولی بھالی عورتوں پر تہمت لگائے، اگر وہ چار گواہ نہ لائیں تو ان کو 80 کوڑے مارے جائیں گے، اور وہ فاسق ان کو کہا گیا. اور یہ کہ پھر وہ تائب ہو جائیں یا پھر اللہ تعالیٰ کے طرف واپس پلٹ آئیں تو اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح فرما دے گا. اور جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگائے اور ان کے پاس خود ان کے اپنے سوا دوسرے کوئی گواہ نہ ہو، تو ان میں سے ایک شخص کی شہادت یہ ہے کہ وہ چار مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ اپنے الزام میں سچا ہے، اور پانچویں بار کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ اپنے الزام میں جھوٹا ہو. اور عورت سے سزا اس طرح ٹل سکتی ہے کہ وہ چار مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر شہادت دے کہ یہ شخص اپنے الزام میں جھوٹا ہے، اور پانچویں مرتبہ کہے کہ اس بندی پر اللہ کا غضب ٹوٹے اگر وہ اپنے الزام میں سچا ہو. تم لوگوں پر اللہ کا فضل اور اس کا رحم نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا التفات فرمانے والا اور حکیم ہے، تو بیویوں پر الزام کا معاملہ تمہیں بڑی پیچیدگی میں مبتلا کر دیتا. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب سورہ نور نازل فرمائی تو اس میں ساری چیزوں کو، یعنی جتنے جو سوسائٹی میں جس کی وجہ سے بے حیائی پھیل سکتی تھی، یہ سوسائٹی میں سے جتنے بھی کام ہیں جو بے حیائی پر مبنی ہیں، جس کی وجہ سے سوسائٹی میں فساد پھیلتا ہو، تو ان سارے کاموں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کر کے اس کی سزائیں بھی بتا دی. یہ جو واقعہ ہے کہ آپ دیکھیں ہمارے یہاں پر، آج آپ نے ایک سے سنا ہوگا ایک نام، پتہ نہیں بہت سارے لوگ آج کے دور میں نہیں جانتے، لیکن پہلے اس پر بی بی سی پر اس پر ایک ڈاکیومنٹری بھی آئی تھی، اور انہوں نے اس چیز کو اسلام سے ریلیٹ کیا تھا کہ اسلام میں کاروکاری کی رسم ہے، جبکہ اسلام میں کاروکاری کا اسلام سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. تو کاروکاری ایک رسم پائی جاتی ہے، ایک سسٹم ہے یہ جو سرحدی علاقوں میں زیادہ تر پایا جاتا ہے، کچھ مسلم کنٹریز میں. اور وہ اس میں یہ ہے کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کچھ جو وڈیرا سسٹم ہے، جو یعنی کچھ علاقے ایسے ہیں کچھ جگہ کے، میں نام نہیں لینا چاہوں گی، تو وہاں پر کیا پایا جاتا ہے کہ دولت اپنے خاندان میں رہے، لہٰذا وہ کیا کرتے ہیں کہ دولت ادھر ادھر نہ جائے تو اپنے خاندان میں ہی شادیاں کر دیتے ہیں، اور اس میں پھر بے جوڑ شادیاں ہو جاتی ہیں. بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ لڑکا بہت چھوٹا ہوتا ہے اور لڑکی بہت عمر کی ہوتی ہے، بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی بہت چھوٹی ہوتی ہے اور لڑکا بہت عمر کا ہوتا ہے، تو وہ جو بے جوڑ شادیاں، پھر بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اس کے برابر کا لڑکا نہیں ملتا تو اس کی شادی ہی نہیں کی جاتی. اب اگر کسی کو، یعنی جو زبردستی کسی کو اس کا بیوی بنا دیا گیا، اب اس کو اس بیوی سے چھٹکارا پانا ہے، یا اپنی بہن سے بھی چھٹکارا پانا ہے کہ اس کو دولت اس کی بہن کے پاس نہ چلی جائے، اور وہ اکیلے دولت کو ہتھیانا چاہتا ہے، تو پھر وہ کیا کر، آج کل ایسا سسٹم، آج کل کی بات نہیں کئی سالوں سے ہوتا رہا ہے، تو ایسا ان لوگوں نے کر دیا ہے کہ زبردستی الزام لگا دیتے ہیں بغیر کسی گواہ کے کہ ہم نے فلاں کو، ہماری بہن کو فلاں کے ساتھ دیکھ لیا، اور کہا جاتا ہے کہ اتنے یعنی ایسے خطرناک طریقے سے مار دیا جاتا ہے ان کو، کلہاڑیوں سے اور اس طرح سے مارا جاتا ہے، اور ان کی لاش کو وہیں سڑنے گلنے دیا جاتا ہے، روڈ پہ ڈال دیا جاتا ہے، ان کو دفن تک نہیں کرنے دیتے، ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کرنے دیتے. کسی کو اپنی بیوی سے چھٹکارا پانا ہے تو اس بیوی کو نتھی کر دیا کسی اپنے نوکر کے ساتھ کہ ہم نے فلاں ہماری بیوی کے تعلقات اس سے دیکھ لیے، اور مار دیا دونوں کو، اور ان کو کوئی قانون بھی نہیں پکڑ سکتا. یعنی اگر انہوں نے وہ اس آدمی کو اور اس اپنی بیوی کو یا بہن کو یا کسی بھی کو، اپنے خاندان کی کوئی بھی پرسن ہو، لیڈی کو مار دیا اور اس کے ساتھ کسی ایک آدمی کو بھی مروا دیا، تو اب ان کے اوپر کوئی قانون بھی لاگو نہیں ہوتا ہے، اور ان کو کوئی سزا بھی نہیں دی جاتی. کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے کہ ہم نے کاروکاری کی رسم کی ہے، کہ ہم نے کھلم کھلا، یہ ہماری غیرت کا تقاضا تھا کہ ہم نے اپنے گھر کی ایک خاتون کو کسی اور غیر مرد کے ساتھ ملوث دیکھا تو ہماری غیرت بھلا کیسے گوارا کرتی، تو ہم نے اس کو وہیں ختم کر دیا. لیکن ایکچولی اس کے آڑ میں بہت سے دوسرے غلط کام ہوتے ہیں، کہ وہ جائیداد حاصل کرنے یا ان عورتوں سے چھٹکارا پانے کے لیے بھی یہ کام کیا جاتا ہے، اور قبرستان میں دفن تک نہیں کیا جاتا. تو یہ کتنی بڑی زیادتی ہے، جبکہ آپ دیکھیں اسلام کیا کہتے کہ نہیں، تم کسی پر ایسا الزام لگا ہی نہیں سکتے، اور اگر تم نے دیکھ بھی لیا، چاہے تمہاری بیوی ہی کیوں نہ ہو، چاہے تمہاری بہن ہی کیوں نہ ہو، تمہاری اگر اتنی غیرت ہے تم کو، تو تم کسی کی جان اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے، تم نہیں مار سکتے اس کو. تو اب تم کیا کرو گے؟ اب شوہر ہے اور وہ کیا کرے گا کہ وہ ڈھونڈ کر لائے گا چار لوگوں کو ایسے اس میں، اور وہ ڈھونڈ کر لائے گا چار لوگوں کو گواہ بنانے کے لیے، تو وہ تو کام ختم بھی ہوگا. تو اس کے لیے پھر کہا گیا کہ پھر ایک مسلمان کی یعنی ایک ایسی عدالت ہو جس میں مسلمانوں کا جو حکمراں ہیں، جو قاضی ہے وہ ہو، اور وہاں پر شوہر اور بیوی دونوں کو لایا جائے اور شوہر چار دفعہ پہلے قسم کھائے گا کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے اس عورت کو فلاں مرد کے ساتھ دیکھا اور میں اپنی بات میں سچا ہوں، اور پانچویں دفعہ وہ کہے گا کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں یعنی میں نے جو اپنی جو بھی میں نے معاملہ دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، اگر میں اپنے اس الزام میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو اس کو جو یعنی یہ جو کام ہوگا اور یہ اسلامی حدود میں سے ہے اصل میں، اور اسی طرح سے بیوی کو کہا جائے گا کہ یہ شوہر تم پر جو الزام لگا رہا ہے تو کیا تم اس پر راضی ہو؟ تو بیوی پھر چار دفعہ قسم کھا کر کہے گی کہ یہ جو شوہر مجھ پر الزام لگا رہا ہے یہ جھوٹا ہے اور میں سچی ہوں۔ پھر پانچویں دفعہ وہ کہے گی کہ اگر میرا شوہر سچا ہے اور میں جھوٹی ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو اسی وقت دونوں کے درمیان لیان، اس کو لیان کا حکم کہتے ہیں، لیان کا قانون، لیان کروا دیا جائے گا، نہیں دونوں ایک دوسرے پر لعنت کرتے ہیں اور دونوں میں سیپریشن کر دیا جائے گا ہمیشہ کے لیے، جدائی، دونوں کبھی اب نکاح نہیں کر سکتے دوبارہ۔ جو بچہ پیدا ہوگا وہ ماں کی طرف منسوب ہوگا اور باپ کی وراثت سے کوئی حصہ نہیں پائے گا، اور وہ اس بچے کو پھر کوئی ولد الزنا نہیں کہہ سکتا، کوئی اس کو ایسا خراب جملہ نہیں کہہ سکتا۔ اور وہ عورت جو کہ جھوٹی تھی، اگر اس نے شوہر نے دیکھا تھا اور الزام سچا تھا لیکن عورت نے قسم کھا کے اپنے آپ کو الزام سے بری کروا لیا، تو اس کو آخرت میں سزا ملے گی، لیکن دنیا سے اب اس پر سزا ساقط ہو گئی چونکہ اس نے قسم کھا لی۔ تو اس کو لیان کہتے ہیں۔ تو یہ مسجدوں میں کیا جائے گا، یہ جو کاروکاری کا جو رسم ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ کاروکاری میں کیا کیا جاتا ہے، نہ کوئی گواہ ہے، نہ کوئی قاضی ہے، نہ کوئی فیصلہ ہے، اور پھر جو شوہر ہوتا ہے وہی مار دیتا ہے اس کو، یہ جو گھر والے ہوتے ہیں وہی مار دیتے ہیں، تو آپ ایسے کسی کی جان نہیں لے سکتے بلا وجہ۔ اسلام کسی کو جان لینے کا اختیار نہیں دیتا سوائے حق کے ساتھ۔ تو اگر آپ نے کتنے بھی آپ غیرت والے ہوں تو بھی آپ اپنی بیوی کی کسی کی جان نہیں لے سکتے، کیونکہ یہ جان لینا صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو اور اب دیکھیں کئی لوگوں ایسے واقعات پیش آئے تھے، یعنی اکا دکا ہی واقعات ایسے پیش آئے تھے اللہ کے رسول کے زمانے میں، لیکن ایسی خاتون کو جن کو سنسار کیا گیا ان کو بھی دفن کیا گیا، مسلمانوں کے قبرستان میں ہی دفن کیا گیا۔ اور وہ جن لوگوں کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا، اب دیکھیں ان کا ایمان کیسا تھا کہ انہوں نے اقرار کر لیا، وہ دنیا میں سزا حاصل کر لینا چاہتے تھے تاکہ آخرت میں سزا سے محفوظ رہ سکے، ان کو کسی ملامت گر کی ملامت نے پرواہ نہیں کی کسی کی، کیونکہ وہ اللہ تعالی کے سامنے بے گناہ اور گناہوں سے پاک ہو کر وہ ملنا چاہتے تھے، اللہ کے سامنے ملاقات کرنا چاہتے تھے۔ تو لہٰذا کچھ لوگ تھے جن کو سزا دی گئی مدینہ میں۔ اب یہاں سے وہی واقعے کا ذکر کیا جا رہا ہے جو واقعہ عف کا، جس کو کہا جاتا ہے، جو عائشہ رضی اللہ عنہ پر الزام لگایا گیا تھا، اور الحمدللہ یہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی خاص خصوصیت ہے کہ اللہ تعالی نے ان کا الزام، ان کو اس الزام سے قرآن میں بری کیا، یعنی قیامت تک کے لیے جتنے بھی لوگ قرآن پڑھیں گے وہ ان آیات کو پڑھتے رہیں گے، اور عائشہ رضی اللہ عنہ کی بے گناہی سے ثابت ہوتی ہے کہ ان پر جو الزام لگایا گیا تھا وہ غلط الزام لگایا گیا تھا، اور جو الزام لگانے والے تھے ان کو خود ہی سزا مل گئی رہی اور وہ دنیا سے ختم ہو گئے، لیکن الحمدللہ اللہ تعالی نے عائشہ رضی اللہ عنہ کی برات نازل کی۔ ان الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم۔ جو لوگ یہ بہتان گھڑ لائے ہیں وہ تمہارے ہی اندر کا ایک ٹولہ ہیں، اس واقعے کو اپنے حق میں شر نہ سمجھو بلکہ یہ بھی تمہارے لیے خیر ہی ہے، جس نے اس میں جتنا حصہ لیا اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا، اور جس شخص نے اس کی ذمہ داری کا بڑا حصہ اپنے سر لیا اس کے لیے تو عذاب عظیم ہے۔ جس وقت تم لوگوں نے اسے سنا تھا اسی وقت کیوں نہ مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے آپ سے نیک گمان کیا اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ صریح بہتان ہے، وہ لوگ اپنے الزام کے ثبوت میں چار گواہ کیوں نہ لائے، اب کہ وہ گواہ نہیں لائے ہیں اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں۔ اگر تم لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور رحم و کرم نہ ہوتا تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے ان کی پاداش میں بڑا عذاب تمہیں آ لیتا۔ ذرا غور تو کرو اس وقت تم کیسی غلطی کر رہے تھے جبکہ تمہاری ایک زبان سے دوسری زبان اس جھوٹ کو لیتی چلی جا رہی تھی اور تم اپنے منہ سے وہ کچھ کہے جا رہے تھے جس کے متعلق تمہیں کوئی علم نہ تھا، تم اسے ایک معمولی بات سمجھ رہے تھے حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات تھی۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت سوسائٹی کا قیام ہمیں نظر آ رہا ہے یہاں پر ان آیتوں میں، کہ جب ایک معاملہ تمہارے سامنے پیش آیا تو اس معاملے کو تم کیوں ایک دوسرے سے ڈسکس کر رہے تھے، کیوں تم نے اپنے آپ سے نیک گمان کیوں نہ کیا، یعنی تم نے اپنے آپ کو رکھ کر کیوں نہ سوچا وہاں پر، یعنی اگر یہی الزام کوئی تمہارے اوپر لگا دیتا تو تمہاری کیسی جان جلتی اگر تم بے گناہ تھے۔ تو لہٰذا تم اس وقت اپنے آپ کو اس پر رکھ کر سوچو جس پر تم الزام لگا رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اس با کا لفظ آیا کہ وہ تمہارے اندر کا ایک ٹولہ ہے، یعنی ایک گروہ ہے تمہارے اندر کا، یعنی وہ جو منافقین کا ٹولہ تھا. تو اس واقعے کو اپنے حق میں شر نہ سمجھو بلکہ خیر سمجھو. اب دیکھیں منافقین یہاں لائے تھے کہ چلو ہم نے باہر سے کوشش کر لی مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کی تو نہیں ہو سکا، تو انہوں نے اندرونی طور پر اس طرح سے انتشار پھیلانے کی کوشش کی. اللہ کے رسول کی ذات کو انہوں نے تکلیف دی. آپ کہا جاتا ہے کہ آپ سب سے پریشان حال نظر آتے تھے. ظاہر سی بات ہے آپ کی چہیتی بیوی جس پر الزام لگا ہو، ایک شخص کو دعوی کا کام کرنا ہے، دین کا کام کرنا ہے، آپ رسول اللہ تھے، ہم میں سے تو کوئی بھی امیجن نہیں کر سکتا کیونکہ ہم تو بہت ادنا سے لوگ ہیں. آپ رسول اللہ تھے، آپ پر وحی نازل ہوتی تھی، اور آپ کی بیوی پر کوئی اس طرح سے الزام لگا دے تو کیا فیل کر رہے ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہم خود سوچ سکتے ہیں، ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کا، آپ کے دکھ کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں. تو منافقین نے چاہا کہ کسی طرح سے مسلمانوں میں اس طرح انتشار پھیلایا جائے، لیکن آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس شر میں سے اللہ تعالیٰ کس طرح خیر نکالا ہے کہ الحمدللہ ایک سورت نور نازل ہو گئی ماشاء اللہ، جس میں اتنی بہترین بہترین آیات ہیں، جس میں اتنے بہترین احکامات ہیں، جس سے ایک معاشرے میں کس طرح سے پاکیزگی پھیل سکتی ہے، کس طرح سے ایک معاشرہ بے حیائیوں سے بچ سکتا ہے، اس میں وہ تمام احکامات آ گئے. ماشاء اللہ ایک چیز کی اصلاح نہیں ہوئی سورہ نور میں، بلکہ کئی چیزوں کی اصلاح کر دی گئی. ماشاء اللہ ایون گھروں میں داخل ہونے کے آداب بتا دیے گئے، ایون اپنے والدین کے بیڈ روم میں اگر جانا ہے تو اس کے بھی آداب بتا دیے گئے، ہر چیز بتا دی گئی. ماشاء اللہ ایک نہیں کئی بھلائیاں لے کر آئی سورہ نور. ماشاء اللہ سوسائٹی میں کس طرح سے اگر سزائیں دینی ہیں اور اگر سزاؤں سے بچنا ہے، کون کس کے لیے، پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، ساری چیزیں کھول کر بتا دی گئی ماشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ بہتان تھا، ایک سری بہتان تھا، اور یہ بہتان آپ دیکھیں کہ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے کسی بھولی بھالی پاک دامن مومن عورت پر اس طرح سے الزام لگانا، کبیرہ گناہ ہمیں آتا ہے، تو لہٰذا اس سے ہم کو بچنا ہے. اور اسی لیے کہا گیا نا کہ اسکینڈلس کو عام نہیں کرنا چاہیے، اگر آپ کو پتہ بھی چلتا ہے تو آپ اس کو خاموشی سے دیکھ لیں اور اس پر مٹی ڈال دیں، اس کو آگے نہ پھیلائیں تاکہ ہم اس میں شامل نہ ہو سکیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ تم اس کو شر سمجھ رہے تھے، لیکن یہ بھی ایک خیر تھا تمہارے لیے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے خیر نکال لایا. اور کیوں جب تمہاری زبان اس کو لے رہی تھی تو تم نے کیوں اپنے آپ سے نیک گمان نہ کیا، یعنی اپنے آپ کو رکھنے کے لیے کہا جا رہا ہے. اور ایک سیرت میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے، اس کی اوتھینٹسٹی نہیں ہے، لیکن سیرت چونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ سیرت میں حدیث کی جیسی اوتھینٹسٹی کا خیال نہیں رکھا گیا. تو کہا جاتا ہے کہ جب یہ واقعہ پیش آیا تو ابو ایوب انصاری جو کہ میزبان رسول تھے، ہوسٹ تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو وہ اور ان کی بیوی کچھ بیٹھے تھے. تو ان کی بیوی نے کہا کہ آپ نے سنا کہ کیا معاملہ ہے، یعنی رسول کی بیوی کے تعلق سے اس طرح سے بات کی جا رہی ہے عائشہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے. تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عائشہ تم سے بہت بہتر ہے، اور صفوان بن معطل میں سمجھتے کہ وہ مجھ سے زیادہ بہتر مسلمان ہے. کیا تم یہ امیجن کر سکتی ہو کہ تم عائشہ رضی اللہ عنہ کی جگہ ہوتی تھی کہ تم وہ کام کرتی؟ تو انہوں نے کہا کہ استغفر اللہ، میں کیوں یہ کام کروں گی؟ تو کہا کہ عائشہ تم سے بہت بہتر ہے، اور میں صفوان بن معطل کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں، اور صفوان بن معطل مجھ سے بہتر ہے تو میں کیسے کام کر سکتا تھا، تو لہٰذا وہ بھی نہیں کر سکتے کام، تو لہٰذا یہ جھوٹ ہے. اب دیکھیں یعنی ایک صحیح مسلمان گھرانے کی تصویر ہمارے سامنے پیش ہوتی ہے یہاں پر، کہ ایک جو اللہ اور رسول سے، اللہ کے رسول اللہ سے ڈرنے والا اور رسول کی اطاعت کرنے والا جو معاشرہ ہوگا، جو گھرانہ ہوگا، تو وہ اس قسم کے اسکینڈلس کو کس طرح سے ڈسکس کرے گا. کہ اپنے آپ کو رکھ کر دیکھیں، جب ہم وہ کام نہیں کر سکتے الحمدللہ، تو پھر ہم ان لوگوں کے لیے کہ جو سب سے پاکیزہ ترین لوگ تھے، عائشہ رضی اللہ عنہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی بیوی کی حیثیت سے چنا، وہ کتنی پاکیزہ ہوں گی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے، اللہ کے رسول سے پاکیزہ بھلا بڑھ کر اور کون ہوگا؟ تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی بیوی کے لیے چنا تو وہ کتنی پاکیزہ ہوں گی ماشاءاللہ. تو جو لوگ یہ الزام گھڑ کر لائے، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وہ تمہیں میں ایک ٹولہ ہے، اور جس نے جتنا حصہ سمیٹا وہ اتنا ہی بڑا گناہ سمیٹا، یعنی جس نے جتنی باتیں بنائی اس اسکینڈل کے تعلق سے تو اس نے اتنا ہی گناہوں کا بار اپنے اوپر سمیٹا ہے. تو اب ہم خود سوچنے کہ ہمارے گھروں کی ڈسکشن، ہمارے آپس کی جو میٹنگز ہوتی ہے، ہم خاندان میں جب سب مل کر بیٹھتے ہیں تو ہم کسی کے اس طرح کے افیئرس کو تو ڈسکس نہیں کرتے، کیونکہ جس نے جتنا اس کو ڈسکس کیا اس نے اتنا ہی گناہوں کا بار اپنے اوپر سمیٹا، یا اپنے گناہوں کا بار اپنے اوپر لیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کے لیے عذاب عظیم ہے. اور مسلمان سوسائٹی کو چاہیے جب ایسی کوئی باتیں سنیں کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے بارے میں تو نیک گمان کرنا چاہیے، اور یہ کیوں نہ اور ہم کو کہنا چاہیے کہ ہم نہیں جانتے اس کے بارے میں، یہ تو صریح بہتان ہے. یعنی ہم اپنی نیک گمانی پر یہی کہیں کہ یہ تو صریح بہتان ہے، ہم ایسا نہیں کہہ سکتے. تو معاشرے والوں کو چاہیے کہ وہ اس پر خاموش رہیں اور یہ کہیں کہ نہیں، ہم اس پر یقین نہیں کر سکتے. اور وہ چار گواہ کیوں نہ لائے ہیں؟ کیونکہ وہ جھوٹے ہیں، تو لہٰذا اب ان کے لیے سزا ہے. تو بہرحال یہاں پر بات جو کہی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت ہے کہ اس نے وہ اس واقعے کو اس نے تمہارے لیے رحمت کا باعث بنا دیا یا فضل کا باعث بنا دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل ہی ہے تم پر کہ اس نے اس واقعے کا جو بھی کچھ وہ تھا پس منظر تم کو بتا دیا, ورنہ تو تم سب گمراہی میں پڑ جاتے تھے. کیوں نہ اسے سنتے ہی تم نے کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات زبان سے نکالنا زیب نہیں دیتا. سبحان اللہ, یہ تو ایک بہتان عظیم ہے. یہیں پر کہا گیا کہ سبحان کا ہاذا بہتان عظیم. یہ واقعہ عفق کو, عفق کہتے ہیں جھوٹ کو, ویسے گردن کے حصے کو کہتے ہیں کہ انسان یعنی کوئی بات کو اتنا پھیر دے انسان کہ بالکل پیچھے چلا جائے, یعنی بالکل پیچھے مڑ کر دیکھنا. تو عفق اتنا جھوٹا واقعہ ہے کہ جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے, یعنی بات کو کہاں سے کہاں بنا کر پیش کر دینا. تو یہ واقعہ عفق کے نام سے مشہور ہے واقعہ, اور اس کو بہتان عظیم کہا گیا. اور ایک اور ہمیں یہاں پر کسی اسکالر نے اپنے لیکچر میں یہ بات بیان کی تھی کہ جیسے جب دعویٰ کا کام ہوتا ہے نا تو غیر مسلموں کو دعویٰ کیا جاتا ہے, تو بعض اوقات پھر وہ لوگ بہت دلائل بھی دیتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ کسی کرسچن کے پاس, کسی کرسچن آدمی سے کے ساتھ دعویٰ کا کام کر رہے تھے, اس کو دین کی دعوت انہوں نے پیش کی, اسلام کی دعوت. تو اس نے جو ہے الٹی باتیں کرنا شروع کر دی کہ اچھا آپ کے قرآن میں تو ان کا ذکر ہے نا, آپ کی تو جو ام المومنین تھی عائشہ جو کہ مدرس آف بلیورز میں سے ہے, تو ان پر تو الزام لگا تھا انہوں نے, تو نعوذ باللہ اس نے کہا کہ وہ واقعہ عفق کی طرف اس نے اشارہ کیا, یعنی نعوذ باللہ اس کو نگیٹو سے لے رہا تھا وہ. اور ویسے بھی لوگ جو ہے جو نان مسلم ہوتے ہیں قرآن کو بہت غلط طریقے سے پیش کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے کتنا اچھا جواب دیا جو مسلم اسکالر تھے. اب ہم جیسے لوگ ہوتے تھے ہم تو بالکل بھڑک اٹھتے اور ہم کہتے کہ اچھا تم ہی خود ایسے ہوں گے اور ہماری ام المومنین پر الزام نہ لگاؤ. لیکن آپ دیکھیں انہوں نے کتنا اچھا جواب دیا جو اسکالر تھے, انہوں نے کہا کہ ہاں دو انتہائی نیک پاک باز اور بھولی بھالی خواتین پر الزام لگایا گیا, بہتان لگایا گیا, ایک مریم بنت عمران اور دوسری عائشہ بنت ابو بکر صدیق. ایک کی برات اللہ تعالیٰ نے ان کے بچے کے ذریعے سے نازل کی کہ ان کے بیٹے نے ان کی برات کی اور ان کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا, اور دوسرے کی برات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل کر دی, یہ سورہ نور کی آیت میں. سبحان اللہ, دیکھیں کتنا یعنی انٹلیکچوئل جواب اور کتنا بر وقت صحیح جواب. کہ اگر سامنے والا آپ کے اوپر یعنی کوئی آپ کو اس طرح سے پریشان کرنا چاہتے تو آپ اس کو حکمت سے جواب دے دیں تاکہ اس خاموشی ہو جائے, کیونکہ حضرت مریم کو وہ بھی مانتے ہیں نا, اور کیا وہ اس بات کو گوارا کریں گے. تو لہٰذا اتنے اچھے سے جواب دے دیں کہ ہاں دو نہایت ہی بھولی بھالی پاک دامن اور پاکیزہ عورتوں پر الزام لگایا گیا. ایک کے الزام کو اللہ تعالیٰ نے بری کیا ان کے بیٹے کے ذریعے سے, اور دوسری کا الزام ان کو بری کیا قرآن میں آیتیں نازل کر کے الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ نے عائشہ رضی اللہ عنہ کی برات نازل کی اس قرآن میں اور ان کو اس الزام سے دور کیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعیذکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین, کہ اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا اگر تم مومن ہو. اللہ تمہیں صاف صاف ہدایت دیتا ہے, وہ علیم و حکیم ہے. تو اب آپ دیکھیں ابھی ہم نے پیچھے پڑھا نا قد افلح المومنون, تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر تم مسلم ہو, اگر تم مسلمان ہو تو اللہ تعالیٰ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ ایسی حرکت نہ کرنا, بلکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اگر مومن ہو تو آئندہ ایسے کام نہ کرنا, یعنی اسکینڈلز کو عام نہیں کرنا اور کسی بھولی بھری عورتوں پر پاک دامن عورتوں پر اس طرح سے الزام نہیں لگانا کیونکہ کبیرہ گناہ ہے. ان الذين يحبون ان تشيء الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والله يعلم وانتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله رؤوف رحيم. جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے گروہ میں فحش پھیلے وہ دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہیں, اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے, اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا شفیق و رحیم ہے تو یہ جو چیز ابھی تمہارے اندر پھیلائی گئی تھی وہ بدترین نتائج دکھا دیتی. یعنی آپ دیکھیں بار بار اللہ تعالیٰ اس کو رحمت اور فضل کہہ رہا ہے کہ اللہ کی رحمت اور فضل نہ ہوتا تو تم گمراہ ہو جاتے, تم بہک جاتے, یہ تم یہ اس کے برے نتائج دیکھتے. تو کتنا اللہ تعالیٰ کا فضل, تو لہٰذا اللہ سے مانگے. اب یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ان تشیع الفاحشہ, تشیع الفاحشہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ فحش کی اشاعت. اور فحش کی اشاعت کیسے ہو سکتی ہے, اگر آپ دیکھیں تو آج پورا میڈیا, یعنی اس کو یہ انتہائی اہم آیتوں میں سے ایک آیت ہے کہ بے حیائی کو کس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ آج جو گلیمرائز کیا جا رہا ہے بے حیائی کو, کہ جو پسند کرتے ہیں چاہتے ہیں انکریج کرتے ہیں کہ یا حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ اس قسم کی چیزیں مومنوں کے اندر پھیلے, تو ان کو سوچ لینا چاہیے. یعنی جب گناہوں کو اور گناہوں میں سے بھی زنا کو جب خوبصورت بنا کر پیش کیا جاتا ہے, جب بے حیائی کو بولڈنس کی علامت سمجھا جاتا ہے یا اس کو گلوریفائی کیا جاتا ہے یا اس کو گلیمرائز کیا جاتا ہے یا اس کو آنر دیا جاتا ہے, اس کی عزت افزائی کی جاتی ہے یا اس کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے, تو لوگوں کے اندر بے حیائی عام ہو جاتی ہے، پھر وہ بے حیائی ان کو بے حیائی نہیں لگتی بلکہ وہ ان کو اچھی لگتی ہے، یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں، بلکہ یہ چیزیں ان کو پسندیدہ ان کے اندر قرار پاتی ہیں۔ تو اگر بے حیائی کا شہرہ ہوا ہے تو پھر گناہ کے ساتھ ساتھ اس کی سزا کا بھی چرچا ہونا چاہیے، یعنی رجم کا یا کوڑوں کی سزا کا، جو 100 کوڑے کی سزا ہے اس کا چرچا بھی ہونا چاہیے، تاکہ گناہ پرکشش لگنے کی بجائے اس سے خوف آئے۔ گناہ ہوتا تو ہے پرکشش لیکن انجام بہت خطرناک ہوتا ہے، جیسے پانی یعنی جو مشروب ہے پسندیدہ ہے ہم سبھی جانتے ہیں، لیکن اسی پانی میں اگر زہر ملا دیا جائے تو وہ پانی زہر آلود ہو جائے گا۔ تو آج ہمارے پوری سوسائٹی کو، آج ہمارے پورے معاشرے کو یہ وبا ہمارے اندر عام کر دی گئی ہے، اس بیماری کو عام کیا جا رہا ہے، یہ بیماری پھیل رہی ہے۔ عجیب حال ہے کہ ایک طرف تو سانپ سے ڈسوایا جائے کسی انسان کو، اور دوسری طرف اینٹی سیرم ڈالا جائے جسم میں کہ اس سے بچنے کے لیے۔ تو آج یہ جو آج ہماری جو نئی تہذیب کا ڈائلیما جس کو ہم کہہ سکتے ہیں آج کا پرابلم ہے، کہ فحاشی کو پھیلاتے جاتے ہیں، خوب پھیلاتے ہیں، خوب اشاعت کرتے ہیں فحاشی کی، خوب حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اس کی انکریج کرتے ہیں، جو جتنا بے حیا ہو اس کو اتنا بولڈ اور اتنا کانفیڈنٹ کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ ایڈز کا علاج بھی بتاتے ہیں، اور ایڈز سے ڈراتے بھی رہتے ہیں، اور ایڈز سے پریشان بھی ہوتے رہتے ہیں کہ یہ مرض ایسا لا علاج اپیڈیمک ہو گیا ہے، ہو رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جو ایڈز کے جو ریزنز ہیں، یعنی جب گناہوں کو شہرت دی جاتی ہے اور لوگ اس کی طرف بے یعنی اندھا دھند بھاگتے پھرتے ہیں، اور خاص طور سے بے حیائی جو لوگ بھی بے حیائی کا کام کرتے ہیں اور اس کو شو کرتے ہیں، دکھاتے ہیں، تو دراصل وہ معاشرے کو زخمی کر رہے ہیں، معاشرے کو ایک بیماری میں مبتلا کر رہے ہیں، جو ایڈز کی جیسی بیماری ہے، جو خطرناک ہے، جو قوموں کو لے ڈوبتی ہے، قومیں جس کی وجہ سے تباہ اور برباد ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ ایڈز کا ریشو دیکھیں گے تو آپ حیران ہوں گے، اور یہ اس میں تیسرے یا دوسرے نمبر پر انڈیا آتا ہے۔ پہلے نمبر پر تو آپ نام بولنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو آپ خود ہی جانتے ہوں گے، اور بہت یعنی انڈیا میں سب سے زیادہ پھیلتی جا رہی ہے۔ اور آپ نے دیکھو گے کہ ابھی کچھ مہینے پہلے، 3-1 مہینے پہلے ہماری عدالتوں نے کیا اعلان کیا اور کیا فیصلے کیے، ایون سپریم کورٹ نے، جب سپریم کورٹ ایسے فیصلے کرنے لگے اور ایسے آرڈر دینے لگے کہ ایڈلٹری کو خراب نہ سمجھا جائے، یعنی اگر کوئی ایک مرد اور عورت بغیر شادی کے کسی کہیں رہ رہے ہیں تو آپ ان کو بری نظر سے نہیں دیکھ سکتے، آپ ان کے اوپر کچھ ایسا الزام ہوگا، یعنی ان کو خراب عورتیں نہیں کہہ سکتے آپ ان کو، بلکہ ان کو بھی کوئی اسپیشل نام دیا جائے۔ تو اب اگر یہ ایسا کوئی واقعہ پیش آ جائے، یعنی کوئی اسی طرح سے بے حیائی کا کوئی واقعہ پیش آ جائے، یا کہیں بے حیائی ہو گئی سمجھے، اب اس کا مقابلہ کیسے کرنا چاہیے؟ کہ یا تو یعنی جب آپ دیکھیں سانپ کاٹتا ہے تو کیا کرتے ہیں، جب اگر آپ کے پاس فورن میڈیکل کوئی ایڈ موجود نہیں ہے تو کیا کرتے ہیں کہ جب اگر سانپ کاٹے تو آپ اس سے اوپر کے حصے کو، جہاں سانپ نے ڈسا ہے اس کے اوپر کے حصے کو، فوراً بہت ٹائٹ کپڑے سے باندھ دیتے ہیں تاکہ زہر نہ پھیلے، کیونکہ جب زہر خون میں سرایت کر جائے گا تو وہ پورے جسم میں پھیل جائے گا اور پھر اس کا علاج ناممکن ہوگا۔ تو جس جگہ زخم لگتا ہے آپ وہاں کیا کرتے ہیں، اس کو باندھ دیتے ہیں، سختی سے کپڑا باندھ دیتے ہیں، کسی چیز سے باندھ دیتے ہیں تاکہ زہر نہ پھیلے، اور جب وہ زہر پھیل جائے تو موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو جس طرح خون جسم میں زہر کو پھیلاتا ہے، اسی طرح آج میڈیا جو اس بے حیائی کو آج ہمارے معاشرے کے کونے کونے میں پہنچا رہا ہے، چاہے وہ آپ دیکھیں نا کہ کیسے بچوں کو عادت ہو گئی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے سننے میں آیا تھا کہ ہمارے بچے اس قدر شوق سے دیکھتے ہیں، کیا نام ہے اس کا، بر وقت یاد بھی نہیں آتا ہے نام، کچھ مجرم سے ریلیٹڈ نام ہے، ہاں ابھی نام نہیں یاد آ رہا ہے، سوری، کوئی سیریل آتا ہے کہا جاتا ہے انڈیا میں جو بہت پرانا ہے، جس میں ہر ہفتے بتایا جاتا ہے کہ سی آئی ڈی ہے شاید، ہاں سی آئی ڈی نام ہے شاید، یا پتہ نہیں اسی طرح سے ملتا جلتا کوئی نام ہے۔ تو اس میں ہر ہفتے یا آج کل تو ہر ہفتے کا بات ہی نہیں رہی ہے، روزانہ سیریل آتے رہتے ہیں، روزانہ ساری چیزیں آتی رہتی ہیں۔ تو اس میں جو ہے سی آئی ڈی میں بتایا جاتا ہے کہ مجرموں کو کیسے پکڑا جائے، تو زیادہ تر اس میں جو کیس ہوتے ہیں یہی بے حیائی والے کیس ہوتے ہیں۔ میں بے حیائی کا لفظ کہہ رہی ہوں اس خاص لفظ کے علاوہ، کیونکہ ہو سکتا ہے ہمارے بہت سارے بچے بھی سن رہے ہوں۔ تو آپ دیکھیں کہ وہ جو سی آئی ڈی ہے، اس طرح کے جتنے بھی جو چینلز پر جو بتائے جاتے ہیں سیریل جس میں مجرموں کو پکڑنے کے لیے بتایا جاتا ہے، تو بتا رہے ہیں کہ ہم مجرموں کو پکڑ رہے ہیں، لیکن ایکچولی دیکھا جائے تو کیا کر رہے ہیں، بے حیائی کو پھیلا رہے ہیں۔ یعنی جتنا بے حیائی کو عام کریں گے، اب ایسی چیزوں کو بتایا ہی نہ جائے نا، اس کی ایک مثال آپ لینے کہ جیسے مثال کے طور پر کہیں آپ کو گندگی دکھائی دے رہی، یعنی کوئی جانور نے کچھ، کسی نے بھی سمجھا کچھ گندگی کر دی ہے نجاست ہے، تو کیا اس گندگی کو اٹھا کر آپ ٹی وی پر بتائیں گے؟ کیا اس گندگی کی پکچرز لیں گے آپ؟ کہ اس گندگی کو اپنے آپ شو آف کریں گے، اپنے ٹیبل پر لا کر سجائیں گے، دیواروں پر لگائیں گے؟ نہیں نا، اس گندگی پر کیا کریں گے ہم، یا تو اس پر مٹی ڈالیں گے تاکہ وہ ہماری نظروں کے سامنے بھی نہ رہے، یا پھر اس کو اٹھا کر ڈسٹ بن میں ڈال دیں گے، پھینک دیں گے، یا زمین کے اندر دبا دیں گے، تو ایکچولی بے حیائی کو بھی خاتمہ اس وقت ہو سکتا ہے جب ہم اس کو دبا دیں، جب اس کی تشہیر نہ کریں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ان تشہی الفاحشہ، جو چاہتے کہ فحش کی اشاعت ہو. تو آج ہمارا پورا میڈیا دراصل یہ فحش کی اشاعت کر رہا ہے، پورا میڈیا، ہر الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، جو بھی آپ اس سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ سب یہ کام کر رہے ہیں. تو جس طرح سے خون، اگر خون میں زہر پھیل جائے اور اس سے انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، تو آج یہ میڈیا زہر پھیلا رہا ہے، اور یہ میڈیا نے یہ زہر اس طرح سے پھیلا دیا ہے کہ آج وہ پورے خون میں رچ بس چکا ہے یہ بے حیائی. آج وہ آپ خود سوچے کہ ایک وقت ہوتا تھا کہ بس صرف ایک ٹی وی ہوتی تھی گھر میں، اور کبھی کبھار اس میں چیزیں دیکھ لی جاتی تھی، اور کوئی ایسی خراب چیز نہیں دیکھی جاتی تھی کیونکہ والدین ساتھ میں بیٹھے ہوتے تھے. لیکن آج آپ خود بتائیں کہ موبائل ہمارے پاس ہے، یعنی کتنا جو بے حیائی ہے، اکیلے میں چپکے سے کوئی بھی کہیں بھی کسی بھی طرح دیکھ سکتا ہے. تو کس طرح سے آج یعنی بے حیائی دھیرے دھیرے آپ دیکھیں کیسے بڑھتے چلی جا رہی ہے، کیسے معاشرہ چینج ہو رہا ہے، اور کیسے جو سوچ ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے. تو 2010 اور 2020 میں کہا جاتا ہے کہ اتنا یہ ایڈز جو ہے وہ اتنا بڑھا، اس کے بیچ میں اتنا بڑھے گا، یعنی جو ریشو بتایا گیا جو 2010 سے رپورٹ آ رہی ہے تو اور اب تک کے، کہ ان کو خوف ہے کہ اگر ایڈ اسی حساب سے پھیلتا رہا تو چند سالوں میں یہ نیشن ختم ہو جائے گی. آپ سوچیں، تو گندگی کو یا اس زہر کو بچانے کی ضرورت ہے یا اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، آپ خود بتائیں. تو جس طرح سے اگر ہم بے حیائی کو کی جب تشہیر کرتے ہیں تو مطلب آپ گندگی کو اچھال رہے ہیں، اور یہ اسی وقت ختم ہو سکتی ہے جب آپ اس کو دبا دیں. اس کی پبلسٹی نہیں کرنا چاہیے، فحاشی کی اس کو پھیلانا نہیں چاہیے. جو لوگ پبلسٹی کرتے ہیں وہ معاشرے کے قاتل ہیں، اصل میں وہ اس معاشرے کو قتل کر رہے ہیں، وہ اس معاشرے میں زہر پھیلا رہے ہیں. تو جو چاہتے ہیں کہ فحاشی کی شہرت ہو وہ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں، اور اس سے اخلاقی برائی پھیلتی ہے. اصل میں معاشرے کے اندر جب اخلاقی برائی پھیلتی ہے تو معاشرے کے اندر جسمانی برائیاں بھی عام ہو جاتی ہیں، پھر ایڈس جیسے امراض پیدا ہوتے ہیں، اور پھر اتنا رونا رویا جاتا ہے کہ یہ بیماریاں کیوں پھیل رہی ہیں. تو جب وہ بیماری پھیل رہی ہے تو اس بیماری کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اس کے لیے علاج ڈھونڈیں، نہ کہ اس کو اور مزید پھیلانے کی کوشش کریں. تو ایکچولی یہ سب اس کے لیے پھر کیا کرنا ہوگا کہ فحش کی اشاعت کو روکنا ہوگا، کہ فحش کی اشاعت نہ ہو. تو میڈیا کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. تم میں سے جو لوگ صاحب فضل اور صاحب مقدرت ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھے کہ اپنے رشتہ دار مسکین اور مہاجر فی سبیل اللہ لوگوں کی مدد نہ کریں گے، انہیں معاف کر دینا چاہیے اور درگزر کرنا چاہیے. کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اور اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ غفور اور رحیم ہے. یعنی یہاں پر ایکچولی یہ آیت کا پس منظر بتایا جاتا ہے کہ یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی. جیسے کہ ابھی آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ جو ام مستہ تھی اور مستہ رضی اللہ عنہ جو تھے، مستہ بن اساسہ، ان کی کفالت ابوبکر صدیق کرتے تھے. چونکہ یہ غریب لوگ تھے تو یہ ابوبکر صدیق نے کچھ لوگوں کی کفالت اپنے ذمے لے لی تھی. تو ابوبکر صدیق نے قسم کھا لی جب ان کو پتا چلا کہ مستہ بن اساسہ بھی اس میں شامل ہے، جن لوگوں نے الزام لگایا تھا تو اس میں مستہ بن اساسہ بھی شامل ہے. تو ابوبکر صدیق نے قسم کھا لی کہ اب میں ان کو جو ایڈس میں دیتا تھا، مدد کرتا تھا، وہ میں بند کر دوں گا، اب نہیں دوں گا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو تم میں سے صاحب فضل ہوں، یہ جن کو اللہ تعالیٰ نے قدرت دی ہو، تو وہ قسم نہ کھا لیں کہ وہ مسکین اور مہاجر کو مدد نہ کریں گے، بلکہ انہیں معاف کر دینا چاہیے، بلکہ درگزر کر دینا چاہیے. کہ تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے؟ اور اللہ کی صفت ہے کہ غفور الرحیم. سبحان اللہ، دیکھیں کیسے اخلاق ہمارے اندر پیدا کرتا ہے قرآن. اور قرآن پڑھنے کا فائدہ ہی سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ قرآن انسان کے اندر درگزر کی صلاحیت پیدا کر دیتا ہے. یقین جانیے، جتنی یعنی قرآن پڑھنے کے بہت سارے فائدے تو ہوں گے ہی ہوں گے، لیکن جو سب سے بڑا فائدہ نظر آتا ہے، وہ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ قرآن آپ کے اندر درگزر کی صلاحیت پیدا کر دیتا ہے. وہ آپ کو عفو درگزر کرنا سکھا دیتا ہے کہ سامنے والے نے کتنا بھی بڑا الزام لگایا ہو، سامنے والے نے آپ پر کتنی بھی تہمتیں لگا دی ہوں، سامنے والے نے آپ کا کتنا بھی نقصان کیا ہو، آپ کیا کریں؟ درگزر کریں. اور یہ جو صفت ہے، جب یہ ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے، یقین جانے کہ پھر کوئی غم نہیں لگتا ہے، پھر کسی کے الزام لگانے سے ڈر نہیں لگتا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے ہمارے اوپر گواہ. حسبی اللہ نعم الوکیل، کہ وہ بہترین کارساز ہے، وہ بہترین وکیل ہے ہمارے طرف سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو درگزر کرتے جائیں. اگر آپ درگزر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو یہ کوالٹی بہت پسند ہے درگزر کی. کیونکہ ہم کیوں درگزر کر رہے ہیں؟ کہ ہم نہیں چاہتے کہ اللہ ہم سے درگزر کرے. اور آپ دیکھیں، ہم میں سے کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم بہت اچھے ہیں، ہم بہت پرفیکٹ ہیں. ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، دن رات جانے انجانے میں ہوتی ہی رہتی ہیں ہم سے غلطیاں. اور انسان کو خطاؤں کا پتلا کہا گیا ہے. تو بہرحال ہم درگزر سے کام لیں. تو ابو بکر صدیق کے بارے میں آتے کہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی, قسم کا کفارہ دیا اور پھر دوبارہ سے مدد جاری کر دی, بلکہ پہلے سے زیادہ دینے لگے. سبحان اللہ. تو ایسے ہوتے ہیں اللہ کے نیک بندے کہ وہ دشمن کے ساتھ بھی دوست کا سلوک کرتے ہیں ماشاء اللہ, اور ان سے درگزر سے کام لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ کوالٹی پیدا کرے. ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم. جو لوگ پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے, ان کے لیے بڑا عذاب ہے. وہ اس دن کو بھولنا جائیں جبکہ ان کی اپنی زبانیں اور ان کے اپنے ہاتھ پاؤں ان کے کرتوتوں کی گواہی دیں گے. اس دن اللہ وہ بدلہ انہیں بھرپور دے گا جس کے وہ مستحق ہیں, اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ ہی حق ہے, سچ کو سچ کر دکھانے والا. سبحان اللہ. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے اپنے مومن بندوں کی مدد فرماتا ہے کہ ایک الزام لگا تھا, آپ دیکھیں اس پر اللہ تعالیٰ کتنے بار بار آیتیں نازل فرما رہے ہیں, اور کیسے ان لوگوں پر لعنت کی جا رہی ہے جو مومن بھولی بھری عورتوں پر الزام لگاتے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کو اس سے محفوظ رکھے, اور ہم خیر کو عام کرنے والے بنے. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم. خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں, اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے. پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں, اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے. ان کا دامن پاک ہے ان باتوں سے جو بنانے والے بناتے ہیں, ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے. سبحان اللہ. آپ خود دیکھیں کہ یہاں پر خود دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے. تو اللہ کے رسول سے پاکیزہ بھلا کون ہو سکتا ہے, اور اللہ کے رسول سے زیادہ اچھی سیرت و کردار کا مالک کون ہو سکتا ہے؟ یہ تو خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں گواہی دی ہے, اور خود کفار مکہ یہ گواہی دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے لیے بھی ازواج کیسے چنے جو پاکیزہ ہوں؟ ساری ہی جو ازواج مطہرات تھیں ماشاء اللہ, وہ اپنے تمام خاندان کے اعتبار سے, حسب نسب کے اعتبار سے, اپنے علم کے لحاظ سے سب سے اعلیٰ تھیں ماشاء اللہ. تبھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے نبی کی بیوی ہونے کا شرف عطا کیا ماشاء اللہ. یہ عام بات نہیں تھی, یہ بہت بڑا رتبہ تھا ماشاء اللہ. لیکن ان پر ذمہ داریاں بھی دوہری تھیں. پھر جس طرح سے ان کا یہ بلند مقام تھا کہ وہ نبی کی بیویاں تھیں, لہٰذا ان پر ذمہ داریاں بھی زیادہ عائد ہوتی تھیں. ان کو قربانیاں بھی زیادہ دینا پڑا, ان کو بھوک اور پیاس برداشت کرنا پڑا, ان کو اور بھی بہت ساری مشقتوں کا سامنا کرنا پڑا. تو لہٰذا جن کے رتبے ہیں سوا ان کے سوا باتیں ہیں. اسی طرح اللہ فرما رہے کہ ان کے لیے مغفرت اور رزق کریم ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتى تستانسوا وتسلموا علی اہلھا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ گھر والوں کی رضا نہ لے لو, اور گھر والوں پر سلام نہ بھیج لو. یہ طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے, توقع ہے کہ تم اس کا خیال رکھو گے. پھر اگر کسی کو وہاں پر نہ پاؤ تو داخل نہ ہو جب تک کہ تم کو اجازت نہ دے دی جائے, اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس ہو جاؤ, اور یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے. اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے. البتہ تمہارے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ ایسے گھروں میں داخل ہو جاؤ جو کسی کے رہنے کی جگہ نہ ہو, اور جن میں تمہارے فائدے یا کام کی کوئی چیز ہو. تم جو کچھ ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو سب اللہ کو اس کی خبر ہے. سبحان اللہ. اب یہاں پر چونکہ جیسے ابھی ہم نے پڑھا کہ پیچھے بہت ساری باتیں ہم نے پڑھی بے حیائی کے تعلق سے, اور کن چیزوں سے ہم یہ بے حیائی کو کم کر سکتے ہیں, وہ کیا طریقے ہو سکتے ہیں, یا کن باتوں پر عمل کر کے ہم کر سکتے ہیں, تو اس کے لیے پہلا یہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ تم کسی کے گھر میں بغیر اجازت نہیں داخل ہو سکتے. پہلے عرب میں یہ حال تھا, یا عرب کے لوگوں میں یہ بات عام تھی کہ وہ لوگ کسی کے بھی گھر میں بے جھجک کے بے دھڑک داخل ہو جاتے تھے, اور گھروں پر کہا جاتا تھا کہ بعض گھروں پر تو دروازے ہوتے بھی نہیں تھے اور پردہ بھی نہیں ہوتا تھا, تو بس بے جھجک کسی کوئی بھی کسی کے گھر میں چلا جاتا تھا. تو اس پر پابندی لگا دی گئی. اور آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہی زمانے جاہلیت کا طریقہ آج ہمارے معاشرے میں آ گیا ہے, اور اسپیشلی ہم انڈیا پاکستان کے لوگوں میں, کہ ہمارے پر اس کو محبت کی نشانی سمجھا جاتا ہے. کہ کہتے کہ لو بھلا کیا اجازت لے کر آئے, اپنے ہی گھر میں آ رہے ہیں, کوئی غیر تھوڑی ہیں آپ لوگ. تو ہمارے یہاں پر اتنی عام سمجھی جاتی ہے بات کہ کوئی بھی کسی کے گھر میں کیسے بھی منہ اٹھائے چلا جائے, کوئی رشتہ دار ہے, کوئی اور باہر کے لوگ ہیں, کہتے اس کو محبت اور کیا کہیں گے اس کو, زیادہ دوستی کی نشانی سمجھا جاتا ہے کہ اتنا ہم اتنا کلوز ہیں ایک دوسرے سے کہ ہم بغیر اجازت کے ایک دوسرے کے گھر میں آ جا سکتے ہیں, تو یہ بالکل غلط ہے. آپ دیکھیں کہ جب کسی کے گھر میں جایا جائے تو اجازت لینا ضروری ہے, کیوں کیونکہ ہو سکتا ہے جو گھر کی خواتین ہو کسی حال میں لیٹی ہوئی ہوں, کسی حال میں بیٹھی ہوئی ہوں, ہو سکتا ہے دوپٹہ نہ ہو, یا ہو سکتا ہے کچھ اس طرح سے کوئی بھی معاملہ ہو سکتا ہے. تو اسی لیے جب کسی کے گھر میں جائیں تو پہلی بات تو وقت دیکھ کر جائیں. الحمدللہ ہمارا دین ہمیں ہر ایٹیکیٹ سکھاتا ہے, ہمارے رسول نے بھی ہمیں سب کچھ سکھایا, قرآن ہمیں سکھاتا ہے, تاکہ پھر یہ معاشرے میں جو خرابیاں وہ عام نہ ہوں اور تعلقات اچھے قائم رہیں, اچھے سے قائم رہیں. تو کہا جاتا ہے کہ جو ایمان لائے ہو اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ اجازت نہ لے لو. تستانسو کا لفظ آتا ہے, انس نہ حاصل کر لو, یا رضامندی نہ لے لو, یا سلام نہ بھیج لو گھر والوں پر. اور ابو موسیٰ شریف رضی اللہ عنہ کہتے کہ جب میں ایک دفعہ اللہ کے رسول کے پاس گیا تو اللہ کے رسول سے ان کے گھر تشریف لائے تھے, تو اللہ کے رسول نے آ کر اجازت چاہی اور آپ نے السلام کیا, السلام علیکم ایک بار کہہ دیا, دوسری بار کہا, تیسری بار کہا, تو اور بس یہ کہہ کے آپ سے واپس پلٹنے لگے. تو میں نے فوراً دروازہ کھول دیا اور کہا کہ یا رسول اللہ میں موجود تھا لیکن میں آپ کا سلامتی کی دعا لینا چاہ رہا تھا. تو یہاں پر اس سے آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول نے تین دفعہ سلام کرنے کے بعد واپس لوٹ گئے. اس سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم کو اس پر عمل کرنا چاہیے اور ہم کو بغیر دل میں کوئی برائی لیے واپس آ جانا چاہیے. اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہا کرتے تھے کہ قرآن کریم کی ایک آیت ایسی ہے جس پر میں میری دل میں خواہش ہے کہ میں اس پر عمل کروں لیکن میں عمل نہیں کر سکا, کہ میرا دل چاہتا کہ میں جاؤں کسی کے گھر پہ اور میں تین دفعہ اجازت چاہوں, سلام کروں اور مجھے واپس لوٹا دیا جائے اور میں بغیر دل میں کوئی برائی لیے واپس آ جاؤں. اب آپ سوچیں کہ اتنا بڑا دل آج ہمارا میں سے کس کا ہو سکتا ہے, اگر ہم گئے اپنے رشتے داروں کے گھر یا کسی ملنے جلنے والے کے گھر اور ہم نے دروازے ایک بار نوک کیا, دو بار نوک کیا, اگر ایک بار کھولنے میں اگر دیر ہو گئی تو ہم کتنی باتیں سنا دیتے ہیں سامنے والے کو. اور کوئی ہم سے کہے کہ ابھی ہم گھر میں مصروف ہیں, آپ واپس چلے جائیے بعد میں آئیے گا, اب آپ بتائیے کیا ہوگا. فساد بہت چھوٹا لفظ ہے مجھے لگتا ہے, جنگ چھڑ جائے گی. کہ اچھا ان کی یہ ہمت کہ ہم کو گھر سے واپس لوٹا دیا, اب تو کبھی ان سے نہ بات کریں گے نہ کبھی ان سے بولیں گے, اب ان کی برائیاں ہر جگہ معام کرتے پھریں گے. یعنی ہم سے تو یہ برداشت ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اتنے اہم اور ہمیں لوٹا دیا جائے, ایسے کیسے پاسبل ہے. ویسے آج کل کے دور میں ہوتا بھی نہیں ہے, لیکن آپ دیکھیں کچھ بھی معاملہ ہو سکتے, ہو سکتا گھر میں اس وقت میاں بیوی میں کچھ معاملہ چل رہا ہو, کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا ہو اور ایسے وقت تو دروازہ نہ کھولنا چاہیں, لیکن ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. ہم چاہتے کہ جب ہم جائیں ہماری مرضی سے پہلے تو نہ ہم فون کریں گے نہ بتائیں گے, کیونکہ اس کو بھی ایک محبت کی نشانی سمجھا جاتا ہے جو بغیر بتایا جائے, جو جتنا اچانک آئے گا اس کے لیے اتنے کہتے کہ بہت اچھے ہیں یہ, بہت کلوز ہیں ہم سے. تو نہیں, الحمدللہ آج کل ہمارے پاس اتنی سہولت پیدا ہو گئی ہے کہ ہم ایک فون کر دیں تاکہ سامنے والا ہو سکتا اپنے گھر کی جو اس کا بکھراوا ہے وہ سمیٹ لے, کیونکہ ہر وقت تو گھر بالکل صاف ستھرا نہیں رہ سکتا نا, یا ہر وقت کوئی تیار بھی نہیں رہ سکتا ہے گھر میں کوئی چیز پیش کرنے کے لیے نہ ہو. تو تھوڑا سا بول دینا چاہیے اگر آج فیسلٹیز ہے الحمدللہ, پہلے زمانے میں فون وغیرہ نہیں تھے ٹھیک ہے الگ بات تھی, لیکن اب تو سب کچھ موجود ہے, تو بتا کر جانا چاہیے. پہلی بات تو ایسے وقت میں جانا چاہیے کہ جو لوگوں کے کھانے کا یا سونے کا وقت یا آرام کا وقت نہ ہو. دوسری بات, جب اگر گئے بھی چلے بھی گئے تو سلام کیا جائے, انس حاصل کیا جائے. اور جب اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا کہ جب ایک بار جابر بن عبداللہ آئے تھے تو جابر بن عبداللہ نے ڈور نوک کیا تو آپ نے پوچھا کہ کون ہے, تو انہوں نے کہا کہ میں ہوں, تو اللہ کے رسول نے بولا کہ میں ہوں, یعنی آپ نے غصے سے کہا, اس طرح سے آپ نے جواب کو ناپسند کیا. تو اللہ کے رسول نے یعنی بعد میں جو بات سمجھائی آپ نے کہ میں کوئی بھی ہو سکتا ہے, ہر کوئی آواز تھوڑی پہچانے گا. یعنی آپ کو اتنی خوش فہمی کیوں ہے, جیسے ہم فون کرتے اور کہتے کہ اچھا پہچانا نہیں, اور ہم پھر اس پر ناراض ہوتے کہ دیکھو مجھے پہچانا نہیں, تم بھول گئے کتنی بے ایمان ہو تم. تو ہر کسی کی آواز تو نہیں پہچانی جا سکتی نا, بہت سارے لوگوں کے فون آ سکتے ہیں, بہت سارے لوگ کی آواز ایک جیسی ہو سکتی ہے, تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. بلکہ پہلے ہی فون کرے تو کہہ دیں کہ میں فلاں فلاں بول رہی ہوں اور یہ بات کرنی ہے. یہ دروازے پر جائیں, کوئی اگر آپ نوک کریں تو اندر سے پوچھے دیں کہ کون ہے, تو بتا دیں کہ میں فلاں ہوں, یعنی اپنا نام بتا دیں, میں نہ کہیں, اس بات کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے. پھر وہ بھی آداب ہم کو بتائے گئے ہیں کہ جس نے جو کسی کے دروازے پر جائے تو دروازے پر نوک کر کے سائڈ میں کھڑا ہو, دروازے کے اندر سے نظریں اندر نہ ڈالی جائے یا دروازے کے اندر نہ دیکھا جائے, بلکہ یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو تمہارے دروازے کے اندر جھانکے تم اس کی آنکھ میں پتھر, یا تو تم اس کو پتھر ڈال دو آنکھ میں یا تیر ڈال دو اس کی آنکھ میں, یعنی تم جائز ہوگے حق بجانب ہوگے اگر تم اس کی آنکھ کو نقصان پہنچا, کیوں کیونکہ وہ تمہارے گھر کے اندر دیکھ رہا تھا. تو کسی کے گھر کے اندر بھی دیکھنا منع ہے. تو دروازہ نوک کرنے کے جو آداب ہیں وہ یہ ہے کہ دروازہ نوک کیا جائے گا, پھر سائڈ میں ایک طرف کھڑا رہا جائے گا, اگر دروازہ کھولتے تو ٹھیک اندر آنے کی اجازت مانگی جائے گی, کیونکہ اگر اچانک آپ اندر چلے جائیں گے تو ہو سکتا خواتین کچھ حالت میں ہوں اور اچھی بات نہیں اس طرح سے نظر پڑ جائے. تو اجازت لے کر جایا جائے, سلام کیا جائے, دروازے کے سائڈ میں کھڑا رہا جائے اور راستے سے چلتے چلتے لوگوں کے گھروں میں نہ جھانکا جائے. یہ بہت بری عادت ہے اور یہ اخلاق سے گری ہوئی حرکت ہے کہ لوگوں کے گھروں میں نہ دیکھا جائے. اور بہتر ہے کہ گھروں کے دروازے بھی بند رہیں یا پردہ پڑا رہے تو اچھا تھا کہ اندر لوگوں پر نظر نہ پڑے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ جو آداب ہمیں سکھائے جا رہے ہیں ہماری گھریلو زندگی کے روزمرہ کے معاملات کے ان آداب پر ہم عمل کرنے والے بنے, ان اخلاق کو ہم اپنانے والے بنے تاکہ ہمارا معاشرہ ایک بہترین معاشرہ ہو, ایک اچھی خوبصورت سوسائٹی ہو ان شاء اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا انکمپلیٹ رہ گیا ہے اور کافی کچھ ہے, تو اللہ نے چاہا تو ہم ان شاء اللہ اس کو کل کوشش کریں گے کمپلیٹ کرنے کی.